أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عائشہ ترابی، کرن اوان، عائشہ حادث، مہا اظہر، سعدیہ صلاح الدین، یاسمین بانو، رضوانہ قمر، فریدہ خان، فوزی عزیز، رئیس مصور، عالیہ قریشی، فاطمہ محمدی، نگت سوال، عالیہ اختر، نشاط کوثر، نائلہ قیانی، نازیہ حنم، فرناز، ثنا افرین، فرزانہ سلوت، شاہینہ سریا، اسرا فاطمہ، امیرہ فاطمہ، اسما فاطمہ، نمیرہ فریائی، میرج فاطمہ، بشرا صدیقی، غزالہ رشید، ارشیا گلناز خان، ثانیہ شہباز، عبیرہ شیراز، شہناز سلطانہ، ماریا شگفتہ، عائشہ تسنیم، زوبیہ کوثر، شہداب صبا، امر عمر، واسیہ حسین، ام تفشیش، نازمہ پروین، رانی شاہین، صائمہ اظہر، سنوبر مسعود، صوفیہ خان. جی انشاءاللہ تعالیٰ آج کی تفصیل سٹارٹ کرتے ہیں جو ہماری کل کی بھی رہ گئی ہے، اور اس کے ساتھ ہم جو ہے نیکسٹ سورہ بھی آج سٹارٹ کریں گے، سورہ صفات. بہت خوبصورت سورت ہے، تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے زیادہ سیکھنے والا بنائے. اگر انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پاس ٹائم ہوا تو ہم جو ہے آپ سے فیڈ بیک لوں گی. آن لائن ریڈی رہا کریں، آپ مائک لیا کریں، تھوڑا سا سر فیلنگس بھی ضرور بتایا کریں، کیونکہ لکھنا ایک اور چیز ہوتی ہے، لیکن جو بات اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن میں ڈالی تھی وہ اور بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، سٹارٹ کرتے ہیں آج کے جو بقیہ لیسن کل کا جو ہمارا رہتا ہے. اس کے بعد انشاءاللہ میں بیچ میں مائک نہیں لوں گی، کیونکہ ساتھ ہی سورہ صفات سٹارٹ ہو جائے گی، تو انشاءاللہ بریک میں ہی تھوڑا سا مائک لے کے ریکیپ کرواؤں گی، اور انشاءاللہ اینڈ میں آپ کا ہوگی کلاس. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اب اگلی آیتوں میں کچھ چیزیں جہنم کے بارے میں فرمایا. ون تاز الیوم ایہا المجرمون، اور حکم ہو گئے مجرموں میرے دوستوں سے، ولا تمسنا علی اعینہم، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان کی آنکھ کھوجو اور تمہارے ہاتھ پاؤں بولیں گے. کیسے بولیں گے ہاتھ پاؤں؟ ویسے ہی بولیں گے جیسے یہ زبان بول رہی ہے. اور آپ کو پتا ہے یہ سکن ہماری ہر چیز کو جذب کر رہی ہے، ریسپٹرز ہیں ہمارے ہاتھ، ہماری چیزیں اس کی گواہی دیں گی قیامت کے دن، ہمارے گواہ خود ہی. جسم انہیں کو تم سجاتے سنوارتے رہتے ہیں، اور انہیں کو ہم قیامت کے دن اپنا دشمن پائیں گے. کیا افسوس ہوگا اس وقت. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان کی آنکھوں کا نشان تک محو کر دیتے، یعنی آنکھوں کی جگہ صرف گھڑے پڑ جاتے. تمس پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، حضرت موسیٰ کی دعا تھی بنی اسرائیل کے لیے، جو بد دعا تھی بیسیکلی، رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ. تو تمس کہتے ہیں ایسی چیز کہ جس میں چیز ختم ہو جائے لیکن اس کے کچھ نشان رہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو آنکھیں غلط چیزوں کو دیکھتی ہے، کیا ان آنکھوں کو پکڑ کر ہم ایسے نہ ختم کر دیں کہ منہ پہ صرف نشانی ان کے رہ جائیں. تم آج اللہ کی بات نہیں مان رہے تو اللہ ان آنکھوں کو ختم کر دے. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر وہ راستے کی طرف دوڑے جاتے ہیں. فَأَنَّى يُبْصِرُونَ، پھر کس طرح وہ دیکھیں گے؟ بھاگ بھاگ کے اللہ کی نافرمانیوں کی جگہوں پہ جاتے تھے، تو بتاؤ کہ پھر کون روکے گا ان کو، کون مدد کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو نہیں کو روک سکتا کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو، اور اس طرح سے یہ اس وقت بھاگے ہوں گے. آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے قیامت کا منظر ہے، ہم اس کو سمے امیجن نہیں کر پاتے، ورنہ چیخیں نکل جائیں، دنیا میں نکل جائیں کہ اللہ کیا ہوگا. سورت نور کی آیت 24 میں بھی ہم پڑھ چکے تھے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کے خلاف گواہی دیں گے. سورت حامیم سجدہ کی آیت 20 میں بھی آتا ہے، حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون، یہاں تک کہ جب وہ آئیں گے ان کے پاس ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں اس بات کی جو وہ گواہی دیتے تھے. جب ہمارے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا نا تو ہمارے ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں. آپ نے ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے اس پہ، آج اکیلے میں بیٹھ کے آپ اپنے ہاتھوں کو دیکھیں اور پھر پوچھیں، ہاتھوں تو میرے خلاف بولو گے، کانوں کو پوچھیں، آنکھوں کو پوچھیں، اور ان سے بات کر لیں، آج ہی کو سیٹنگ کر لیں کہ دیکھو تم میرے خلاف نہ بولنا، تو آپ کو ان کے اندر سے ایک چپکے سے آواز آئے گی کہ پھر تم ہمیں غلط استعمال نہ کرنا. یہی وہ چیزیں ہیں جس کا انسان غلط استعمال کرتا ہے. کان تو کینچی کی طرح چلتی ہے ہماری، رکتی نہیں. ہاتھ تو نہ حق اٹھتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، حق تلفیاں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فانا یبصرون، وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہتے تو ہم ان کو مسخ کر کے رکھ دیتے، سرما بنا دیتے ان کی ہڈیوں کا. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، پھر نہ وہ آگے جا سکتے اور نہ پیچھے پلٹ سکتے. اس طرح سٹک کر دیتے ان کو ہم، جہاں بیٹھے تھے وہی رکھ دیتے، ان کا خلیہ بگڑ جاتا، یہ پتھر کے بن جاتے. مسخ کرنا کیا ہوتا ہے کہ جسم اس کے جو اعضائے ہیں نشان تک مٹ جائے، بدنوا جانوروں کی شکل کے بن جائیں، آگے نہ ہو پیچھے نہ ہو، جو ڈھیل دی تھی وہ ختم ہو جائے. جس کو لوگ 300 بار پڑھتے ہیں اور دل نہیں ہلتا، ان صورتوں کو پڑھ پڑھ کے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں اس صورت سے بہت پیار ہے. کتنا سمجھتے ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے، بندہ بول نہیں سکتا، گھنگی بن جاتی ہے انسان کی عنایتوں کو سنتے اور سناتے ہوئے کہ اللہ یہ تو کہہ رہا ہے کہ الرحمن الرحیم الودود ہے، تو اتنی دھمکیاں دے رہے، ویسی وردی کا روب ہوتا ہے اور اگر اوپر سے پولیس مین ذرا جوش سے بولے تو پھر حال کیا ہوتا ہے، اور کیا کسی کی نسبت کسی کے ساتھ، اللہ کی ذات جو اتنا کچھ کرنے والی. پھر وہاں جا کے انسان کو احساس دلاتا ہے کہ زندگی کہاں ضائع کر کے آئے ہو. آپ دیکھیں گے اگلی ساری صورتوں میں زندگی کی بات بہت آئے گی، پیچھے بھی ہم نے پڑھا سورہ فاطر میں اولم نعمرکم، اور یہاں کیا ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، اور ہم جس کو طویل عمر دیتے ہیں تو کمزور کر دیتے ہیں اس کی قوتوں کو. افلا یعقلون، کیا پھر وہ اتنی بات بھی نہیں سمجھتے. اب دیکھیں یہ ہے انسان، اتنا کمزور ہے کہ سب سے پہلے اس کی اپنی چیزیں اس کو چھوڑ دیتی ہیں. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا، یہاں ساخت بدلنے کی بات ہے نا، ننکس نکسہ سے نون کاف سین، پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ثم نقص علی رؤوسہم، قوم ابراہیم کے تذکرے میں ہم نے پڑھا. نقصن کہتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے ایک جگہ پڑا رہنے والا، ہل نہیں پا رہے، پہلے گھر میں نہیں ٹکتے تھے، اب گھر سے ہل ہی نہیں جا رہے، نکل ہی نہیں جاتے. اسی طرح نقصن کہتے ہیں سست اور کمزور شخص کو، اور انکس کہتے ہیں بیماری کا پلٹ کر آنا، گر کر نہ سنبھلنا، بہت برے آدمی کے لیے استعمال ہوا ہے. آپ دیکھیں جو بوڑھا ہو جاتا ہے نا، وہ بات بے بات ہنستا ہے، بے وجہ روتا ہے، ضد کرتا ہے، دانت گر جاتے ہیں، سخت چیز چبا نہیں سکتا، بچوں کی طرح نیپس پہننے لگ جاتا ہے، بچوں کی طرح لوگوں کے اٹھانے سے اٹھتا ہے. یعنی ہر انسان دوبارہ پھر بچپن میں جا رہا ہے، اور انگلش میں بڑھاپے کو سیکنڈ چائلڈ ہوڈ کہتے ہیں، دوسرا بچپن. معذور، ہل نہیں سکتا، پریشان، دوبر، کھا نہیں سکتا، بستر پہ گندگی ڈال رہا ہے، نہ سمجھی کی باتیں، لوگ بچوں کی باتوں پہ ہنستے ہیں، اس کی باتوں پہ ہنستے ہیں، یہ ضدیں کرتا ہے، بچے بھی ضدیں کرتے ہیں، یہ کھانا کھاتے ہوئے اپنے کپڑے گندے کر لیتا ہے، بچے بھی کھانا کھاتے ہوئے کپڑے گندے کر لیتے ہیں، بچہ بھی کچھ پڑھ لکھ نہیں سکتا، یہ بھی پڑھ لکھ نہیں سکتا، بچہ بھی صحیح بیٹھ نہیں سکتا، یہ بھی نہیں بیٹھ سکتا. یعنی چلے تھے جہاں پہ وہیں زندگی پھر لے کر آ گئی. یہ ہے انسان کی زندگی کا دائرہ حیات، جو آغاز تھا وہ اختتام بن گیا. انسان دنیا میں آتا کہاں سے؟ ایک بے جان قطرے سے، ماں کے پیٹ میں اندھیروں میں پڑا، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہتا ہے، اسی طرح مرنے کے بعد قبر میں کچھ وقت رہے گا. کس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو پہلے آہستہ آہستہ طاقت دیتا ہے، اور جب خوب طاقت آتی ہے تو اس کے بعد پھر پلٹ جاتا ہے. عربی کا ایک شعر ہے جس کا خلاصہ کیا ہے کہ جو شخص زندہ رہے گا تو زمانہ اس کی حدت اور شدت کو بوسیدہ اور پرانا کر دے گا. یعنی جو زندہ رہے گا ایک وقت آئے گا پرانا ہوگا، بوڑھا ہوگا. کبھی پرانی تصویریں دیکھا کریں لوگوں کی، لگتا ہی نہیں، پوچھنا پڑتا ہے یہ آپ کی تصویر ہے. لوگ تو اس شوق میں رکھتے ہیں نا کہ یہ ہم ایسے تھے، لیکن بعد میں شرمندگی، میری شرمندگی، جب بچے پوچھتے ہیں ممی یہ آپ ہے، یہ آپ کی تصویر ہے، یہ آپ کی شادی کی تھی، اب کیا ہو گیا آپ کو؟ اب یہ ہو گیا ہے کہ ننکسہ فی الخلق، بچوں اللہ نے ہماری شکلیں بدل دی ہیں، چھڑیاں آ گئیں، ہمارے بال سفید ہو گئے. اور اس کے سب سے بڑے دوست یعنی سنوائی اور بینائی کی طاقتیں بھی اس سے خیانت کرنے لگ جائیں گے. شعر کا دوسرا مصرع، یعنی انسان کے سب سے پیارے دوست کون ہوتے ہیں؟ اس کی آنکھ اور اس کے کان. آپ غور کریں، آپ کا سب سے زیادہ ساتھ کون دیتے ہیں؟ آپ کے کان، آپ کی زبان، آپ کی آنکھیں. زندگی کتنی پھیکی ہوتی ہے اگر آپ کے یہ دوست آپ کے ساتھ نہ ہوتے. اور بڑھاپے میں تو یہ بھی ساتھ چھوڑتے، خیانتیں کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کچھ اور ہے، پتہ چلتا ہے کچھ اور ہے، گاڑی چلاتے ہوئے جھٹکے لگتے ہیں، وہ سمجھا تھا کہ آگے کھڈا نہیں اور وہ تھا، اور ایسے ہی الٹی سیدھی بریکیں لگنے لگتی ہیں. ایک اور شعر ہے کہ جو شخص دنیا میں زیادہ زندہ ہوگا، دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے ہی پلٹ جائے گی، یہاں تک کہ جس چیز کو پہلے سچ جانتا تھا وہ جھوٹ معلوم ہونے لگے گی. سچ ہے نا؟ اب دیکھیں چوائس کیسے بدلنے لگتی ہے. پہلے جو انسان چیزیں سنتا، گانے، فلمیں، بعد میں خود بخود وہ سمجھ ہی نہیں آتی. کسی بوڑھی نے کہا میں تو گانے نہیں اب سنتی، تو میں نے کہا آپ کو اب سمجھ جو نہیں آتی، مزہ تو یہ کہ اب تب نہ سنتی جب نہیں سمجھ آتی. کہتی یہ بھی ٹھیک ہے، اب تو شور لگتا، اب تو سر میں درد شروع ہوتی ہے. اللہ ہماری جوانیاں مانگتا ہے. دیکھیں یہاں وہ سوال بھی ذہن میں رکھیے جو قیامت کے دن ہوگا، تنیمو ہمسن قبل ہمس، پانچ چیزوں کو پانچ سے پہلے غنیمت جانو. اور اس میں ایک آتا ہے شباب قبل حرمی کا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. اور پانچ سوال قیامت کے لا تزول قدم والے، اس میں کہ انیت شبابی فی ما ابلاؤ، جوانی کہاں گزاری. تو جوانی اور بڑھاپا یہ دو حقیقتیں ہیں، جو ہمارے کہنے سے، کھانے سے، خوراکوں سے جوانی رہے گی نہیں اور بڑھاپا آنے سے رکے گا نہیں. یہاں پہ وہ بات ایک دم پوری ہوتی ہے کہ جس پہ انسان کے شعور کو جھنجھوڑ دیا، ہل جاتا ہے انسان. اگر ہم نہیں ہلے تو یہ ہماری بدبختی ہے، یا ہمیں بات کرنی نہیں آئی. میں آپ کو وہ بات سمجھا ہی نہیں پائی، میں اس کا اقرار کرتی ہوں. جو پیغام ان آیات میں دل کو خالی کرنے والا، اداس کرنے والا، اس دنیا سے نظریں اٹھا کے اگلی دنیا پہ لگانے والا، اپنے ہاتھ سے اپنی دنیا کو خالی کر دو. کل لوگ اٹھائیں گے تو کہیں گے اتنے بھاری تھے، اتنا کچھ چھوڑ گئے، اتنا گند بھرا ہوا تھا. لوگ تو آپ سے چار چیدہ چیزیں لے لیں گے چاندی کی، باقی چیزیں کہیں گے پکڑو ان کی پھینکو، کیا چھوڑ گئے یہ گندی چیزیں اپنی. بوڑھے اپنی چیزوں کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے، اور کبھی آپ بعد میں ان کے جانے کے ان کی چیزیں ایسے مٹی میں اٹی پٹی دیکھا کریں. کسی اس بہو بیٹی کے مزاج کو نہیں بھاتی کہ اماں کی چیزیں، اب ہم کیا کریں اب ان چیزوں کا. کچھ دیر محبت میں رکھتے ہیں، بعد میں اٹھا اٹھا کے پھینکتے ہیں. ایک رات کوئی ہمیں مرنے کے بعد نہیں رکھتا گھر میں، تڑپنے والے، رونے والے. اس کے باوجود ہم کس خوش فہمیوں میں جیتے ہیں کہ دنیا کو ہم سے بڑا پیار ہے، خاک پیار ہے. پیار ہوتا تو کبھی چھوڑ کے نہ آتے قبروں میں، اپنے ہاتھوں سے مری چوڑیاں اتاریں گے، اپنے ہاتھوں سے ہمیں مٹی میں ڈالیں گے. اور انسان اس وقت سوچ میں پڑا رہے گا کہ میں نے کہاں وقت لگایا. تلاوت سنتے ہیں آخری آیات کی.
وامتاز اليوم ايها المجرمون الا اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين وان اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون.
ابھی تک آپ دیکھیں کہ جتنی بھی آیتیں تھیں سب نے حشر اور نشر کے عقیدے کو کھول کر جنت یا جہنم تک پہنچا دیا، اور انسان کو اس کی بے بسی کا احساس دلایا گیا. اب اس کے بعد فرمایا وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين. اور نہیں سکھایا ہم نے اپنے نبی کو شعر اور نہ یہ ان کے شایان شان ہے, نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت اور قرآن جو بالکل واضح ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات لگے اس میں سے ایک الزام یہ تھا کہ آپ شاعر ہیں اور آپ کی باتوں میں جو اتنی کشش ہے یہ اصل میں کوئی شعری تکبندی ہے اور آپ ایسی باتیں بنا بنا کے پیش کرتے ہیں. ہے تھا کیا اصل میں حق, حق میں بڑی مٹھاس ہوتی ہے, کشش ہوتی ہے, حق کی طرف طبیعتیں کھچتی ہیں. انسان جتنا مرضی حق کو چھپائے لیکن حق کی طرف لوگوں کی توجہ چلی جاتی ہے. جیسی جیسے پھول, آپ اس پھول کے اوپر پردہ ڈال دیں, پھول کو چھپا دیں, الماری میں رکھ دیں, اس کی خوشبو لوگوں کو بتا دیتی ہے کہ یہاں کوئی پھول چھپا ہوا ہے. بالکل حق بات کے اندر بھی ایسی ہی خوشبو ہوتی ہے, اتنی ہی کشش ہوتی ہے. تو جب لوگوں کے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اثر ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ شاعر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر نہیں ہے کیونکہ یہ شاعری ان کو لائق نہیں ہے, یہ تو ایک ذکر ہے, ایک نصیحت ہے, ریمائنڈر ہے, یہ تو قرآن مبین ہے, یہ تو قرآن کا اثر ہے, یہ کوئی کسی کی زبان تھوڑی بول رہی ہوتی ہے, یہ تو اللہ کا کلام ہے جو دلوں کو تسخیر کرتا ہے اور مسخر کرتا ہے. اور اس کے ساتھ ایک انسان جب بات کرتا ہے اس کے دلوں میں بات جائے گی. اس کے علاوہ ہم سورت شورا میں تفصیل سے بات کر چکے کہ شاعری کس حد تک علاوہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, لیکن بات کا خلاصہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعرانہ کلام نہیں آتا تھا. اس سے پھر ایک گا گا کے درس دینا اور بیان کرنا اس سے بھی اوائڈ ہی کرنا چاہیے, الا یہ کہ آپ کے سامنے وہ لوگ ہیں جو بہت نیند میں مجبور ہوئے ہیں یا بہت ہی کم پڑھے لکھے لوگ ہیں جو باقی ایسی چیزوں سے خوش ہوتے ہیں. ادر وائز بات بالکل سیدھی دل میں اترنے والی قول سدید ہونی چاہیے اور درس و واز میں بھی باتوں کو بہت گھما پھرا کے اور شاعری کی صورت میں نہیں کرنا چاہیے. دعائیں مانگتے وقت بھی بہت زیادہ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. پیچھے سورہ شورا میں اس کی ڈیٹیلز آ گئی. ایک شعر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پہ پڑھا تھا وہ کیا تھا, ان نبی لا کذب ان ابن عبد المطلب, کہ میں نبی ہوں جو جھوٹ نہیں کہتا اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اور ایک موقع پہ آپ کی انگلی زخمی ہوئی تو آپ نے فرمایا حل انتی الا اس بغن دمیتی, کہا کہ تو کچھ بھی نہیں بس ایک انگلی تھی جو ذبح ہو گئی. وفی صلی اللہ ما لقیتی, اور تو اللہ کے راستے میں ملاقات کرنے چلی گئی, یعنی تو مجھ سے پہلے ہی اللہ سے مل گئی. یعنی اس طرح کے خوبصورت جملے آتے ہیں. ایک موقع پہ اللہ کے نبی نے ایک شعر پڑھا لیکن اس کا وزن بدل دیا. جیسے ایک شعر تھا ابن طرفہ کا جس میں ایک لفظ آتا تھا کہ ومل تزود بالاخبار, آپ نے اس کی ترتیب جب بدلی تب ابو بکر نے آپ کو احساس دلایا تو آپ نے کہا کہ میں کوئی شاعر تھوڑی ہوں اور نہ شاعری مجھے لائق ہے. تو لہٰذا کوشش کرے انسان اپنی بات میں وزن پیدا کرے. کچھ لوگ اپنی آواز اور اپنی سپیچ کو چمکانے کے لیے شاعری لیتے ہیں. دیکھیے جو بات دل سے نکلتی ہے نا وہ بہت سسٹمیٹک ہوتی ہے. بعض اب ایسے لگتا ہے کہ اگلا بندہ جو ہے کہیں لکھی ہوئی چیز پڑھ رہا ہے لیکن اصل میں وہ دماغ میں وہ چیزیں ایک ترتیب کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. جس چیز میں آپ جتنا فوکس ہو کے بات کریں گے اتنا اس کے اندر حسن آئے گا. اور کچھ لوگ بالکل توڑ توڑ کے بات کرتے ہیں, یہ اصل میں ان کی سوچ کے بھٹکے ہونے کی علامت ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس عذر کو رفع کیا. سورہ یاسین کا تیسرا بنیادی اب یہ مضمون ہے کہ رسالت کے بارے میں جو لوگ باتیں کرتے تھے اس آیت میں اسی کا تذکرہ ہے. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ قرآن مانڈر ہے اور قرآن مبین ہے. کیوں آیا؟ لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ, تاکہ وہ بر وقت خبردار کرے اسے جو زندہ ہے اور تمام حجت تمام کر دے کافروں پر. یہ ہے قرآن کی شان, اس لیے آیا کہ جو زندہ دل ہیں وہ اس کو کریں. جیسے آپ دیکھیں کہ مٹی زندہ ہوتی ہے نا, مٹی بے جان ہے لیکن بارش پڑتی ہے تو زندہ ہو جاتی ہے اور اس کے اندر سے پھر پودے اگتے ہیں. اسی طرح دلوں کی مٹی بھی مٹی ہوتی ہے لیکن جب نور الہی پڑتی ہے, قرآن کا نور اس پر پڑتا ہے تو انسان اس کے اندر سے ایک نئی زندگی محسوس کرتا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ قرآن کے بعد ہمارے اندر ایک انرجی آتی ہے, یہی ہے اصل من کانا حیّاً. قرآن جو ہے اس کا ایک دوسرا نام وحی کا رخ بھی ہے نا, پیچھے ہم پڑھ چکے. تو جیسے روح پھکتی ہے تو مردہ زندہ ہوتا ہے نا, اس طرح یہ قرآن ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. اور آپ یہاں جو چیز سوچ رہے ہوتے ہیں نا کرتے ہیں, وہ اصل ہے آپ کا. جب یہاں سے ماحول کے اثر سے اب نکلتے ہیں باہر جاتے ہیں اپنی دنیا میں لگتے ہیں وہ اصل میں زندگی سے دور ہوتے ہیں. تو کوشش کیا ہے کہ وہ کیفیت رہے کہ جو اللہ کے کلام کو سنتے ہوئے ہوتی ہے. حضرت حنزلہ کو کیوں فکر لگ گئی تھی کہ اللہ کے نبی آپ کی محفل میں جو بات دل میں آتی ہے، جو دل کی حالت ہے، وہ بات میں نہیں رہتی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہی کیفیت تمہاری بات میں بھی رہے تو فرشتے تمہیں آ کے مصافحہ کریں، تمہارے بستروں میں آ کے تم سے بات چیت کریں، اتنے یعنی تم پیارے ہو جاؤ. تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں تھوڑا دیر کے لیے دوسری طرف مشغول کر دیتا ہے، ورنہ تو دنیا کا کام ہی نہ چلے. یہ اللہ کی رحمت ہے، ورنہ اتنی پیاری جنت کا سوچ کے کون دنیا کا گھر سے جائے؟ وہاں کے کھانوں کا سوچ کے کوئی یہاں آلو گوشت پکائے گا؟ وہ کہے گا جنت میں جا کے کھانا. آپ وہاں کے پھلوں کی آس میں یہاں کے پھل نہیں کھائیں گے. تو اللہ نے یہ تھوڑا سا جو ہمارے دماغ میں بھول کا مادہ رکھا ہے تاکہ اس دنیا کو بھی رکھو، جب وہ مادہ زیادہ ہو جائے اور جنت کا کم تو خطرہ یہ. صرف ریشیو اور پروپورشن کو ٹھیک کر لیجئے تو بات درست ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. نہ اللہ دنیا میں کھانے سے منع کرتا ہے، نہ گھر سے جانے سے منع کرتا ہے. پھر آگے فرمایا اولم یرو انا خلقنا لہم مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم نے پیدا کر دیے ہیں ان کے لیے اس مخلوق میں سے جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی مویشی، پھر کیا اب یہ اس کے مالک بنے ہوئے؟ اب یہاں سے دوبارہ قدرت کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں جو سورت کے دوسرے رکوع میں تھے، وہی اب ادھر آخری رکوع میں کہ کبھی انہوں نے ان جانوروں کو دیکھا، چوپایوں کو دیکھا؟ ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. یہاں لفظ ایدینا آ گیا، کیا اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ تو اس سے مراد ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو خود پیدا کیا. اس میں کسی کی شراکت نہیں، مراد یہ کہ تمہارے بزرگوں کا، تمہارے پیروں فقیروں کا ان جانوروں کے بنانے کو حصہ نہیں. اشارہ ہے اصل میں وہی مکہ والوں کی رسم جو ہم سورۃ الانعام اور مائدہ میں تفصیل سے پڑھ چکے، بحیرہ، صائبہ، حام اور اس طرح کے جو جانور بناتے تھے کہ یہ فلاں بت کے نام کا ہے، یہ فلاں کی قبر کا ہے، نیاز کا. تو اللہ کہتے ہیں یہ ہم نے بنائے ہیں، تمہارے بزرگوں کا، تمہارے بتوں کا اس میں کوئی ساجھا نہیں ہے. تو تم آج ان کے مالک بنے بیٹھے ہو اور اپنی مرضی سے ان کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہو، تو یہ درست نہیں ہے. پتا کیا چلا کہ انسان جانوروں کو استعمال تو کر سکتا ہے، لیکن انسان جانوروں کو کسی دوسرے کے نام پہ، اللہ کے نام کو چھوڑ کر خاص نہیں کر سکتا. انہی کی کچھ مزید صفات، وَزَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. اور ہم نے تابے دار بنا دیا انہیں ان کا، بس ان میں سے بعض پر وہ سواری کرتے ہیں اور بعض کا وہ گوشت کھاتے ہیں. کس پر سوار ہوتے ہیں؟ اونٹ پہ. گوشت کس کا کھاتے ہیں؟ بکری کا. اب کوئی الٹ کرنا شروع ہو جائے، بکری پہ سوار ہو جائے اور اونٹ کا گوشت کھائے گا تو نظام بگڑ جائے گا نا. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہر چیز کا خیال رکھا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے جو وہ جانوروں کو پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں اور چرا رہے ہوتے ہیں اور انسان اس کو ذبح کرتا ہے اور یہ جانور کچھ نہیں بولتے. یہ ہے ذللنا، ذلول کا پڑھ چکے ہیں گائے کے واقعے میں. لا ذلولن، نرم کر دیا اللہ نے ان گھوڑے، ہاتھیوں، بیلوں کو کس طرح تمہارے بس میں کر دیا، اور اس کے باوجود دیکھو کہ تم شکر نہیں کرتے. تمہارے دل اتنے مردہ ہو چکے، تم اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کر کے اس کی بات کو اپنے لیے کوئی اہم ہی نہیں سمجھتے. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. اور اس نے ان جانوروں میں اور بھی بہت سارے فائدے رکھے، اور پینے کی بھی چیزیں ہیں یعنی دودھ. أَفَلَا يَشْكُرُونَ، کیا پھر بھی شکر نہیں ادا کرتے؟ کیسے اسی دودھ کو جا کے گیارہویں کی کھیر پکا کے استعمال کراتے ہو؟ تم کہتے ہو یہ دودھ اگر پکا کے کھیر نہ کھلائی تو ہماری بھینسیں مریں گی. یہ پتہ نہیں کون سا گیارہویں کا بزرگ ہے کہ جو صرف گیارہ ہی کے نام کی اس کی نیاز ہے. یہ خاص طور پہ میں نے بات کی کیونکہ مجھے پہلے یہ نہیں پتا تھا. تو فلاں نے کہا جی آج تو گیارہ تری ہے، تو کیا آپ اس کی نیاز نہیں کریں گے؟ تو گیارہ کیا ہوتا ہے؟ بارہ کو کیوں نہیں؟ تیرہویں کیوں نہیں؟ چودہویں کیوں نہیں؟ پندرہویں کیوں نہیں؟ دسویں کیوں نہیں؟ پیچھے ایک سوچ ہے کہ ہر جان کی گیارہ تاریخ کو ہم اگر جانور کے دودھ کی کھیر بنا کے نہ بانٹے تو بھینسیں دودھ نہیں دیں گی اور ہماری بھینسیں مرنے لگیں گی. یہ مسلمانوں کی نہیں ہو سکتے. پھر اسی طرح دیکھیے کہ جانوروں سے جو دوسرے منافع ہیں، مثلاً کی چربی سے تیل حاصل ہوتا ہے، یہ کھیتی باڑی کے کام آتے ہیں، ان کے اون اور بالوں سے لباس بنتے ہیں، کارپیٹ بنتے ہیں، اونٹ کے بالوں سے رسیاں بنتی ہیں، دودھ کو انسان استعمال کرتا ہے، ہمارے وزن کو اٹھاتے ہیں. تو کیا پھر اللہ کا شعور نہیں لیتے؟ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون. اور ان ظالموں نے بنا لیے اللہ کو چھوڑ کر اور خدا، شاید کہ وہ ان کی مدد کریں. ایک لفظ ہوتا ہے گاڈ، انگلش میں بڑی جی سے لوگ لکھتے ہیں، اور دوسرا لفظ ہوتا ہے گاڈز، چھوٹی جی سے، اور گاڈیسز. مکہ والوں کا بھی یہ نظریہ تھا اور بہت سارے لوگوں کا یہ ہے کہ اصل بڑی جی والا گاڈ وہ ہے جو آسمان پہ رہتا ہے، اور جو دوسرے گاڈیسز اور دوسرے ہیں وہ چھوٹی جی سے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں یہ تم نے بنا لیے، کبھی کوئی مدد کو آیا؟ مکہ والے ہوں یا کوئی، ایسے نکمے خداؤں کی خدائی کا پرچم بلند کرنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مجبور کر لیا کہ اپنے ارد گرد لشکر جمع کر لیے. تو لا یستطیعون نصرہم، وہ تو قدرت ہی نہیں رکھتے کہ ان کی مدد کریں. وہم جند مخزرون، اور وہ کفار ان معبودوں کے لیے تیار شدہ لشکر ہیں. یعنی عجیب بات ہے کہ اللہ تو مدد کرتا ہے تمہاری اور تم مدد کرتے ہو اپنے لشکروں کی. اب دیکھیے جو معبود بنا کے لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں، چند دن اگر اپنے بتوں کی ڈسٹنگ نہ کریں، جھاڑ پونچھ نہ کریں تو کیا ہوگا؟ پانی پڑ جائے بارش کا اور اس کو صاف نہ کریں، کائی جم جائے گی، زنگ لگ جائے گا. جن لوگوں کے ایسے جگہ ہوتی ہے وہ صبح پوری صفائی کرتے ہیں، ایک ایک بت کو پوچھتے ہیں، پوچھتے ہوئے صاف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ان جھوٹے خداؤں کو اپنے لیے ایک لشکر بنا کے پیش کر رہے ہو؟ تو کیا تم اللہ کے مقابلے میں اپنے یہ لشکر تیار کر رہے ہو؟ یا پھر ان بتوں کے ساتھ تمہارے اس طرح کے معاملے ہو چکے ہیں کہ تم ان کو اللہ کے مقابلے پہ استعمال کرنا چاہتے ہو؟ تو کرتے رہو. بالکل ان کے مشرکانہ کلچر کے اوپر چوٹیں کسی جا رہی ہیں کہ دیکھو جو تمہاری مدد نہیں کر سکتے، تم ان کے لیے ہر وقت تیار ہو کے کھڑے رہتے ہو، ان کی مدد کرتے ہو، ان کی خدمت کرتے ہو، تو تمہیں کبھی انہوں نے کچھ دیا نہیں دیا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی کو جو ستاتے تھے، تانے دیتے تھے کہ تم تو پتہ نہیں وہابی ہو گئے ہو، تو کا فلا یحزن کا قولہم، آپ کو دکھی نہ کریں، آپ کو رنجیدہ نہ کریں ان کی باتیں. انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون، ہم خوب جانتے ہیں جس بات ظاہر کرتے ہیں، کیا چھپاتے تھے اور کیا ظاہر کرتے تھے. چھپاتے تھے دلوں میں بغض اور ظاہر کرتے تھے دشمنیاں. بعض دفعہ کوئی بات ظاہر کر دیتے، بعض دفعہ چھپا لیتے. دلوں میں تھی ان کے بتوں کی محبت، زبان سے اللہ کا بھی نام لے لیتے تھے. اسلام کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف ایسی باتیں کر رہے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. پھر انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا انسان اس حقیقت کو نہیں جانتا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا؟ چھوٹی سی چیز، ایک پانی کی بوند جو کھلی آنکھوں سے بھی نہ دکھے، فاذا ہوا خصیم مبین، اور اب وہ کھلا دشمن بن گیا ہمارا، جھگڑالو بن گیا. یہ کون سا جھگڑالو شخص ہے؟ جو اللہ کے وجود کو ہی نہیں مانتا. آخری یہ جو پانچ آیتیں نا، یہ خاص واقعے پہ آئی تھی، میں وہ واقعہ آپ کو بتاتی ہوں، پھر آپ کو یہ آیتیں انشاءاللہ سمجھ آئیں گی. روایت میں آتا ہے کہ عبی بن خلف مکہ کا ایک مشرک تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ آس بن وائل، دونوں بھی ہو سکتے ہیں اور دونوں میں کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے. ان کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ آس بن وائل نے بتخائے مکہ سے، یعنی مکہ کے ارد گرد سے ایک جگہ سے، ایک بوسیدہ ہڈی اٹھائی، پرانی ہڈی تھی، اور اس کو اپنے ہاتھ سے توڑ کر ریزہ ریزہ کیا، کیونکہ پرانی ہو چکی تھی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ اس ہڈی کو زندہ کرے گا جس کا حال یہ ہو چکا ہے کہ یہ اس طرح بھر رہی ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، ہاں اللہ تجھے موت دے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر تجھ کو جہنم میں داخل کرے گا. تو اسی کا تذکرہ ہے ان آیات میں، کیا ولم یر الانسان. اب یہاں الانسان اسم جنس بھی ہو سکتا ہے اور وہ خاص مشرک بھی ہو سکتا ہے جس نے یہ کام کیا. انا خلقناہ من نطفہ، ہم نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، فاذا ہوا خصیم مبین، آج اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے کہ قیامت سے آئے گی اور مرنے کے بعد ہم زندہ کیسے کیے جائیں گے. وہ ضرب لنا مثلا، اور ہمارے لیے مثالیں بیان کر رہا ہے، عجیب و غریب باتیں کرتا ہے. وہ نسی خلقہ، اور اس نے فراموش کر دی اپنی پیدائش کو، اپنی پیدائش بھول گیا کہ کیسے پانی سے بناؤں، چلو آج تو ہڈی ہے بھربری صحیح، کل تو ہڈی بھی نہیں تھی، پانی سے بنا. اور آج کہنے لگا، وقال من یحیی العظام وهی رمیم، اور کہتا ہے کہ کون زندہ کرے گا جی اس ہڈیوں کو جبکہ وہ پرانی ہو چکی، کیسے ہوگا، ممکن نہیں، یہ تو امپاسبل ہے، اور مادہ تو چلا گیا اور میٹر کا دوبارہ کیا معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو جواب دے دیجئے، قل یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، آپ فرمائیے کہ گستاخ سن لو، زندہ فرمائے گئے انہیں وہی جس نے ان کو پہلی بار زندہ کیا تھا. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ, اور وہ ہر مخلوق کو خوب جانتا ہے. یعنی اس کو پانی سے بھی تصویریں بنانی آتی ہیں, بولتی چلتی کھاتی پیتی سونگتی روتی ہنسی, اور اس کو بسیدہ ہڈیوں سے بھی دوبارہ بنانی آتی ہیں. خلق سے مراد یہاں تخلیق ہے, یعنی اللہ تعالیٰ ہر طرح سے بنا سکتا ہے, یہ اس کی ذات ہے, وہ کر سکتا ہے. ایک بڑی خوبصورت روایت آتی ہے اس معاملے میں کہ جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسان کو زندہ کرے گا. حضرت حذیفہ کہتے ہیں, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ بات سنی, ایک شخص کی زندگی جب ختم ہوئی بالکل مایوس ہو گیا, جس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میری موت ہو جائے بہت سی لکڑیاں جمع کرنا اور اس میں آگ لگا دینا, اور جب آگ میرے گوشت کو جلا دے اور میری آخری ہڈی کو بھی جلا دے تو ان جلی ہوئی ہڈیوں کو پیس دینا, اور کسی تیز آندھی یا ہوا والے دن کا انتظار کرنا اور اس دن میری راکھ کو دریا میں بہا دینا. اس کے لڑکوں نے ایسے کیا. اب یہ وصیت تھی اس کی, انہوں نے کر دی. اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو حکم دیا اس کی راکھ کو جمع کرو, پھر فرشتے کو کہا اس کو زندہ کرو. جب زندہ کیا تو پوچھا بھی تو نے ایسا کیوں کیا, تو اس نے کہا اللہ تیرے خوف نے مجھے ایسا کرنے پہ مجبور کیا, میں ڈرتا تھا کہ اگر میرا کوئی ٹکڑا وجود باقی تو مجھے کھڑا کر لے گا. پیچھے دیکھیے عقیدہ ہے نا, عمل کی طرح کافرانہ عمل مشانہ عمل, لیکن عقیدہ کے کہ تو مجھے زندہ نہ کر دے. اللہ کہتے اگر تو نے اس وجہ سے کیا تو میں نے تجھے معاف کیا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 3452 نمبر کی, 3452. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَا, ڈر بڑا مبارک ہے جو بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا کرنے سے مجبور کر دے, اور انسان کو فکر لگ جائے کہ میرا رب مجھے پوچھے گا. پھر اللہ کی قدرت کی دو تین اور نشانیاں, الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَحْزَرِ نَارًا, اور جس نے اپنی حکمت سے رکھ دی تمہارے لیے سبز درختوں میں آگ, کیا کرتے ہو تم اسے, فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ, پھر تم اس سے اور آگ سلگاتے ہو. اللہ کی ذات کیسے آگ کو جلاتی ہے درختوں میں. دو درخت ہیں آج, جیسے ہم لوگ ماچس کو جلاتے ہیں نا, تو عرب لوگ دو گیلی لکڑیوں کو رگڑ دیتے تھے اور اس سے پھر آگ پیدا ہوتی تھی, اور اسی کے ذریعے سے پھر اپنی یعنی باقی چیزوں کو تیز کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اسی کا یہاں تذکرہ کر دیا. دیکھو گیلی لکڑیوں کو آگ کون دیتا ہے, اللہ کی ذات دیتی ہے نا, تو پھر بتاؤ کہ جہنم کے اندر آگ ہوئی اور آگ میں درخت ہوئے تو کیا بری بات ہے. اصل میں یہ آیت بھی ایک کافر کے اعتراض پہ اتری تھی کہ ایک طرف تو یہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں آگ ہے, اور دوسری طرف وہاں کہتے ہیں کہ درخت بھی ہوں گے, تو کہا کیا دنیا میں نہیں تم دیکھتے. اچھا وہاں یہ بات نہ سمجھ آئے, یہاں آ سکتی ہے مائکرو ویو اوون کو دیکھ کر. کبھی آگ دکھی اندر گرمی دکھی اور آپ کپڑا رکھ کے بھول دیں جل جائے گا. جو دو لکڑیاں عرب جلاتے تھے, ایک کا نام تھا مرخ, میم را خا مرخ, اور دوسرا فار عین فارا, تو ان کو جب آپس میں رگڑتے تھے تو پھر اس سے شعلے نکلتے تھے. کہا جو اتنا جو کچھ کر چکا تو پھر کیا وہ تمہیں دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر, کیا اس نے آسمان اور زمین کو جو پیدا کیا تو وہ کیا اس پہ قادر نہیں ہے, کہ الا یخلق مثلہم, کیسا پھر بنا لے. دیکھیں پہلی دفعہ ہی مشکل ہوتا ہے اللہ کے لیے, نہ پہلی دفعہ مشکل نہ دوسری دفعہ مشکل, اسی لیے فرمایا بلا کیوں نہیں, بے شک وہ ایسا کر سکتا ہے, کیونکہ وہ الخلاق العلیم, وہ بہت بہترین قسم کا خلاق ہے. دیکھیں سپرلیٹیو ڈگری ہے خالق سے, سب سے اچھا کریٹر, علیم خوب جانتا ہے, طریقات ہے, ٹرینڈ ہے, وہ ایکسپرٹ ہے, اس کو پتا ہے کب کیا کام کرنا ہے. اس کے لیے کوئی کام کرنا مشکل کیسے ہوگا, کیونکہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, اس کا حکم جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا ہے کہ وہ فرما اس کو ہو جا, اور وہ ہو جاتی ہے. معمولی ہو یا بڑی چیز ہو, تم تو پلاننگز کرنے میں کئی سال لگا دیتے ہو, تمہارے تو نقشے کتنے سالوں میں بنتے بگڑتے ہیں, تمہاری تو پلاننگ ہو ہو کے کتنی دفعہ بدلتی ہے, دور کے تقاضے بدل چکے ہوتے ہیں اس سے پہلے, تم تو ادھوری چیزیں چھوڑے رکھتے ہو, اللہ تو کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون, بس وہ ہر عیب سے پاک ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی حکومت ہے. اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا. آخری آیت ایسی ہے کہ بندے کی زبان بند کر دیتی ہے. اتنی بڑی ذات کے آگے تم پیش کیے جاؤ گے, پیشی ہے یہ. قیامت کا دن جو ہے یہ ہماری ڈیٹ ہے, جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ پیشی ہونے والی ہے یا کہیں بھی کورٹ کے اندر جانا ہے, کچہری میں جانا ہے, تو لکھ لیں اپنی موت کے دن کو, یہ میری ڈیٹ ہے. اپنی ڈائری میں لکھا کریں روز صبح اٹھ کے, شاید آج تو میری پیشی نہیں ہے, آج تو شاید میں نے اللہ کے سامنے نہیں پیش ہو جانا, آج میں نے کورٹ میں تو نہیں جانا, عدالت میں تو نہیں جانا, کچہری میں تو نہیں جانا. اور کتنے غافل ہیں, کوئی تیاری نہیں, کوئی اللہ کی ذات کے صاحب کن فیہون ہونے کا یقین نہیں. یقین کریں, جس بندے کو اللہ تعالیٰ کے صاحب کن فیکون ہونے کا یقین آتا ہے نا, ناممکنات اس کی نظر میں ممکن بن جاتی ہیں. امپاسبل جس کو لوگ کہ وہ کہتے ہیں بس یہی پاسبل ہے, آئی ایم پاسبل. جس کو لوگ ناممکن کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہی ممکن ہے, جو نہ تھا یہ لوگوں کی بات کے ساتھ تھا. اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ اس کی بات پہ یقین نہیں ہوتا, وہ ہمیشہ ڈھیلے ڈھیلے کام کرتا ہے, یقین نہیں ہوتا اس کو, پھر اس کو نہ جنت کا شوق نہ جہنم سے بچنے کا شوق. اب آپ سوچئے کہ ہم نے 83 آیات پڑھی, 83 پوری سورت کا ٹائم جمع کریں تو شاید ہم نے اس کو 7-8 گھنٹوں میں پڑھا, اور لوگ اس کو کس کس رنگ سے پڑھتے ہیں, 7 مبینوں کے ساتھ پڑھتے ہیں. آپ نے نوٹ کیا کہ اس میں کتنی مبینیں آئیں؟ لوگوں نے کیا ہے نوٹ؟ لوگ ہر مبین پہ رکتے ہیں, کتنی ہے؟ 7 مبینیں ہر مبین پہ پہنچتے ہیں. میں آپ کو وظیفہ نہیں بتا رہی, میں صرف آپ کو لوگوں کی نہ سمجھی بتاؤں گی, اور اللہ ان کے بھی دل میں جتنی قرآن کی محبت ہے اس کو صحیح راستے پہ لگا دے. اب دیکھیے کہ آیت نمبر 12 پہ آ رہا ہے فی امام مبین. ذرا ایک لمحے کے لیے دل پہ ہاتھ رکھے, کیا تھی یہ آیت؟ ما قدم ہوا سارا. لوگ کیا کرتے ہیں, اس مبین پہ پہنچتے ہیں, پھر پیچھے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے پڑھتے پھر اگلی مبین پہ آ جاتے ہیں, پھر وہاں پہنچ کے اگلی مبین آ رہی ہے. بس اگلی بتاؤں گی, کہیں آپ میرے نام پہ نہ ڈال دیں. آیت 17 پہ آتا ہے وما علینا الا البلاغ المبین. چلو پھر پیچھے سے بسم اللہ یاسین, یہاں پہنچے پھر آگے گئے اور اس سے اگلے مبینوں پہ رکے. بھائی کیوں غلطی لگی اللہ کو؟ دیکھیے تک بندی ہے نا, اٹکلے. اللہ کے نبی نے بتایا تھا 100 دفعہ کرتے, لیکن لوگ اپنی مرضی سے ایسے کام کریں. کیا یہ صورت واقعی دل کی حالت کو بدلنے والی ہے؟ مبین ہے کہ نہیں؟ میں کہتی ہوں ایک دفعہ آپ کا دل کھل جائے, آپ کو اللہ کا صاحب کن فیکون ہونا سمجھ آ جائے, ایک دفعہ بھی آپ انشاءاللہ شعور سے پڑھیں گے تو وہ آپ کو کافی ہوگی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین لینذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة نمبر 222 آیت نمبر 1 سے 82 سورة صافات. لیسن نمبر 222 آیت نمبر 1-82. بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں, یہ نہ گھبرائیے کہ آیتوں کا نمبر بہت زیادہ, اگر آپ لائنیں گنیں گے تو تقریباً اتنی ہی بنتی ہیں جتنی کہ ایک عام سبق میں ہوتی ہیں. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا. قسم ہے صف باندھنے والوں کی. فالزاجرات زجرا. پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر. فالتالیات ذکرا. پھر تلاوت کرنے والوں کی ذکر کی. یعنی ذکر سے مراد یہاں قرآن ہے. ان الہکم لواحد. بے شک تمہارا معبود ایک ہی ہے. رب السماوات والارض. زمین و آسمان کا رب. وما بینہما. اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. ورب المشارق. اور مشرقوں کا رب. انا زینا السماء الدنیا. بے شک ہم نے مزین کی آسمان دنیا کو. بزینت القواکب. سات ستاروں کی زینت کے. وحفظا من كل شيطان مارد. اور حفاظت کی ہر شیطان سرکش سے. لا يسمعون. نہیں کان لگا سکتے. الى الملأ الاعلى. اوپر کی مجلس کی طرف. وَيُقْذَفُونَ. اور پھینکے جاتے ہیں. مِن كُلِّ جانب. ہر جانب سے. دُحُورًا. بھگانے کو. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ. اور ان کے لیے عذاب ہے دائمی. الا من خطف الخطفۃ. مگر جو کوئی اچک لیتا ہے اچک کر. فاتبعہ شہاب ثاقب. تو پی لگتا ہے اس کے ایک انگارا جلتا ہوا. فاستفتهم. بس پوچھئے ان سے. اہم اشد خلقن. کیا ان کا مشکل ہے پیدا کرنا. ام من خلقنا. یا جو پیدا کیا ہم نے. انا خلقناہم من طین لازب. بے شک پیدا کیا ہم نے ان کو چپکنے والی مٹی سے، بل عجیبتا بلکہ تو تعجب کرتا ہے، ویسخرون اور وہ مذاق کرتے ہیں، وَإِذَا ذُكِّرُوا اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لا یذکرون نہیں وہ نصیحت قبول کرتے، وَإِذَا رَأَوْا آیَةً اور جب دیکھتے ہیں کوئی نشانی، یستسخرون تو مذاق اڑاتے ہیں، وقالو اور کہتے ہیں، ان ھذا الا سحر مبین نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا، اَإِذَا مِتْنَا کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا اور ہو جائیں گے مٹی، وَعِظَامًا اور ہڈیاں، اَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیا یقیناً ہم پھر اٹھائے جائیں گے، وَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی، قُلْ نَعَمْ کہہ دو ہاں، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ اور تم ذلیل ہوگے، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ پس سوائے اس کے نہیں وہ ایک زور کی آواز ہوگی، فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ پس اس وقت وہ دیکھنے لگیں گے، وقالو اور وہ کہیں گے، یا ویلنا ہائے ہماری شامت، ہذا یوم الدین یہ دن ہے جزا کا، ہذا یوم الفصل الذی یہ دن فیصلے کا وہ جو، کنتم بھی تکذبون تھے تم اس کو جھٹلاتے، ابشر الذین ظلموا جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، وازواجہم وما کانوا یعبدون اور ان کے ساتھیوں کو اور جن کو تھے وہ پوچھتے، من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، فہدوہم بس چلا دو ان کو، الی صراط الجحیم جہنم کے راستے کی طرف، وقفوہم اور ٹھہرائے رکھو ان کو، انہم مسئولون بے شک وہ پوچھے جانے والے ہیں، مالکم لا تناصرون کیا ہے تم کو کہ نہیں تم ایک دوسرے کی مدد کرتے، بل بلکہ ہم الیوم مستسلمون وہ آج فرما بردار ہیں، وَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ يَتَسَاءَلُونَ اور وہ متوجہ ہوں گے باز باز کی طرف باہم سوال کریں گے، قالوا وہ کہیں گے، انکم کنتم تاتوننا بے شک تم تھے ہمارے پاس آتے،
بے شک تم تھے ہمارے پاس آتے،
انل یمینی
انل یمینی
دائیں طرف سے،
دائیں طرف سے،
قالوا بل لم تکونوا مؤمنین،
قالوا بل لم تکونوا مؤمنین،
وہ کہیں گے بلکہ نہ تھے تم ایمان والے،
وہ کہیں گے بلکہ نہ تھے تم ایمان والے،
وما کان لنا علیکم،
وما کان لنا علیکم،
اور نہ تھا ہمارے لیے تم پر،
اور نہ تھا ہمارے لیے تم پر،
من سلطان،
من سلطان،
کوئی زور،
کوئی زور،
بل کنتم قوما طاغین،
بل کنتم قوما طاغین،
بلکہ تھے تم سرکش قوم،
بلکہ تھے تم سرکش قوم،
فحق علینا قول ربنا،
فحق علینا قول ربنا،
بس پوری ہو گئی ہم پر بات ہمارے رب کی،
بس پوری ہو گئی ہم پر بات ہمارے رب کی،
انا لذائقون،
انا لذائقون،
بے شک ہم مزہ چکھنے والے ہیں،
بے شک ہم مزہ چکھنے والے ہیں،
فاغویناکم،
فاغویناکم،
بس ہم نے تم کو گمراہ کیا، انا کنا غاوین،
انا کنا غاوین،
بے شک ہم تھے گمراہ،
بے شک ہم تھے گمراہ،
فإنهم یومئذ،
فإنهم یومئذ،
بس بے شک وہ اس دن،
بس بے شک وہ اس دن،
فی العذاب مشترکون،
فی العذاب مشترکون،
عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے،
عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے،
انا کذالک،
انا کذالک،
بے شک ہم اسی طرح،
بے شک ہم اسی طرح،
نفعل بالمجرمین،
نفعل بالمجرمین،
کریں گے مجرموں کے ساتھ،
کریں گے مجرموں کے ساتھ،
انہم کانوا،
انہم کانوا،
بے شک تھے وہ،
بے شک تھے وہ،
اذا قیل لهم،
اذا قیل لهم،
جب کہا گیا ان کو،
جب کہا گیا ان کو،
لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ،
نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے،
نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے،
یستکبرون،
یستکبرون،
وہ تکبر کرتے ہیں،
وہ تکبر کرتے ہیں،
ویقولون،
ویقولون،
اور وہ کہتے ہیں،
اِنَّا لَتَارِكُو، اِنَّا لَتَارِكُو،
کیا ہم چھوڑ دیں،
کیا ہم
چھوڑ
دیں،
اپنے معبودوں کو،
اپنے معبودوں کو،
لشاعر مجنون،
لشاعر
مجنون، شاعر مجنون کے لیے،
شاعر مجنون کے لیے،
بل جاء بالحق،
بل جاء بالحق،
بلکہ آیا وہ حق کے ساتھ، وصدق المرسلین،
وصدق المرسلین،
اور سچ کہا رسولوں نے،
سچ کہا رسولوں نے،
انکم لذائقو،
انکم لذائقو،
بے شک تم چکھنے والے ہو،
بے شک تم چکھنے والے ہو،
العذاب العلیم،
العذاب العلیم،
دردناک عذاب،
دردناک عذاب،
وما تجزون،
وما تجزون،
اور نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے،
اور نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے،
الا ما کنتم تعملون،
الا ما کنتم تعملون،
مگر جو تھے تم وہ عمل کرتے،
مگر جو تھے تم وہ عمل کرتے،
الا عباد اللہ المخلصین،
الا عباد اللہ المخلصین،
مگر اللہ کے خالص بندے،
مگر اللہ کے خالص بندے،
اولئک لہم رزق معلوم،
اولئک لہم رزق معلوم،
یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے رزق ہے مقرر،
یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے رزق ہے مقرر،
فواکہ،
فواکہ،
میوے،
میوے،
وہم مکرمون،
وہم مکرمون،
اور وہ اعزاز والے ہوں گے،
اور وہ اعزاز والے ہوں گے،
فی جنات النعیم،
فی جنات النعیم،
نعمت کے باغوں میں،
نعمت کے باغوں میں،
علی سرر متقابلین،
علی سرر متقابلین،
تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے،
تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے،
یطاف علیہم،
یطاف علیہم،
دور چلایا جائے گا ان پر،
دور چلایا جائے گا ان پر،
بکأس من معین،
بکأس من معین،
شراب لطیف کے جام سے،
شراب لطیف کے جام سے،
دعا لذة للشاربین،
دعا لذة للشاربین،
سفید لذت پینے والوں کے لیے،
سفید لذت پینے والوں کے لیے،
لا فیہا غول،
لا فیہا غول،
نہیں ہوگا اس میں درد سر،
نہیں ہوگا اس میں درد سر،
ولا ہم انہا ینزفون،
ولا ہم انہا ینزفون،
اور نہ وہ اس سے بہکی باتیں کریں گے،
اور نہ وہ اس سے بہکی باتیں کریں گے،
وعندہم قاصرات الطرفین،
وعندہم قاصرات الطرفین،
اور ان کے پاس نیچی رکھنے والی نگاہوں کو بڑی آنکھوں والیاں،
اور ان کے پاس نیچی رکھنے والی نگاہوں کو بڑی آنکھوں والیاں،
کأنہن بیض مکنون،
کأنہن بیض مکنون،
گویا کہ وہ انڈے ہیں چھپے ہوئے،
گویا کہ وہ انڈے ہیں چھپے ہوئے،
فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، رخ کرے گا ان کا ایک دوسرے پر باہم سوال کریں گے، قال قائل منہم، کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے،
کہے گا ایک کہنے والا ان میں سے،
انی کان لی قرین،
انی کان لی قرین،
بے شک میں تھا میرا ایک دوست،
بے شک میں تھا میرا ایک دوست،
یقول انک لمن المصدقین، کہتا تھا کیا واقعی تو تصدیق کرنے والوں میں سے ہے، اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکنا ترابا، اور ہو جائیں گے ہم مٹی، وعظاما، اور ہڈیاں، انا لمدینون، کیا یقیناً ہم بدلا دیے جائیں گے، قال هل انتم، کہے گا کیا تم، مطلعون، جھانکنے والے ہو، فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، بس وہ جھانکے گا پھر دیکھے گا اس کو جہنم کے وسط میں، قال اللہ، وہ کہے گا اللہ کی قسم، ان قط لتردین، قریب تھا کہ تو ہلاک کر دیتا مجھ کو، ولولا نعمت ربی، اور اگر نہ ہوتی مہربانی میرے رب کی،
اگر نہ ہوتی مہربانی میرے رب کی،
لکنت من المحضرین،
لکنت من المحضرین،
البتہ میں ہوتا حاضر کیے جانے والوں میں،
البتہ میں ہوتا حاضر کیے جانے والوں میں،
افما نحن بمیتین،
افما نحن بمیتین،
کیا بس نہیں ہم مرنے والے،
کیا بس نہیں ہم مرنے والے،
الا موتتنا الاولى،
الا موتتنا الاولى،
مگر موت ہماری پہلی،
مگر موت ہماری پہلی،
وما نحن بمعذبین،
وما نحن بمعذبین،
اور نہ ہم عذاب دیے جائیں گے،
اور نہ ہم عذاب،
ان هذا لهو الفوز العظیم،
ان هذا لهو الفوز العظیم،
بے شک یہی وہ کامیابی ہوگی بڑی،
بے شک یہی وہ کامیابی ہوگی بڑی،
لمثل هذا،
لمثل هذا،
اس ہی کے لیے،
اس ہی کے لیے،
فلیعمل العاملون،
فلیعمل العاملون،
چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے،
چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے،
اذالک خیر النزلا،
اذالک خیر النزلا،
کیا یہ بہتر ہے مہمانی،
کیا یہ بہتر ہے مہمانی،
ام شجرۃ الزقوم،
ام شجرت الزقوم
یا تھور کا درخت
یا تھور کا درخت
انا جعلناها بے شک ہم نے بنایا اس کو فتنة للظالمین فتنہ ظالموں کے لیے انہا شجرتن بے شک وہ ایک درخت ہے تخرج فی اصل الجحیم نکلتا ہے جہنم کی جڑ میں سے تل اوہا خوشے اس کے کأنہ رؤوس الشیاطین گویا کہ وہ سر ہیں شیطانوں کے فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا پس بے شک وہ البتہ کھائیں گے اس میں سے فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ پس بھریں گے اس سے پیٹ ثم ان لهم علیہا پھر بے شک ان کے لیے لشوبم من حمیم ملاوٹ ہوگی گرم پانی کی ثم ان مرجعہم پھر بے شک لوٹایا جانا ان کا لَإِلَى الْجَحِيمِ البتہ جہنم کی طرف ہوگا اِنَّهُمَ الْفَوْ بے شک انہوں نے پایا آباءہم اپنے باپ دادا کو ضالین گمراہ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ پس وہ ان کے نقشے قدم پر يُهْرَعُونَ دوڑتے ہیں وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اور بے شک گمراہ ہوئے ان سے پہلے اکثر الاولین بہت سے پہلے لوگ ولقد ارسلنا فیہم منذرین اور بے شک بھیجے ہم نے ان میں ڈرانے والے فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین پھر دیکھو کیوں کر ہوا انجام ڈرائے جانے والوں کا الا عباد اللہ المخلصین مگر اللہ کے خاص بندوں کے ولقد نادانا اور بے شک پکارا ہم کو نوحن نوح نے فلنعم المجیبون پس بہت اچھا قبول کرنے والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب انہوں نے پکارا تو ہم اس کو بہت اچھی طرح قبول کرنے والے ہیں ونجیناہو اور نجات دی ہم نے اس کو وَأَهْلَهُ اور اس کے گھر والوں کو مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ بہت بڑی مصیبت سے وَجَعَلْنَا اور بنایا ہم نے ذُرِّيَّتَهُ اس کی اولاد کو هُمُ الْبَاقِينَ وہی باقی رہنے والے وَتَرَكْنَا اور چھوڑ دیا ہم نے عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اس کا پیچھے آنے والوں میں کیا چھوڑ دیا ذکر خیر سلام علی نوح فی العالمین سلام ہے نوح پر تمام جہانوں میں
سلام ہے روح پر تمام جہانوں میں.
انا کذالک نجزی المحسنین, بے شک کسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں محسنوں کو, انہ من عبادنا المؤمنین, بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. ثم اغرقنا الآخرین, پھر ہم نے غرق کر دیا دوسروں کو. بس جی یہاں تک تلاوت سنیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبق نمبر 222 آیت نمبر 8-82 سورة صافات لیسن نمبر 222 آیت نمبر 1-82 بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں سورة صافات کا یہ پہلا لیسن ہے اور سورة صافات ترتیب کے اعتبار سے 37 نمبر کی سورت ہے سورت کا نام پہلی ہی آیت و صافات صفہ سے ہے اس کا معنی ہوتا ہے صف باندھے ہوئے یعنی صفوں کی بات ہوگی اس میں انشاءاللہ اس آیت پہ آپ کو بتایا جائے گا الصافتن کی جمع ہے صافات پانچ رکوع ہے 182 آیات ہیں اور 860 کلمات ہیں 3826 حروف ہیں یہ لفظ جو بھی ہم بولتے ہیں اس کا مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم سوچیں کہ قرآن پاک کے کتنے زیادہ الفاظ، کتنے زیادہ حروف اور کتنے جملے ہم ایک ایک دن میں سیکھتے ہیں، اور اس سے ہمیں پھر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام کتنا خوبصورت ہے. اس سورت کے مضمون بھی مکی سورتوں کی طرح انہی تین مضامین پہ ہیں، توحید، رسالت اور آخرت کے عقائد. اور اس سورت کا جو انداز ہے، یہ مکہ کا وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں کی دعوت سے مکہ والے چکنہ ہو چکے تھے، تعصب کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے ماننے سے تو انکار کیا، لیکن دل میں خوف پیدا ہو چکا تھا اور ان کو لگ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف جو ہم کیچڑ اچھال رہے ہیں، بالآخر یہ ہمارے ہی خلاف پڑے گا. اور اس وقت جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام کا اس طرح سے مذاق اڑایا جا رہا تھا اور آپ کے دعوے رسالت کا اس شدت کے ساتھ انکار کیا جا رہا تھا، ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 171 سے 179 میں خبر دی کہ کوئی بات نہیں، اڑا لو مذاق جتنا اڑاتے ہو، تمہارے دیکھتے ہی غالب آئے گا اور تم اللہ کے لشکر کو خود اپنے گھر کے صحن میں اتراوا پاؤ گے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ نوٹس اس وقت دیا گیا جب دور دور تک اللہ کے نبی کی کامیابی کے کوئی آثار نہیں تھے، اور اس وقت اگر اس بات کو کوئی کہے تو یہی ہوگا کہ بہت دور کی بات ہے، یعنی ہمارے ہاں اس کے لیے غلط باتیں بھی تھوڑی سی بولتے ہیں کہ بڑی دور کی سوچی، اس قسم کی کیفیت. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اندھیری رات میں خوشخبریاں دے رہے ہیں. تقریباً تین چوتھائی تعداد جو تھی وہ ملک چھوڑ کے جا چکی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 40-50 صحابہ کرام رہ گئے اور انتہائی بے بسی کے ساتھ زیادتیاں برداشت کر رہے تھے. مٹھی بھر لوگ تھے، بے سر و سامان تھے، سوچنے والے دیکھنے والے دیکھ رہے تھے کہ دیکھنا یہ تحریک مکہ میں ختم ہو جائے گی. اور 15-16 سال نہیں گزرے کہ فتح مکہ کے موقع پر ٹھیک وہی ہوا جس کا اس صورت میں ان کو بتایا گیا تھا. پچھلی صورت میں ہم نے دیکھا کہ فَإِنَّ أَمْرَهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ. تو اس صورت میں آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صاحب کن ہونے کے بہت سارے مناظر دیکھیں گے، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ترغیب اور تفہیم دو رنگ اس میں آپ کو دکھیں گے. تفہیم کہتے ہیں فہم، اور ترغیب اور رغبت دونوں چیزیں آپ کو دکھیں گی. توحید اور آخرت کے عقیدے کے بارے میں بہت ہی خوبصورت قسم کے دلائل ہمیں اس صورت میں ملیں گے، اور خاص طور پہ اس صورت کا جو حسن ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کا واقعہ ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کا صرف ایک اشارہ پاتے ہوئے اپنا اکلوتا بچہ قربان کرنے پر تیار ہو گئے. اور اس میں بھی اصل میں کفار مکہ کے لیے سبق تھا کہ جس ابراہیم کے ساتھ تم اپنا نسب پیش کرتے ہو، وہ اپنے بیٹے کو اللہ کے اشارے پہ قربان کرنے کو تیار ہے، تم کیوں اپنی جان چھڑاتے پھرتے ہو اور تم کیوں پہلو کرتے ہو. اور ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کو بھی یہ واقعہ سنا کر بتایا گیا کہ بعض دفعہ اسلام بندے سے ان کی اولادیں تک مارتا ہے، تو تم پیچھے ہٹ گئے، تو تم نے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے تعلق کو توڑ لیا. تو آئیے ذرا ہم سورت کو ساتھ ساتھ لے کے دیکھتے ہیں. بہت ہی ہلکے پھلکے انداز میں پڑھی جانے والی سورت ہے. ایسی صورتوں میں لفظ تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. مکی صورتوں میں لفظ نئے بھی ہوتے ہیں اور مشکل ہوتے ہیں، آیتیں چھوٹی ہوتی ہیں، لیکن اس کے اندر تفسیر کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی، صرف معنی سے ہی بات سمجھ میں آتی ہے. اس کے برعکس جو مدنی صورتیں ہوتی ہیں ان کی آیتیں لمبی بہت ہوتی ہیں، ترجمہ بہت آسان ہوتا ہے اس کا. آپ فیل کریں گے جس پارے کو آپ کہتے ہیں کہ ترجمہ بہت آسان ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ مدنی صورتیں ہوتی ہیں. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا، قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم. فالزاجرات زجرا، پھر ان کی قسم جو ڈانٹتے پھٹکارنے والے ہیں. فالتالیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں. تین قسموں کے بعد ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے. یہ جو تین قسمیں کھائیں گی شروع میں، اس میں مفسرین کی اکثریت کی رائے کیا ہے کہ یہ فرشتوں کی صفات ہے. فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف کاموں کے لیے چنا ہوا ہے. صافات صفا سے کیا مراد ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے فرشتے صف باندھے ہوئے ہیں، یا پھر اللہ کے حکم کے انتظار میں صفے باندھے کھڑے ہیں، یا واعظ اور نصیحت کے ذریعے سے لوگوں کو ڈانٹنے والے، یا بادلوں کی قسم. یعنی عمومی بات کیا ہے کہ یہ فرشتوں کی قسمیں، لیکن بعض لوگوں نے کچھ اور چیزیں بھی اس میں پیش کی کہ کچھ ایسے ہیں جو تھڑکنے والوں کی قسمیں اور جو دوسروں کو بتاتے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں نا تو بہت دل کے اوپر روب پیدا کرنے والی آیتیں کہ اللہ کی ذات، اس کی شان، اس کی عبودیت کو تم اگر نظروں میں رکھو تو دیکھو کہ بڑے بڑے فرشتے، جس میں سے صرف ایک فرشتے جبرائیل کے بارے میں تم جانتے ہو کہ اس کے 600 پر ہیں، اتنے بڑے بڑے فرشتے جب اللہ کے سامنے قطار در قطار کھڑے ہیں، صفے باندھے کھڑے ہیں، حکم کے منتظر ہیں، اشارے کے منتظر ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس کائنات کا نظام اس طرح کر رہے ہیں، تو سوچو وہ ذات کتنی بڑی ہوگی، اللہ کی ذات کیسی بڑی ہوگی. آگے پھر آیت 165 میں یہی بات آئے گی کہ جس میں فرشتے خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ. اور اس پوری صورت میں آپ کو فرشتوں کا بہت ذکر ملے گا. پچھلے سورۃ فاطر میں ہم نے بہت زیادہ پڑھا، اور جو ڈانٹنے والے پھٹکارنے والے فزاجراتی زجرا، تو بعض کہتے ہیں کہ یہ تو فرشتے ہیں جو بادلوں کو ہانکتے ہیں، کیونکہ کس کو ڈانٹ پڑ رہی ہے؟ بادلوں کو ڈانٹ پڑتی ہے، سورۃ رعد میں بھی ہم پڑھ چکے، اور بارش کا انتظام کرتے ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو پچھلی بات سے صافات صفا سے ملائیں تو فزاجراتی زجرا سے مراد وہ فرشتے ہیں جو نافرمانوں اور مجرموں کو ڈانٹتے پھٹکارتے ہیں. وہ انسانوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ بتاؤ تم کیا کر رہے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا، تم سوچو. آپ دیکھیں کہ ہر بندے کے دل کے اندر ایک بات تو نیکی اور برائی کا فرق پتہ چلتا ہے، اس کو بالکل وہی مفہوم دکھتا ہے کہ یہ غلط کام کر کے اپنے آپ کو فرشتوں کی بھی ڈانٹ کر استاد بناتے ہیں، اور فرشتے ان کو ڈانٹتے ہیں. اور فتالیات ذکر، پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی قسم، تو یہ کون سے ہیں قرآن کی یا کلام کی نصیحت کرانے والے؟ تو اس سے مراد بھی بعض کہتے ہیں کہ فرشتے ہیں جو لوگوں کو حق کی طرف متوجہ کرتے ہیں. آپ پڑھتے ہیں آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کہ فالحمہا فجورہا وتقواہا. کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے ہمارے دل میں ایک بڑا نیک خیال آ جاتا ہے، تو یہ فرشتوں کا فتالیاتی ذکرہ ہوتا ہے. جیسے برے لوگ، کافر اور شیطانوں اور شاعروں قسم کے لوگوں پہ شیاطین اترتے ہیں نا، اسی طرح نیک لوگوں پہ اور اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. سورۃ حمیم سجدہ میں بھی ہم پڑھیں گے کہ کس طرح وہ ان کو اللہ کے راستے میں جمے رہنے کی دعوت دیتے ہیں. اب یہ تین کی صفات تو ہم نے فرشتوں کی پڑھی، ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ صف بندی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں سے امت مسلمہ کو صف بندی کی اہمیت بھی بتائی، اور دن میں 5 نمازوں میں اس طرح صفے باندھ کر کھڑا کرنا، یہ کس بات کی دلیل تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ کو صف باندھے لوگ اچھے لگتے ہیں. دوسری بات ہے آرگنائز لوگ اچھے لگتے ہیں، ڈس آرگنائز لوگوں سے اللہ کی رحمت چلی جاتی ہے. آپ محسوس کر کے دیکھیں کہ جب آپ کام وقت پہ کریں گے، آرگنائز کر کے کریں گے، آپ اسی وقت میں بہت سارے کام کر لیں گے. اور جو آرگنائز نہیں ہوتے نا، ان کا ذہن بہت زیادہ بھٹکا رہتا ہے. کبھی بھی آپ اپنے آپ کو اوور برڈن فیل کریں کام کا بہت، یعنی آپ کو لگے بہت ہی پریشر ہے، دماغ ہی نہیں چل رہا، اور بعض لوگ پھر ایک جملہ بھی بنا لیتے ہیں کہ کیا کریں، کام ہی بہت ہے، یہ کریں پھر وہ کریں، تو آپ فیل کریں گے کہ اس میں آپ کے آرگنائز ہونے کی ضرورت ہے. صرف آپ الماری میں سے اپنے کپڑے ہی نہیں وقت پہ ڈھونڈ پاتے، کیونکہ آپ کے کپڑے ہی ادھر ادھر بکھرے ہوتے ہیں، شلوار کہیں ہے تو قمیض کہیں ہے. تو صف بندی اصل میں امت مسلمہ کو آرگنائز کرنے کی بات ہے، کہ تم اپنی زندگیوں میں آرگنائزیشن رکھو، پھر دیکھو کہ تمہارے زیادہ کام کتنے ہوتے ہیں. کبھی ہم صحابہ کرام کے بعد کے لوگ جو کہ ہمارے دور سے بہت پیچھے چلے گئے، ان کی زندگیوں کو دیکھے، عقل دنگ رہ جاتی ہے، جس کو کہنا چاہیے نا کہ آنکھیں کھلی کی کھلی اور پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں ان کے کارنامے سن سن کے. ہاتھوں سے لکھتے تھے اور 200 کتابیں لکھ گئے، 20-20 والیوم کی ایک ایک تفسیر لکھ کے چلے گئے. مسند احمد بڑی معروف کتاب ہے حدیث کی، آپ دیکھیں کہ غالباً اس کے مختلف لوگوں نے مختلف بائنڈنگز میں چھاپے ہیں، 25 جلدیں ہیں اس کی. وہاں اگر شروع کرے اس کونے میں تو یہاں تک اس کی بکس کے والیوم آتے ہیں. کیسے لکھے؟ قلم نہیں تھے، کوئی کمپیوٹرز نہیں تھے، کچھ نہیں تھے. ہم جو ہانپے رہتے ہیں نا، اور ہم جو تھکے رہتے ہیں نا، اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم بہت زیادہ لایعنی کاموں میں لگے رہتے ہیں، دوسرا مینج نہیں کر پاتے، کیا کام پہلے کرنا ہے کیا بعد میں کرنا ہے ہمیں یہ پتا نہیں ہوتا. اس لیے اگر آپ کو فیل ہوتا ہے نا کہ آپ کے پاس بہت کام ہے، یا تو کام چھوڑ دیں یا پھر اس کو صحیح طرح سے کریں. آپ کہتے ہیں کہ کورس بڑا تیز چل رہا ہے، آیتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں، ترجمہ بہت یاد کرنا ہے، چھوڑ دیں پھر، یا پھر اپنی زندگی سے کچھ بیکار چیزیں نکالیں. ڈس آرگنائز بندہ ساری زندگی اپسٹ رہتا ہے. سوچئے کہ آپ اگر آپ کوئی کام نہیں کر رہے بعد میں کر لیں گے, نہیں, آپ جب تک اپنی طبیعت کو نہیں بدلیں گے, لائن آف ایکشن کو چینج نہیں کریں گے, آپ کام نہیں کر سکیں گے. آج ہمارے کلچر میں تو لائن بنانا, صف بنانا اپنی عزت کے خلاف سمجھا جانے لگا. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بندہ غلط کام کرے تو اسے افسوس کرے کہ بھائی میں نے غلط کیا. ہم تو بڑی شان سے کہتے ہیں سب سے بات میں گئی تھی اور سب سے آگے چلی گئی, دیکھنا دھکا ماروں گی. اور سب سے جو زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ لوگوں کو خانہ کعبہ میں حجر اسود کے پاس بوسے لیتے ہوئے لائنوں کی بجائے دھکے مار مار کے آگے جاتا دیکھ کر ہوتی ہے. ہم لوگوں نے دین کی اصل سمجھی نہیں. ایک بات ہے, ہم شادی کی کھانے میں ہم کہتے لو جی میں لائن میں لگا دیا, وہ ہم گئے تھے ہم لائنوں میں لگے, ہمیں نہیں کھانا. کئی لوگ ناراض ہو کے آ جاتے ہیں جب ان کو کہا جاتا ہے کہ پلیز آپ لائن میں بیٹھے, وہ لوگ اپنی عزت کے خلاف سمجھتے ہیں. اندر اصل میں بڑائی بہت بیٹھی ہوئی ہے نا. یہاں جن ملکوں میں رہتے ہیں وہاں تو آپ کو ایک ایک چیز پہ لائنوں پہ کھڑا کیا جائے گا, کچھ چیزیں کھڑے ہوں گے. جو ہی اپنے ملکوں میں آئیں گے, جو ہی اپنی مسجدوں میں آئیں گے, جو ہی اپنے اداروں میں آئیں گے, صرف ایک کھانا کھول کے دیکھ لیں آپ, 150 لوگ آ جائیں اور آپ کھانا کھول دیں, صرف اس ایک وقت میں دیکھ لیں کہ ہمارا سارا کا سارا اخلاق اور ہماری ساری آرگنائزیشن کھل کے آتی ہے. آپ عاجز کب بنیں گے؟ جب آپ کہیں گے میں کچھ نہیں. جو بندہ رولز بریک کرواتا ہے نا, میرے لیے کوئی قانون نہیں, سارے قانون آپ کے لیے. دوسرا کہے گا میں تو ایگزامٹ ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں کوئی کام کرنے کی, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, مجھے بتانے کی ضرورت نہیں, میرے دل میں جو آئے میں کر لوں, جب آئے کر لوں, انپریڈکٹیبل ہوں, میرا کوئی معاملہ نہیں کسی کے ساتھ. اس کو یاد رکھیے کہ ہماری ناکامیوں میں ایک بہت بڑا دخل حاصل ہے اور اس کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے, یاد رکھیں. ایسا بندہ آہستہ آہستہ پھر اللہ کے کاموں سے ہٹ جاتا ہے. وہ یہ نہیں سوچ کے ہٹتا کہ میری کوئی خامی ہے, وہ کہتا ہے نہیں میرے پہ پریشر بہت ہے, میں اتنا سٹریس نہیں برداشت کر سکتا, میں یہ نہیں کر سکتا. تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آرگنائز کر دے. نمازوں میں صفوں کے بارے میں ایک روایت آتی ہے حضرت جابر سے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نماز میں اس طرح صف بندی کیوں نہیں کرتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے حضور کرتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ فرشتے اپنے رب کے حضور کس طرح صف بندی کرتے ہیں, کیونکہ ان کو شوق ہوتا تھا سننے کا. تو آپ نے جواب دیا وہ صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں پیوست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں, یعنی بیچ میں خالی جگہ نہیں چھوڑتے. آپ کو پتا کہ ہمارے یہاں تو صرف ایک صف کو ملانے کی وجہ سے ایک فرقہ دوسرے فرقے سے الگ ہو جاتا ہے. جس کو پاؤں سے پاؤں جوڑتا یا کندھے سے کندھا ملاتا دیکھ لے کہتے ہیں یہ وہابی ہوگا, یہ اہل حدیث ہوگا, اس کے ساتھ نہ پڑھو. جان کے چڑ کے کچھ لوگ دور کھڑے ہوتے ہیں. کبھی یہ فیل کریں جن بیچاری خواتین کو نہیں پتا ہوتا, نمازوں میں کبھی مسجدوں میں یا جمعے میں چلی بھی جائیں نا, آپ کوشش کریں گے کہ صف ملائیں, ساتھ جڑے ان کے, تو وہ پاؤں اور کھینچتی ہیں, وہ جان کے آپ سے دور ہو جاتی ہیں کہ شاید پاؤں ملا کے وہابی نہ بن جائے. انشاءاللہ سورۃ صف میں ہم پڑھیں گے اس کی مزید باتیں. پوری ایک سورت صف پہ اللہ نے بنا دی, بھیج دی کہ دیکھو یہ اتنی اہم چیز ہے, اس کے باوجود بھی ہم مسلمانوں کا حال کیا, اس کو دیکھیں. اور نماز کی صفوں میں اللہ کے نبی کا کیا عمل تھا؟ آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگا کر فرمایا کرتے تھے سیدھے رہو, آگے پیچھے مت ہو, ورنہ تمہارے دلوں میں اختلاف پیدا ہو جائے گا. یہ صحیح مسلم اور نسائی کی روایت ہے اور کئی اور دوسری روایتوں میں, یعنی پورے پورے اس پہ بکلٹس موجود ہیں جس میں وہ حدیثیں جمع کی گئی ہیں جس میں صفوں کی بات ہے. یہ جو آپ کو یہاں کہا جاتا ہے نا اپنے آپ کو سیدھا رکھیں, ڈیسک سیدھا کریں, چیئر سیدھی رکھیں, آپ امیجن کریں اگر آپ صرف اسی پریکٹیکل سے روز گزرتی جائیں گی نا, تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر تحمل آئے گا. آپ ٹریفک میں پھنس گئیں تو آپ سٹریس نہیں کریں گی, آپ کی ڈرائیونگ اسموتھ ہو جائے گی, آپ کو انتظار کرنا آئے گا, آپ کھانا پکاتے ہوئے اپنے ہاتھ نہیں چلائیں گی کہ جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو, آدھا گرتا آدھا پڑتا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر اس طرح کا صبر اور حوصلہ نہیں ہوتا. یہ بات بھی نوٹ کیجئے گا کہ یہ آیتیں کیوں فرشتوں کی اتنی تفصیل سے بتائی جا رہی ہیں, کیونکہ مشرکین مکہ کا ایک پورا گروہ تھا جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس پوری صورت میں شرک کی اس قسم کی نفی کی کہ دیکھو تم جن کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو تو بیٹیاں تو بڑی لاڈلی ہوتی ہیں, یعنی بیٹیوں کا معاملہ اس سے کہیں بھی نہیں آتا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز ادھر سے ہمیں سمجھ آتی ہے اور وہ کیا ہے کہ ایک بندے کی عاجزی اور اس کی شان فرشتوں کی خانی تھی نا, خوبی تھی, تو اس کو اللہ نے شروع میں بیان کیا, جس کو ہمارے یہاں کہہ لیجئے کہ با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نماز میں جو صف باندھ کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر نماز کے دوران کے اوپر دیکھے تو قریب ہے کہ اس کی نگاہ اچک لی جائے, یعنی اندھا ہو جائے. کہا تم نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو تو تمہارے اور اللہ کے بیچ کے پردے جو ہے وہ اٹھے رہتے ہیں. کیونکہ مطلب یہ کہ تم بہت فوکس ہو جاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس ساری باتوں سے فائدہ لینے والا بنا دے. پھر اس کے بعد جو جواب ہے وہ کہے کہ اللہ ایک ہے. اتنی شدت اتنی شد و مت کے ساتھ وہاں انکار ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نہیں رب ایک ہے, اتنے نہیں ہو سکتے. اور وہ ایک بھی کون ہے؟ کیونکہ ہر ایک کہے گا جس بت کو ہم پوچھتے ہیں وہی ایک رب ہے. کانی رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق, جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کا, جو کچھ ان کے درمیان ہے, اور مالک ہے مشرقوں کا. یہ کام تو کوئی بھی نہیں کر سکا, نہ سورج کو مشرق سے کوئی نکال سکا, نہ مغرب سے غروب کر سکا. مراد کیا ہے کہ جو جھوٹے خدا تم نے بنا دیے ان میں سے کوئی ایک بھی رب نہیں ہے. نمرود نے بھی حضرت ابراہیم سے جب مناظرہ کیا تھا تو کچھ اسی قسم کی باتیں ہوئی تھی. تو حضرت ابراہیم نے اس کو لاجواب کیا تھا کہ میرا رب تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے, تو پھر اس کو مغرب پہ لا کر دکھا. اور اس پہ فبوحیت اللذی کفر کی بات ہوئی. تو یہاں بتا دیا گیا کہ سارے کاموں کو کرنے والا وہ ایک ہی ہے, اور ایک کے ہاتھ میں کنٹرول ہوتا ہے تو باقی سارے بھی ٹھیک کام کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ مالک کی ڈانٹ سن لیتے ہیں لیکن مالک کے نوکر کی ڈانٹ نہیں سنتے. بعض جگہ آپ دیکھیے کہ جہاں بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں وہاں صرف اس لیے ملازموں میں جھگڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اس نے مجھے آ کے روک کیوں ڈالا, یہ اس نے مال نے مجھے یہ کیوں کہا, ڈرائیور نے مجھے کیوں کہا. تو ایک رب نے اپنے ہاتھ میں ساری چیزیں رکھ کے ہم سب پہ بہت رحم کیا کہ ہمیں دوسروں کے ہاتھوں میں نہیں رکھا. دوسری بات ہے اس میں کہ رب المشارق کیوں آیا. مشرق ہوتا ہے نا, تو مشارق کا مطلب بہت سارے مشرق. تو اس کے اوپر بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے کہ ہر دن سورج مختلف جگہ سے نکلتا ہے. اسی طرح بعض کہتے ہیں کہ جیسے سورۃ الرحمن میں ہے کہ رب المشرقین والمغربین, دو مشرق اور دو مغرب ہیں, یعنی گرمیوں میں ایک خاص وقت جگہ ہوتی ہے, سردیوں میں ایک دوسری جگہ ہوتی ہے, تو وہ بھی اس سے مراد ہیں. اور اصل بات یہ کہ جہاں سے بھی سورج نکلتا ہے, ایک جگہ سے نکلے یا ہر رختی جگہ سے نکلے, ہم میں سے کسی کے اختیار میں نہیں کہ ان سب کو ان کی جگہ سے ہٹ سکے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو رب اتنے بڑے مشرق اور مغربوں کا رب ہے, سوچو کہ تمہیں اس سے کتنا ڈرنا ہے. دنیا والوں سے تو اتنا مروب ہو جاتے ہو, ان کی تو ذرا سی گاڑی تمہیں بڑی دکھ جائے تو تم کہتے ہائے ان کے پاس اتنا کچھ ہے ہمارے پاس بھی نہیں. تو اللہ کی ذات کے پاس تو بہت ہی کچھ ہے. ایک چھوٹی سی چیز پیچھے قسموں پہ رہ گئی کہ اللہ نے اتنی قسمیں کھائی ہیں تو کیا ہم بھی کھا سکتے ہیں؟ ہم نہیں کھا سکتے. ایک قسم کھانا جو ہوتا ہے نا, کسی کو گواہ بنانا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کو مرضی گواہ بنائے, لیکن ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم اللہ ہی کو گواہ بنائیں. اس لیے سچے ہوں تو اللہ کی قسم یا اللہ کی کسی صفت کی قسم کھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا بھی شرک ہوتا ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہاں جو یہ بات کہہ دی گئی کہ اللہ تعالیٰ مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے اور وہ ایک ہی ہے, تو اس سے یہ بات بھی بتا دی گئی کہ جب وہ سارے کام کرنے والا ایک ہے تو پھر عبادت میں تم کسی اور کو بھی شامل کرتے ہو, دعائیں کسی اور سے کیوں مانگتے ہو, سجدے کسی اور کے کیوں کرتے ہو. اب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی کچھ مثالیں دی گئیں. انا زینا السماء الدنیا بزینۃ للکواکب, بلا شبہ ہم نے سجا دیا آسمان دنیا کو ستاروں کے سنگھار سے. یعنی اس آسمان کو جس کو تم دیکھتے ہو اس پہ تو ستارے لگا دیے, اور اس سے اوپر والے آسمانوں پہ کوئی ستارے نہیں ہیں. کیوں؟ پہلی بات ہے بزینۃ للکواکب, یہ دنیا بنی ہی انسان کے لیے تھی اور انسان ہی اس کو دیکھتا ہے, حالانکہ اوپر والے آسمانوں کو فرشتے دیکھتے ہوں گے لیکن ہم نہیں دیکھتے, اللہ نے وہاں ستارے نہیں لگائے. یہ بالکل ایسے ہی مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ قمیض کے دامن میں کچھ موتی ستارے لگا لیتے ہیں اور پیچھے والے حصوں پہ نہیں لگاتے, اندر نہیں لگاتے. جو دوسروں کو دکھنا ہوتا ہے اس پہ لگا لیتے ہیں, جو خود کو دکھتا ہے اس پہ نہیں لگاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے لگائے. دوسری وجہ یہ کہ اسی آسمان پہ ستارے اس لیے کہ وحفظ من کل شیطان مارد, اور اسے محفوظ کر دیا ہر سرکش شیطان کی رسائی سے. یعنی پہلے آسمان پر ہی شیطانوں کو روک لیا جاتا ہے, وہ وہی سننے کے لیے جو جاتے ہیں اس سے پہلے چونکہ یہی روکا جاتا ہے. تو گویا کہ یہ ایسے سیکیورٹی چیکس ہیں کہ جو یہاں لگا دیے گئے وہاں اس کے بعد پھر آگے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. فرمایا لا یسمعون الا الملأ الاعلی, نہیں سن سکتے کان لگا کر عالم بالا کی باتوں کو. ویقذفون من کل جانب, اور پتھراؤ کیا جاتا ہے ان پر ہر جانب سے. دخورم ولہم عذاب واصب, ان کو بھگانے کے لیے. دخور دخرہ سے یعنی کسی کو دور کرنا, صرف ساؤنڈ سے یاد کر لیجئے. اور اس کے بعد عذاب واصب, عذاب ہے ان کے لیے دائمی, واصب وہ سواد با اس کا روٹ ہے، دائم کے معنوں میں ہوتا ہے، ہمیشہ رہنے والا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو ان سے ان کو دور کیا جاتا ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا حساب ہے. مگر ہوتا کہ الا من خطف الخطفتا، مگر جو کوئی چھپٹ لیتا ہے کچھ چھپٹ لینا، فاتباہ شہاب ثاقب، تو تعقب کرتا ہے اس کا تیز شعلہ. یہاں پہ بات پوری ہوئی، اشارہ اسی چیز کی طرف ہے جو آپ پیچھے ہم بات کر چکے کہ شیاطین جو ہیں وہ آسمانوں سے جا کے خبریں لیا کرتے تھے، لیکن جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کے لیے، جس کا وعدہ سورۃ حجر میں ہوا تھا کہ نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، تو لہٰذا اس کے بعد آسمانوں پہ پہرے لگا دیے گئے، اب کوئی ادھر نہیں جا سکتا. بالکل ایسے ہی کہہ لیں کہ ستارے جو یہ مورچے ہیں، مورچیاں جیسے ہوتی ہیں جہاں سے رخ دیکھ کے اندر سے دشمن پہ تیر پھینکے جاتے ہیں. پھر چھوٹی ایسے جگہ آپ نے قلعوں کے اندر بھی دیکھی ہوں گی، شاید ستارے بالکل اسی طرح سے. اللہ تعالیٰ نے کیسے حفاظت کی؟ اب دیکھیے کہ جس دور میں یہ آیتیں نازل ہو رہی تھی، کہانت کا بڑا زور تھا، گھر گھر بیٹھے بیٹھے لوگ پیشن گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں، اب کون گرے گا، کون ابھرے گا، کس کی ہوگی، لوگ اپنی گمی ہوئی چیزوں کے پتے جو تھے وہ پوچھتے تھے ایک دوسرے سے، اگلے سال کیا ہوگا، آپ کا سال کیسا گزرے گا، آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا، یہ رشتہ مبارک ہوگا کہ نہیں، یہ گھر منحوس تو نہیں. اس قسم کی باتیں کر کر کے لوگ کہانت کو عام کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ باتیں لگا دی کہ دیکھو ایسا اب نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ کیا 1400 سال گزرنے کے بعد کہیں ایسا پھر تو نہیں ہو رہا، چاروں طرف ہو رہا. تو حیرت اس بات سے ہوتی ہے کہ پہلے یہ کام صرف اخباروں کے اشتہاروں کی صورت میں ہوتا تھا، خلا عامل نجومی وہ آپ کو مستقبل کا حال بتائیں گے، اخبار جہاں ایک رسالہ تھا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اگر آپ وہ چھوڑ چکے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن جب کبھی میں نے دیکھا تو اس میں آپ کا ہفتہ کیسا گزرے گا. لٹرلی لوگ صبح کھول کے دیکھ رہے ہوتے تھے، آج صبح جا رہے ہیں، پھر ہوتا ہے آج جائیے اب جاب پہ کام ہو جائے گا. میں سوچتی کبھی شعور نہیں آتا تھا، اور اب جو نہیں پڑھتے ان کو بھی نہیں آتا ہوگا. پھر رشتے جوڑنے کے لیے 12 ستاروں کے جوڑ ہوتے تھے، یہ سنبلا ہے، یہ ہوت ہے، یہ دلو ہے، یہ فلاں، پھر اس کا اس سے جوڑ. میں نے خود لڑکیوں کی ایسی باتیں سنی ہوئی کہ وہ کہتی تھی ہائے میرا جوڑ اس سے، یعنی شادی کرنی ہے کسی سے تو پتا چلے کہ سٹار بھی اس کا دیکھو، پہلے ہی رشتے نہیں ملتے، اب ستارے بھی دیکھنے لگ گئے تو پھر تو رشتے بالکل ہی نہ ملیں گے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مسلمانوں کو کم از کم یہ سیف نہیں دیتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرشتوں کو اتنی جگہ دے رہے ہیں، ان سے ذرا پوچھو تو صحیح کہ یہ سب کچھ جو ہو گیا، یہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو باہر کر دیا؟ ابھی تک آپ دیکھیں تو بالکل ایک ہی مضمون چل رہا ہے کہ تم لوگ یہ جو فرشتوں کے ساتھ اس قسم کی باتیں کھڑ لیتے ہو، تو ساتھ ہی ساتھ آسمانوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے پہرے لگا دیے ستاروں کے ذریعے، تو کیا تمہیں یقین آ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے ایک رب کے بنائے سے بن رہا ہے؟ آپ دیکھیے کہ ایک کی بات مان لیتے ہیں لوگ، دو کی نہیں مانتے. اگر ایک رب نہ ہوتا نا تو یہ آسمانوں پہ بھی جنگیں ہو رہی ہوتی جیسے زمینوں پہ ہو رہی ہیں. اب تو زمین کے ٹکڑوں پہ سنتے ہیں نا، فلاں نے فلاں پر حملہ کر دیا، آسمانوں پہ پتا چل رہا تھا فلاں فرشتے کی فلاں سے لڑائی ہو گئی، وہاں شیطانوں کی لڑائیاں جو ہیں وہ فرشتوں سے ہو گئی. یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ انسان کو حقیقت میں اصل چیز سے دور کر دیتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستفتہم اہم اشد خلقا، پس آپ ان سے پوچھئے کیا وہ زیادہ مضبوط ہیں خلقت کے اعتبار سے، امن خلقنا، یا دوسری چیزیں جن کو ہم نے پیدا کیا، انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے ان کو پیدا کیا ہے لیسدار کیچڑ سے. ساتھ ہی بتا بھی دیا تکبر کرنے والوں کے تکبر کو توڑنے کے لیے بہترین آیت ہے. اے انسان تو ہے کیا؟ تو کوئی بہت بڑی چیز ہے، تو سونے کا نہیں بنا، تو چاندی کا نہیں بنا، تو پیتل کا نہیں بنا، تو مٹی سے بنا، اور لیسدار مٹی سے بنا. انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس نطفے کو جو لیسدار گاڑا مادہ ہے اسی کے ساتھ دوبارہ انسانوں کے وجود بنا دیے. اگر ایک انسان اپنے وہ مرحلے سارے یاد رکھ لے تو وہ کیا تھا کل، آج اتنا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرشتے، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ بتاؤ یہ زیادہ بڑی مخلوق ہے یا انسان تم ہو، بڑا بنتے ہو، تکبر توڑا چاہ رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جہاں بھی شرک ہوگا نا، بیک گراؤنڈ میں تکبر ہوگا، آپ بڑے بنے ہوئے تھے اس لیے آپ نے کسی دوسرے کی بات نہ مانی اور اس کو ماننا پسند ہی نہ کیا، اور اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ جو حالات ہوئے وہ ہوتے ہی گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان تم ہو کیا، کبھی اپنی اوقات کو تو دیکھو، تم آخرت کا انکار صرف اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں نظر نہیں آ رہی، تمہیں غیب کے پردے میں چھپا وہ وقت نہیں دکھ رہا، تو بیٹھے رہو آرام سے، تمہیں پتہ نہیں کہ جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت تم اپنے آپ کو کتنا زیادہ بے بس محسوس کرو گے. اور بل عجب تو یسخرون، آپ اظہار تعجب کرتے ہیں، یعنی قدرت کے کرشمے دکھا کر یا دیکھ کر وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. مکہ والوں کے ساتھ جو کولڈ وار چلنا اسی کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی کہتے تھے کہ دیکھو مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے. پیچھے سورہ یاسین میں ہم اتنی نشانیاں پڑھ چکے کہ مرنے کے بعد چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں، تو یہ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے کوئی نصیحت قبول نہیں کرتے. نصیحت کیوں نہیں قبول کرتے؟ کیونکہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ یہ باتیں ہماری نصیحت کے لیے نہیں ہیں، یہ بس ایسے ہی ہیں. آپ میں سے کچھ لوگوں کو بھی شاید لگتا ہوگا کہ ہم ان آیتوں کا صرف ترجمہ ہی کیوں پڑھ رہے ہیں تھوڑی سی زیادہ سے، اس لیے کہ یہ آخری کیل ٹھک رہے ہیں. ہم سب ان موضوعات پہ کئی بار باتیں کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے شرک کو لوگوں نے جگہ دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی ان کو کوئی بات بتائی گئی جس سے اللہ کی توحید کا پتہ چلے، مرنے کے بعد دوبارہ جینے کا پتہ چلے، تو مذاق اڑاتے تھے. کہتے تھے یہ کیسے ہوگا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، جیسے حدیث ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو انگلی چبھوتا ہے اور اس کی وجہ سے بچہ روتا ہے. یہ حدیث صحیح ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے شیطان آ کے بیٹھتا ہے. اب یہی بات اگر آپ کسی ڈاکٹر کے سامنے کریں جو بڑا انٹلیکچوئل ہے اور بڑا اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے، تو وہ ہنسے گا، بے وقوف ہے. دیکھو ہمیں پتا وہ اس لیے ہوتا ہے کہ بچے کو درد ہوتی ہے، وہ ماں سے کٹتا ہے، نہیں سمجھ آئے گی نا اس کو. کیوں؟ کہ وہ عقل سے سوچتے ہیں. یہ جو قیامت اور حشر اور نشر کے مرحلے ہیں نا، یہ عقل میں نہیں آ سکتے، یہ ماننا پڑے گا. بس دل میں آ کے مان لیجئے. اس لیے وہ لوگ کبھی بھی نصیحت نہیں لیتے کسی بات سے بھی، جو لوگ کسی بات کو دیکھ کر اس سے نصیحت لینا نہیں چاہتے. بس آپ دیکھیں کہ آپ یہاں آ کے بیٹھے ہوتے ہیں نا، اگر آپ میں سے بھی کوئی بیٹھ کے یہاں نیت یہ کر کے آتا ہے نا کہ بس میں نے تو اپنی مرضی سے پڑھنا ہے، اپنے طریقے سے سمجھنا اور اپنے ہی انداز سے دیکھنا ہے، تو آپ دیکھیں کہ اس کو سمجھ نہیں آئے گی. بس آپ لوگوں کے فیس ایکشنز مجھے بعض دفعہ مجبور کر دیتے ہیں کہ میں بات کو آگے نہ کروں، اور بعض دفعہ آپ کے فیس ایکشن مجھے مجبور کرتے ہیں کہ میں بات اور آگے کروں، اور دیر تفصیل سے بتاؤں، اور ڈیٹیل سے بتاؤں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر بندہ وہی نصیحت لیتا ہے جو وہ لینا چاہتا ہے. جو حالات تھے جہاں اللہ کے نبی اتنی بڑی بڑی خبریں ان کو دیتے تھے تو یہ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے. اور جہاں آپ دیکھیں کسی کا مذاق اڑانے لگ جائیں گے نا، تو وہاں وہ فوراً اوفینسو ہو جائے گا. اچھا بھائی یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، تو چھوڑو پھر میں ان کو پیچھے کیوں کہوں؟ یہ سو رہے ہیں تو سونے دو، میں ان کو کیوں جگاؤں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اظہار آیتیں یستسخرون، اور جب وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں، کوئی معجزہ دیکھتے ہیں، تو مذاق اڑانے لگتے ہیں. یستسخرون میں دیکھیے سین سارا ہے، سخیرہ پیچھے بھی ہم پڑھ چکے، یعنی جس میں کسی کو ہلکا جان کر اس کا مذاق اڑانے کا مفہوم آتا ہے. یعنی جب نشانی آتی ہیں، کوئی بھی آپ کی نبوت کی نشانی، کوئی معجزہ، تو ہنسیاں اڑاتے ہیں. وقالوا ان ھذا الا سحر مبین، اور کہتے ہیں کہ یہ تو ایک کھیل ہے، ایک جادو ہے چلا ہوا. ان کو اللہ کے نبی کی کون سی بات جادو لگی؟ یہ جادو لگتا تھا کہ نمبر ایک، ان کی باتوں کو سن کر دوسرے لوگ ان کی باتوں میں آ رہے ہیں. دوسری بات، ان کو یہ بات جادو لگتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جن ہستیوں کو ہم اتنے سال سے پوچھتے آ رہے ہیں، جن کی محبت، جن کی عزت ہمارے دلوں میں اتنی زیادہ بڑی ہوئی تھی، یہ اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے، ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ ساری چیزیں. تو اللہ کے نبی کا مذاق تھے اور کہتے تھے یہ کھلا جادو ہے، اور دل میں بے یقینی کے بھری ہوئی تھی. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی بن جائیں گے، جب مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے، وَإِذَا مَنْ، اور ہڈیاں بن جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اچھا ہم اٹھائے جائیں گے، بلکہ اب آباؤنا الاولونَ، اچھا جی ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے. ٹون تھی ان کی، ٹنس تھا، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ رسوا کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے اس طرح کی چھچوری باتیں کرتے تھے کہ اچھا جی پھر ہم بھی مریں گے، پھر ہم بھی اٹھیں گے، اچھا وہ میرا باپ اٹھے گا، اچھا وہ اٹھے گا، وہ اٹھے گا. کہا ہاں، قل نعم، کہہ دو ہاں تم بھی اٹھو گے، بلکہ وانتم داخرون، تم تو ذلیل اور خوار ہو جاؤ گے، تمہیں میرے رب کی باتوں کا یقین نہیں آ رہا، ایک دن یہ ہو کے رہے گا، تمہارے سارے گزرے ہوئے باپ دادا زندہ ہو جائیں گے، اور کفر اور انکار کے وجہ سے تم اپنے آپ کو اس طرح سے پیچھے کر لو گے کہ تم خود سمجھ جاؤ گے کہ ہم نے جو باتیں کی تھی وہ ہمیں آج ذلیل اور رسوا کر رہی ہیں، اور یہ سب ہوگا کیسے؟ فَإِنَّمَا هِيَ زَيْتٌ وَاحِدَةٌ، بس قیامت تو فقط ایک کھڑکی ہوگی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، بس وہ اٹھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگیں گے۔ تمہیں مارنے کے لیے کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا پڑے گا، جو ہی وقت آئے گا صرف ایک جھڑکی دیں گے اور تم سوتے ہوئے اٹھ جاؤ گے۔ بہت قابل غور لفظ ہے یہ جھڑکی۔ اس کے بعد باس بادل موت کا ایسا منظر سامنے آتا ہے کہ جو انسان مرے ہوئے تھے کہ شروع سے لے کے قیامت تک وہ یوں اٹھ رہے ہیں جیسے کوئی ڈانٹ کے کہہ رہا ہے، اٹھو بھائی کب تک سوتے رہو گے؟ کبھی آپ کسی بڑی گہری نیند میں سوئے ہوئے شخص کو اٹھائیے، اٹھو تو ایک دم کہتے کیا ہوا کیا ہوا، جیسے ایک ہڑبونگ مچ جاتی نا، بالکل وہی کیفیت۔ ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو وہاں حسارے میں پائیں گے۔ اٹھو، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، یک بارگی، یہ بھی نہیں کہ باری باری اٹھانا پڑے گا۔ بچے کو اٹھاتی ہے ماں تو کیسے اٹھاتی ہے، ایک کے پاس جاتی ہے اٹھو بیٹا اٹھو، پھر ڈانٹ ٹونٹ کے پھر دوسرے کے پاس جاتی ہے، پھر تیسرے، پھر اتنی دیر میں پھر پہلے کے پاس آتی ہے، تم ابھی نہیں اٹھے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واحدہ، ایک ڈانٹ ہوگی جس میں سارے اٹھ کے الرٹ ہو کے بیٹھ جاؤ گے، تمہیں لگ سمجھ جائے گی کہ تم نے زندگی کن ہر مستیوں میں گزاری۔ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، پھر منہ اٹھا کے دیکھیں گے کہ یہ سچ تھا۔ آپ صرف عنایتوں کو اپنے دل پہ لے، قبر میں تھے اور ایک دم کسی نے اٹھا دیا، وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور وہ کہیں گے ہم برباد ہو گئے، یہ تو یوم جزا ہے۔ ایسی ہے جیسے کوئی سوتا ہی رہے سوتا ہی رہے سوتا رہے اور اٹھتے ہی جب ڈیٹ دکھائی جائے تو کہ ہائے میں مر گیا، آج تو میرا ٹیسٹ ہے، آج تو میرا امتحان ہے، آج تو میرا بڑا اہم کوئی انٹرویو ہونے والا۔ اس دن قبروں سے اٹھ کر پتا چلے گا لا یوم الدین آ گیا، ہم نے مالک یوم الدین کی بات نہ مانی ساری زندگی، اور آج ہمارے سامنے یہ دن آ چکا ہے، ہم کس طرح سے اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ ھٰذَا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون، ہاں ہاں یہی ہے فیصلے کا دن جس کی آمد کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ فیصلوں کا دن تو یہی ہے، تم کہتے تھے کہاں ہونا ہے، دیکھیے پیچھے یوم الدین ہے اور یہاں یوم الفصل ہے، کیا ذہن میں آ رہا ہے؟ سارے فیصلے اس دن ہوں گے اور بدلے مل جائیں گے، جزا سزا ہوگی۔ جھٹلاتے تھے جھٹلاتے ہو، کسی کے جھٹلانے سے قیامت رک نہیں جائے گی، آ کے رہے گی، آتی ہے اور آئے گی۔ تمہارے ہونٹ خشک ہو، تمہاری آنکھیں بے نور ہو جائیں، تمہارے چہروں کے رنگ بدل جائیں، تم اس طرح ذلیل و خوار ہوگے، تمہارے دل دھڑک رہے ہوں گے اور تمہیں خوف آ رہا ہوگا کہ ہم کہاں چلے۔ ایک بندہ چلے جو مانتا ہے کہ میرا آپریشن ہونا ہے یا میرا امتحان ہونا ہے، اس کو بھی اس دن فکر ہوتی ہے، لیکن جو بندہ مانتا ہی کوئی نہیں، عام زندگیوں کو دیکھیں تو شرمستی کی زندگی نہیں لگتی، زبان حال اور زبان قال سے یہ نہیں دکھ رہا کہ قیامت نہیں آنی، کوئی موت نہیں آنی، ہم نے کہاں مرنا ہے اور ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیسے ہوگا، اور ہم تو بس دیکھنا ایسے بچ جائیں گے اور ہنس کے دکھا دیں گے اور یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اس طرح کی باتیں سوچتے ہو؟ آج پتا چل جائے گا کہ تم نے کیا جھٹلایا۔ اب سوچیں تو صحیح، ذرا کتنا آسان ہے نا دنیا میں اللہ کی مرضی کو پیچھے ڈال کے جینا۔ آپ صرف اپنے چند ہلکے احباب کے لوگوں کو نہ دیکھا کریں کہ جو الحمدللہ کلاسوں میں آتے ہیں، درسوں میں آتے ہیں، مسجدوں میں جاتے ہیں، جمعے کی نمازیں پڑھتے ہیں، چلے جمعے ہی کے دن مسجدیں بھر جاتی ہیں، آپ ان کو چھوڑیں، آپ ذرا وہ گروہ کثیر کو دیکھیں، مسلموں کی نسلیں بہتی ہوئی ہیں اس وقت، مسلمانوں کی، کفار کو تو ایک طرف چھوڑ دیں، حالانکہ یہاں آئے تھے کفار کے نام کے ساتھ، ہنسی مذاق۔ سوچیں کہ جو بات میرے تک پہنچ گئی ابھی کتنوں کے پاس نہیں پہنچی، اپنے ارد گرد رہنے والے اور کبھی کم کبھی زیادہ ملنے والے لوگوں کو تصور میں لائیں تو میں ڈر نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قیامت کے دن ایسے لوگوں کو کہا جائے گا، اکشر الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، اے فرشتو جمع کرو ان کو جنہوں نے ظلم کیا تھا اور ان کے ساتھیوں کو اور جن کی وہ عبادت کرتے تھے، کس کے ساتھ؟ من دون اللہ، کی اللہ کو چھوڑ کر، فَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ، پس سیدھا لے چلو ان کو جہنم کی راہ پر۔ یہ کون سے ازواج ہیں اور کون سے لوگ ہیں؟ ازواج سے مراد یہاں بیویاں نہیں ہیں کہ نو سب اللہ جن کے شوہر بگڑے ہوئے تھے ان کی بیویوں کو بھی آگ میں ڈال دیا جائے گا کہ چلو بھائی تم ان کی بیویاں تھی، مراد ان کے وہ ساتھی ہیں۔ زوج کا لفظ عربی میں قسموں کے لیے آتا ہے، یہاں قسم کے معنوں میں، اسپاؤس کے معنوں میں نہیں، یعنی یہ وہ لوگ سرکش، ایک قسم کے، ایک ہی سوچ کے، ایک گندی جگہ پہ رہنے والے، گندے کام کرنے والے، ان سب کو ایک جگہ ڈال دو۔ یا وہ بیویاں ہو سکتی ہیں جو ان کے ساتھ غلط کاموں میں شریک تھی، باغی تھی، سرکش تھے، نافرمان تھے، لیکن کلاسیفیکیشن ہو رہی ہے، الگ کیا جا رہا ہے. پیچھے ہم سورت یاسین میں پڑھ چکے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن ہے مجرموں تم الگ الگ جتھوں کی شکل میں ہو جاؤ. اور تیسری چیز کون سی ہے؟ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ، یہ کون تھے؟ یہ وہ معبود ہیں کہ جن کو یہ پوجا کرتے تھے. اس میں نمبر ایک تو مشرکین کے وہ بت ہیں جن کو وہ پوجا کرتے تھے، کبھی پتھروں کے بت تھے، کبھی کوئی لکڑیوں کے بت بنائے ہوئے تھے، ان کو پھینکا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو بہن ہے، ان کو تو تکلیف نہیں، تو خوشی نہیں. لیکن مشرکین کو پھر اس سے حسرت آئے گی کہ ہائے، جس کو ہم ساری زندگی پوجتے رہے آج وہ خود ہمارے ساتھ آگ میں. پیچھے ہم پڑھ چکے کہ وقود ہن ناس والحجارہ، تو پوچھا گیا کہ وقود ہن ناس تو سمجھ آتی ہے کہ مشرک، تو ہجارہ کون ہے؟ کہا وہ بت پتھر جن کو یہ لوگ پوجا کریں. دیکھیے وہ تو پتھر ہے، اس کو تو جنت میں ڈال دو یا جہنم میں، اس کے پاس تو کوئی سینس ہی نہیں ہے. لیکن ان کو دکھانے کے لیے، حسرت کے لیے کہ ساری زندگی ان کے ساتھ یہ کام کرتے تھے اور یہ آج خود اپنے آپ کو نہ بچا سکے. یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ایک انسان کسی تھانے دار کی امید پہ کوئی غلط کام کر لے کہ یہ تھانے دار مجھے بچا لے گا، اور جب یہ جیل میں جائے تو وہ تھانے دار صاحب خود پہلے جیل میں ہو، تو کتنا افسوس ہوگا کہ میں کتنا بے وقوف ہوں، میں نے کس کی آس لگا کے کس کو ڈالا. پھر اس وقت شرمندگی ہوگی، پھر اپنی حماقتوں پر ماتم کریں گے، پھر پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر کے جا رہے تھے، کیا نہیں کر رہے تھے. پھر اسی طرح دیکھیے کہ یعبدون میں ایک اور چیز بھی تو ہے جس کی پوجا کی جاتی ہے، اور وہ انسان خود پرست لوگ ہوتے ہیں، وہ خدا پرست نہیں بنتے. ایسے لوگوں کو ان کے نفس کے ساتھ، ان کے شعور کے ساتھ، ان کی خواہشات کے ساتھ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. باقی رہ گئے وہ فرشتے جن کو لوگ پوچھتے تھے، یا انبیاء کرام جیسے حضرت عیسیٰ یا عزیر، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بات نہیں ہے کیونکہ وہ تو اس بات پہ خوش ہی نہیں تھے. اس میں ہر وہ پیر اور مرید آ جاتا ہے جو دنیا میں یہ تمنا رکھ کے اور کہہ کے سن کے جائے کہ میرے بات مجھے پوچھنا، میری قبریں بنانا، میرے ساتھ یہ معاملہ کرنا کہ مجھے دنیا میں بہت زیادہ عزت دینا. اب آپ ذرا امیجن کریں، یہ سارے لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک بہت بڑا ٹرپ جانے والا ہے اور لائنیں بنوائی جا رہی ہیں بسوں کی، یہ روٹ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، سارے ایک گروپ کے لوگ ادھر ہو جائیں، دوسرے ادھر ہو جائیں، اور ان کو سب کو کہا جا رہا ہے اوخ شروع، اسٹینڈ اپ، کھڑے ہو جاؤ، ابھی کچھ نہیں ہوگا. یا ایئرپورٹ پہ آپ نے کبھی سوچا ہوگا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں لیکن کیا جاتا ہے، فلاں ملک میں جانے والے ادھر آ جائیں، فلاں ایئر لائن کے لوگ ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، اور جب سب لوگ چلیں گے تو کہا جائے گا فہدوہم الی صراط الجحیم. یہ لفظ فہدوہم بھی بڑا قابل غور ہے، اب ان کو ہدایت دو. دنیا میں انہوں نے صراط مستقیم کی ہدایت نہ لی تو آج صراط الجحیم یا صراط الجحیم. آپ لکھیں ذرا اپنے نوٹس میں صراط مستقیم، یہ پیرالل لکھیں صراط جحیم، دو مختلف انجام، ایک ایسٹ میں جا رہا ہے تو دوسرا ویسٹ میں، ایک نارتھ سائڈ پہ تو ایک ساؤتھ پہ، ایک اوپر جا رہا ہے تو ایک نیچے جا رہا ہے. یہ دو مختلف زندگیاں ہوتی ہیں. جو مستقیم پہ چل رہے ہوتے ہیں دنیا میں ان کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے کہ یہ کس راستے پہ چڑھے ہوئے ہیں. وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد لوگوں کو پی ایم کر کے بتاتے ہیں، اب ہم یہاں پہنچ گئے، اب ہم یہاں پہنچ گئے، اب تم بھی مرض سے شامل ہو جاؤ، آج ہو شامل ہو جاؤ، آج ہو شامل ہو جاؤ، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ابھی نہیں ہوئی. لیکن جو صراط الجحیم میں لڑک رہے ہوتے ہیں نا خواہشوں کے اندر، ان کو کوئی ایک میسج بھی ریسیو نہیں ہوتا، ان کو خواہش نہیں ہوتی، اس لیے وہ تمنا ہی نہیں کرتے. ان کو ان کی قبروں سے، بعض کہتے ہیں یہ چھپنے کی کوشش کریں گے، ان کو وہاں سے فرشتے نکالیں گے اور ہاں کھان کے اس میدان میں لے آئیں گے جہاں باقی جانا ہے. کہا جائے گا وقفوہم، ان سب کو روک لو، دو سٹاپ، انہم مسئولون، بے شک یہ سوال کیے جائیں گے، ان سے باز پرس ہوگی، ان کا ہوش ٹھکانے ہے کہ نہیں، آج ان کو پوچھو کیا دیا تھا اللہ نے. ثم لتسألن یوم اذن للنعیم، نعمتوں کے بارے میں سوال کرو، ان کی حرام خوریاں، ان کی ناشکریاں، ان کی نمک حرامیاں، ان کو لگ پتہ جائے گا. کل ان کی عظمت کے ڈنکے بجتے تھے، کل یہ بہت بڑے بنے ہوئے تھے، کل لوگ ان کو بہت زیادہ عزت دینے والے تھے، ان کے ساتھ کیا ہو گیا؟ آج یہ کہاں بیٹھے ہوئے؟ انہوں نے اپنے آپ کو کہاں گوا دیا؟ ذرا سوچیے، انسانیت کا درد دل میں لیتے ہوئے اس آیت کو سنیے اور پڑھیے تو کیا آپ کے دل میں ہوک اٹھ رہی ہے؟ دل چاہتا ہے کچھ کھانے کو، دل چاہتا ہے سونے کو، دل چاہتا ہے اپنی زندگی کو ضائع کرنے کو. آج دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا فاتح عالم بن جائے، کوئی عالمگیر قسم کا لیڈر بن جائے، اگر اللہ کی جناب میں اس کی عزت نہیں اور اس کے ساتھ کل یہ کچھ ہونے والا ہے تو اس سے بڑا خسارے میں کوئی نہیں ہے. تھکے پڑے، ٹھڈے پڑ رہے ہیں ان کو. آج کوئی عالی حضرت ان کو بچانے کے لیے نہیں آگے آ رہا، کوئی ڈکٹیٹر ان کو کوئی دعوت نہیں دے رہا، کوئی پیر، کوئی گرو جی، کوئی کچھ، کوئی ہولی فادر ان کو بچانے والا نہیں آ رہا، بلکہ یہ سارے آگے جانے والے ہیں. میں تو سوچتی ہوں کہ باقیوں کو تو چھوڑے، اللہ نہ کرے دین کے نام پہ ایسے رہنما ہو جو جہنم میں دکھیں. کیا دو کوڑی کی عزت رہ جائے گی؟ امام صاحب آپ ادھر ہیں، مولوی صاحب آپ ادھر ہیں، اچھا جی آپ بڑے درس دیتی تھی، آپ ادھر کہاں آ گئیں؟ ڈوب مرنے کا مقام ہوگا دین سکھانے والوں کے لیے اگر کل وہ جہنم میں آئے ہوں گے. کیوں؟ کہ جس کا اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ دوسروں کو جنت دلوا بھی دے، دوسرے اس کی باتیں مان مان کے چلے بھی جائیں اچھے کام کر کے، وہ پھر بھی نہیں بچے گا. ایک حدیث کا خلاصہ آتا ہے کہ وہ شخص جو دوسروں کو نیکی کی بات بتائے اور خود عمل نہ کرے تو اس کی مثال چراغ جیسی ہے، خود جلتا ہے اور دوسروں کو راستہ دکھاتا ہے. سوچیے ذرا کیسی خوبصورت مثال ہے. حدیث اتنی اسٹرانگ نہیں ہے لیکن تمثیل بڑی پیاری ہے. چراغ خود جل رہا ہے، موم بتی جل رہی ہے، دن بدن کھل رہی ہے، کھل رہی ہے، اس کو آگ لگی ہوئی ہے، لیکن دوسرے روشنیاں لے رہے ہیں. تو اس طرح کے بے عمل لوگ جو دوسروں کو ہدایت دیں، لوگ تو مان جائیں گے، ان کو تو چونکہ سکھا دیا قرآن میں یا سنت میں ہے، لیکن سکھانے والے نے اگر اپنے نفس پہ قابو نہ پایا، اپنی تمناؤں کو اللہ کے دین کے تابع نہ کیا، وہ آگ میں چلا جائے گا. ضروری نہیں ہوتا کہ بتانے والا غلط بات بتائے، صحیح بات بتانے والے بھی اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کے جب بے عمل ہو جاتے ہیں تو جہنم میں جاتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ دین والے دو طرح ہیں، ایک وہ سکھاتے ہی غلط ہے، وہ خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے تو عقائد ہی غلط ہے، ان کی تو باتیں ہی غلط ہیں، وہ تو ہے ہی درست چیز نہیں ہے، وہ بھی قابل رحم ہے، وہ بھی سوچنے کے قابل ہیں کہ وہ تو کل کہیں گے اللہ جو ہمیں پتا تھا ہم نے بھی بتا دیا، جو ہمارے بڑوں نے ہمیں کام وہی کام کرتے رہے، ہمیں بھی تسلیاں ملتی نہیں گناہ کرنے کے باوجود، ہم نے بھی لوگوں کو دے دی، ہمیں بھی کہا جو مرضی کر لو، بعد میں آ کے ہمارے نام کی نیازیں دے دینا، چڑھاوے چڑھا دینا، کوئی ایک جا کے وہاں تعویز باندھ دینا، ہم نے لوگوں کو بتایا. وہ تو ہیں ہی، دکھتے ہی رہے ہیں، لیکن وہ کتنے وقت وقت ہیں جو اپنے آپ کو حق پرست کہہ رہے ہیں، جو بڑے اپنے آپ کو قرآن اور سنت والے کہہ رہے ہیں، جن کو ہر وقت مان یہ کہ ہم قرآن کا نور بڑا پھیلا رہے ہیں. اگر ایسے بندے کی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو سوچنے کی بات ہے کہ اس سے بڑا خسارہ کسی کا نہیں. وقفوہم، روک لو ان کو ادھر، انہم مسئولون، ان سب سوال کیا جائے گا. امیجنیشن میں آ رہا ہے کہ جیسے ایئرپورٹ پہ روکا گیا، لائنوں میں لگے ہوتے ہیں، سیکورٹی چیک ان ہے، اس کو بھی جانے دو جانے دو جانے دو، کسی ایک کو روک لیتے ہیں، آپ ادھر آ جائیں گے، چلو ادھر روکے، ہمارے انسپیکٹر آئیں گے، ان کو اندر لے جائیں، کوئی باہر آ جائے، اور کئی لوگوں کو صرف انٹرنس پہ چھ چھ گھنٹوں پہ روک لیا جاتا ہے. سب ٹھیک ہوتا ہے پیپر، لیکن ان کو روکا ہوا، ایک آ رہا ہے، دوسرا آ رہا ہے، تیسرا آ رہا ہے، آسمان کی چیکنگ ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہاں کیا کریں گے، وہاں کیا کریں گے. آئی این ایس کے بیس میں سوال ہوتے ہیں، انہم مسئولون. دنیا میں صرف ایک سرحد پار کر کے آپ نے دوسری میں جانا ہونا تو آپ کو فکر ضرور ہوتا ہے. آپ جس ملک میں بھی رہتے ہیں اس ملک کے اندر گھومے پھرے کوئی فکر نہیں ہوتا، جہاں کی سیکورٹی چیک آ جاتا ہے، چاہے آپ ایک چھوٹے ملک سے نکل کے دوسرے میں جائیں، آپ کو دل میں فکر ہوتی ہے اللہ خیر کرے، اتنے میں نہ ڈال دینا، کسی آزمائش میں نہ ڈال دینا. سوچیے ایک دنیا کی چھوٹی سی جگہ سے ادھر سے ادھر جانے کی بات ہوئی، تو جب اس دنیا سے ایک اگلی دنیا میں اور جہنم کے کنارے پہ کھڑا کر کے کہا جائے گا روکو ذرا ان کو، ان کا ٹیسٹ ہوگا، ان کی چیک ان ہوگی، لگاؤ ان کو مشینیں، اور سب کچھ کرتے ہوئے جب دیکھا جائے گا کہ بے بس ہے تو پوچھا جائے گا مالکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے بھائی، آج تو بڑی بھیگی بلیا بن رہے ہو، کل تو بہت کچھ کہتے تھے، آج کیا ہو گیا. بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ آج تو وہ سر تسلیم خم کیے ہوئے، آج تو ان کے سر جھکے ہوئے، جو دنیا میں بات بات پر برہم ہو جایا کرتے تھے، ان کو نصیحت کی جاتی تو اکڑ جاتے تھے، بڑے بڑے دعوے کرنے والے فرعون، نمرود، ابو جہل، بڑے بڑے انسان، آج اللہ کے آگے اس طرح گردنے جھکائے ہوں گے، مسکین بنے ہوں گے. امیجن تو کریں، اتنے بڑے بولنے والے، اتنی باتیں کرنے والے، آج مستسلم بن گئے، لفظ بھی قابل غور ہے، دنیا میں مسلم نہ بنے، آج مستسلم بن گئے، بہت بڑا فرق ہے دونوں میں. ایک ہی اسلام، دنیا میں جب بندہ مسلم بنتا ہے نا، عزت کے ساتھ بنتا ہے، اور جب وہاں جا کے وہ سر تسلیم ہم کرے گا نا، تو وہ ذلت کے ساتھ کرے گا. یہ بالکل ایسی ہے کہ جو کام بندہ اپنی خوشی سے کر لیتا ہے نا اس کے اندر بری نہیں لگتی بات، لیکن دوسرا کہ نا اٹھو یہ کرو، جھاڑو لگاؤ، پوچھا لگاؤ، باتھ روم دو، تو بندہ کہتا ہے واہ میں کیوں کروں، یہ فرق ہے. دنیا میں جو اللہ کی طرف نہ آئے، جنہوں نے کائنات کا مذہب نہیں سنبھالا، وہ وہاں بھی جا کے ایک دوسرے کی کوئی مدد نہ کر سکیں گے، اور اس وقت پھر وہ نہ انسان نہ جن کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، اور کہا جائے گا آج بڑی بھیگی بلیاں بنے ہوئے ہو، کیا ہو گیا تم کو، اب اس وقت میں اب دیکھیں کیا ہوگا، بالکل ایک ہی منظر ہے. جب دیکھیں گے کہ سارے پکڑے گئے تو واق بالا باد آبادی یتسا الون، اور متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کی طرف اور سوال جواب کریں گے، یعنی ایک دوسرے سے کوشچنگ کریں گے، کیا کریں گے، قالوا انکم کنتم تاتوننا عن الیمین، پیروکار جو سرداروں سے کہیں گے کہ تم آیا کرتے تھے ہمارے پاس بڑے جوش اور خروش سے، بڑے تم جوش اور جذبے کے ساتھ، غلبے کے ساتھ تمہارے پاس آتے تھے، قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، اور تم ہمیں کفر پر مجبور کرتے تھے، وہ جواب دیں گے بلکہ تم ایمان ہی کب لائے تھے، اور بڑی بات رہ گئی کہ اگر ہماری قبروں پہ اور ہمارے عرصوں پہ آتے تھے تو وہ ماں کان لنا علیکم من سلطان، ہم نے تو تم پہ کوئی غلبہ نہیں ڈالا تھا، ہم نے تو مجبور تھوڑی کیا تھا، بلکن تم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی طاغی تھے، سرکش تھے، نافرمان تھے. تم ایسے وقت میں ہمیں کیوں کہتے ہو، یہ بہت قابل غور چلے کہ تم ہمارے پاس، بل کن تم تاتون عن الیمین، تھوڑا سا مشکل ہے یہ محاورہ ہے اصل میں، اس کو دیکھ لیں لفظی ترجمہ اس کا کیا بنتا ہے، تم ہمارے پاس یمین کی راہ سے آتے تھے، اور یمین کا لفظ عربی زبان میں کئی مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اگر اس کو قوت اور طاقت کے معنوں میں لیا جائے تو مطلب کیا ہے کہ مرید کہیں گے دیکھو ہم تو کمزور تھے، تم ہم پر غالب تھے، اور تم نے اپنے زور سے ہم کو گمراہی کی طرف کھینچ لیا، جیسے چھوٹی قوموں کو بڑی قومیں کھینچ لیتی ہیں، جہاں سے دے دے کے دکھا دیتی ہیں. تو یہ کہیں گے بھائی تمہاری کیونکہ طاقت تھی، تمہارے پریشر میں ہم اتنا آگے کہ ہم تمہاری باتوں کو سن کے چل پڑے تھے. ایک یہ معنی ہے. دوسرا معنی اگر یمین کا خیر اور بھلائی لیں، جیسے دایاں ہاتھ جیسے ہوتا ہے، تو پھر مطلب کیا ہوگا کہ تم نے خیر خواہ بن کر ہم کو دھوکہ دیا، تم ہمیں یقین دلاتے رہے کہ جس راہ پر تم ہمیں چلا رہے ہو یہی حق اور بھلائی کی راہ ہے، اس لیے ہم تمہارے فریب میں آ گئے، یعنی تمہاری باتوں میں آ گئے، تم نے سبز باغ دکھائے کہ میرا پلو تھام لینا میں تمہیں بچا لوں گا، میرے نام کی شیرینی بانٹنا، نیاز بانٹنا ہم نے کر دی، اب ہم تو باتوں میں آ گئے، بدھو بن گئے، بے وقوف بن گئے. تیسرا معنی بھی ہے یمین کا، قسم، جس کو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں یمین غموس. تو یہ قسم کے معنوں میں لیا جائے تو مطلب کیا ہوگا کہ تم نے تو قسمیں کھا کھا کر ہمیں اطمینان دلایا تھا کہ حق وہی ہے جو تم پیش کر رہے تھے، تم ممبروں پہ آ کے جو باتیں کرتے تھے، جو خطبوں میں بتاتے تھے، درس و واس میں بتاتے تھے، ہم تو اس کو مان گئے. ذرا سوچیے، ہاتھ کو پڑے ہوں گے، انسان کسی کے کہنے پہ کوئی غلط چیز کر لے نا، آپ کھانا ہی پکا رہے ہیں، کسی ایک کے غلط مشورے پہ کوئی چیز ڈال دے اور چیز ہو جائے خراب، اور لوگ بیٹھے ہوں آپ کے انتظار میں کہ کھانا آئے گا. دنیا میں تو کھانا بگڑ گیا تو پھر پک جائے گا، کچھ بھی ہوا تو بگڑا ہوا پھر سمر جائے گا. آپ سوچئے اس کا کیا حال ہوگا جس کی دنیا گئی، اس کی تو اصل راز ختم ہو گئی. دنیا میں ایک کاروبار آپ کرتے ہیں، ساری زندگی کی محنت لگا دیتے ہیں، پھر ضائع ہو جاتی ہے. پھر وہ کہتے ہیں ہائے میں نے تو اپنا زیور بھی بیچ کے شوہر کو دے دیا تھا، انہوں نے تو ویزا لینے کے لیے گھر بیچ دیا، وہاں جا کے پھر برتن ہی دھونے پڑے اور صفائیاں کرنی پڑی، کیا بنا. لیکن کوئی نہ کوئی بیک تو ہے نا واپس، سوشل لے کے بیٹھ جائیں گے، گورنمنٹ سے مدد لے لیں گے، جھوٹ سچ بول کے کہیں جا کے سر چھپا لیں گے، وہاں جا کے یہ حالات بھی تو کیا ہوگا. انسانیت کا درد محسوس کر، آج کی یہ ساری آیتیں جو نا ہیومن کاز کو سامنے رکھیں، یہ ہے اصل ہیومینٹی، یہ ہے اصل میں حقوق العباد، اور یہ ہے جس کاز کے لیے مسلمانوں کو کام کرنا. لوگ لوگوں کو مصیبتوں سے بچانے کے لیے کام کرتے ہیں، کوئی ان کے کتوں کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی بلیوں کی کر رہا ہے، کوئی کسی کے لیے اس کی ایکسرسائز کی چیزیں بنا رہا ہے، کوئی کمفورٹر بنا رہا ہے، کوئی گدے بنا رہا ہے. امت مسلمہ کو تو اللہ نے لوگوں کے لیے مسیحا بنا کر، ایک درد کی دوا بنا کر بھیجا، اور آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اور جو مسلمان خود خیر سے شرک میں مبتلا ہیں ان کا کیا حال ہوگا. ماں کا نہ لینا علیکم من سلطان، لفظ سلطان بھی بڑا قابل غور ہے، اس میں غلبہ بھی آتا ہے. پہلی بات ہے کہ وہ بزرگ پیر کہیں گے دیکھو بھی سچی جو بات ہے ہمارا غلبہ کوئی نہیں تھا, ہم کا رو بھی ڈالتے تھے, تم نہ مانتے ہم نے کیا کر لینا تھا. تم ایسے ہی ڈر گئے کہ نہیں پھر پتہ نہیں میرے بچے ہی نہ اٹھوا دیں اور میری بچیوں ہی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے. نہیں ہمارا تو کوئی غلبہ نہیں تھا. اور سلطان کو اگر دلیل کے معنوں میں لیں جو کہ آتا ہے اکثر قرآن میں, تو مطلب یہ ہے کہ دیکھو ہم جو باتیں کرتے تھے کوئی دلیل کی تھوڑی کرتے تھے, ہمیں تو ذرا پیری مریدی کا شوق تھا اور ہم تو ذرا بڑا بنے ہوئے تھے. آپ کہہ لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری باتوں کو جمع کر کے ایک ہی بات کر دی کہ یہ جو ہیں یہ سرکش تھے. بل کنتم قوماً طاغین, تم سرکش تھے, یہ تمہارا اپنا شرک تھا اندر, تمہارے اپنے اندر یہ چیزیں موجود تھی جس کی وجہ سے تم اپنے آپ کو ہمارے پاس لاتے تھے. فحق علینا قول ربنا, بس لازم ہو گیا چپک گیا ہم پر ہمارے رب کا فیصلہ. قول حکم, وہی قول کن کو یاد رکھ لیں, آج رب نے قول دے دیا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو, لہذا انا لذائقون, اب خام خواہ ہم اس سزا کو چکھنے والے ہیں. فاغویناکم انا کنا غاوین, بس ہم نے بھی تم کو بھی گمراہ کیا کیونکہ ہم بھی گمراہ تھے. آپ کو مختلف کیس دکھ رہے ہیں, کہیں پیروکار, کہیں پیشوا, کہیں گمراہ کرنے والے, گمراہ ہونے والے. اللہ کہہ رہے ہیں تم سب کا ایک ہی خطا ہے. فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ, بس وہ سب اس روز عذاب میں حصے دار ہوں گے, سارے شریک ہو جائیں گے ایک ہی عذاب کے اندر. شراکت یہ ہے اصل ان کی سانجے داری. دنیا میں بھی انہوں نے شراکتیں کی ہوئی تھی نا کہ ہم بعد میں ایک دوسرے کے ملا کے ذرا کر لیں گے, اور اس طرح کی بات رہو ادھر ہی شراکت کر لو کہ جہنم کا کون سا حصہ تمہارا ہے اور کون سا اس کا, کون سی کرسی اس کی اور تمہاری ہے, بیٹھ جاؤ. ان نقصان نہ بل مجرمین, ہم اسی طرح سلوک کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ. کیا تھا ان کا جرم, اتنا جرم بڑا کیا ہے؟ کائنہم کان اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون, یہ تھا جرم کہ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا تو یہ تکبر کرنے لگتے تھے, بڑے بنتے تھے, اور ان کو لا الہ الا اللہ سمجھ ہی نہیں آتا تھا. انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ ہم بس اپنے آپ کو اسی قابل سمجھتے ہیں کہ ہم نافرمانی کرتے رہے. وَيَقُولُونَ إِنَّ لَتَارِكُوا آلِهَتَنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ, یہ دوسرا جملہ تھا ان کا. پہلا جملہ کیا تھا کہ ہم نہیں مانتے ایک اللہ کو, اور دلیل کیا دیتے تھے, کیا ہم چھوڑ دیں اپنے خداؤں کو ایک شاعر اور دیوانے کے کہنے پہ. نعوذ باللہ, استغفر اللہ. دیکھیے کہ اگر آج کے حالات کو سامنے رکھتے وغیرہ ہم سوچیں تو کتنا زیادہ اللہ کے نبی کو دکھ ہوتا ہوگا ان کی یہ باتیں سن کے. وہ کہا اچھا جی ہم آپ کی باتوں میں, جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں ہاں باپ ہم بھی آپ کی طرح جذباتی ہو جائیں, تم تو کریزی ہو گئے اب ہم بھی ہو جائیں, تم تو جذباتی ہو کے اب سب کچھ ہی لگانے پہ تیار ہو گئے, وقت لگا دیا, جان لگا دی, مال لگا دیا, اب ہم بھی تمہاری باتوں میں آ جائیں, اب یہ کر لیں, اب وہ کر لیں. آپ دیکھیے جو لوگ ان چیزوں پہ نہیں آتے نا تکبر کتنا آتا ہے. کل ہی کو بات کر رہا تھا آپ ہی لوگوں میں سے کہ کسی کو قرآن کی کلاس کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ آپ نے لگا لی ہے نا اپنا آپ, تو آپ تو پہلے کریں, ابھی جب ہم فارغ ہوں گے تو ہم بھی آ جائیں گے. کتنی ضرورت ہے, اللہ ہدایت دے ہمیں بھی اور سب کو. لیکن یہ تکبر ہے, یس تک یہ ہائی لائٹ کیجئے کہ لا الہ الا اللہ کے بعد بیچ میں نہ کوئی پوز ہے, نہ نہیں آیت ہے, نہ کوما ہے, نہ فل سٹاپ ہے, ڈائریکٹ یس تکبیرون. یہ ہے بہت بڑی رکاوٹ لا الہ الا اللہ والی زندگی پہ چلنے کی. آج بھی دیکھیں انہی لوگوں کو اللہ کے راستے میں چلنا مشکل لگتا ہے جن کے دل اپنی محبتوں میں چور ہے, جو خود بہت بڑے بنے ہوئے, جو حقیقت میں یہ چاہتے ہیں ہمارا لائف سٹائل خراب نہ ہو, ہم بڑے بنے رہے, ہم چھوٹے کیوں بنے. دینداروں کا مسئلہ بڑا ہی ہے ان کی ذات کے, ان کی آنرشپ, ان کی لیڈرشپ جاتی ہے, اور دنیا داروں کا مسئلہ ان کی لگژریس لائف کا. یہ دو باتیں لکھ لیں اپنے ہاتھ میں کہ جب سچی دعوت آتی ہے نا تو دیندار اس لیے مخالف بن جاتے ہیں کہ ہم لیڈر نہیں رہیں گے, ہماری بڑائیاں ختم ہو جائیں گی, جو درختیں قائم ہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا اندھوں میں کانا راجا, جب کسی کو کچھ نہیں پتا تو کسی کو ایک بھی لفظ آیا تو اس کو لیڈر بنا دیا, اب پتا چلا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکا تو پیچھے ہو گئے. اور جب آپ دنیا میں کھپے ہوئے کسی انسان کو بلاتے ہیں نا آؤ بھائی لا الہ الا اللہ اسے کی طرف آؤ جس نے تمہیں کل پوچھنا ہے, جس کے سامنے تم نے پیش ہونا ہے, تو کہتے ہیں نہیں ابھی نہیں سیریس ہو, ابھی ڈسائڈ نہیں کیا. ابھی میں ریلیکس نہیں ہوئی، ابھی میں یہ نہیں کر سکتی، ابھی اٹس امپاسبل. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واقعی آر یو شیور؟ بل جا بالحق، اگرچہ وہ دیوانہ یا شاعر یا مجنو حق لے کے آیا ہوا پھر بھی نہیں مانو گے؟ سوچ لو، یہ دیوانے تو یہ خود ہیں جو دین حق لایا ہوا اس کو دیوانہ کہہ رہے ہیں. وصدق المرسلین، اور تصدیق کرتے ہیں سارے رسولوں کی. یعنی کیا تم واقعی شاعر مجنو کو نہیں مانو گے حالانکہ وہ حق لے آیا اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی؟ تصدیق انہوں نے سارے رسولوں کی جو پچھلے رسالت کے سلسلے تھے، یہ اسی کی تو ایک کڑی ہے. رسولوں کی تصدیق کے تین معنی ہیں اور تینوں ہی یہاں مراد ہیں. نمبر ایک، اس نے کسی پچھلے رسول کی مخالفت تو کی نہیں. یہ نہیں کہا کہ لوگوں میں بڑا بن گیا ہوں، عیسیٰ کا چھوڑ دو، موسیٰ کا چھوڑ دو، ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ کرو. نہیں، اس رسول کے ماننے والوں کے لیے اس کے خلاف تعصب کی کوئی معقول وجہ ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے پچھلے رسولوں کی تصدیق کرتا ہے. دوسری وجہ کیا کہ یہ دیکھو کہ نئی اور نرالی بات تھوڑی نہیں آیا، وہی بات پیش کرتا ہے جو شروع سے اللہ کے رسول پیش کرتے ہیں. اور تیسرا، رسولوں کی تصدیق کا معنی کہ وہ ان تمام خبروں کی سچائی کو بتا رہا ہے جو پچھلے رسولوں نے دی. یعنی جو خبریں پچھلے رسولوں نے دی وہ یہ بھی دے رہا ہے، قیامت آئے گی، حشر ہوگا، نشر ہوگا، اللہ آئے گا، یہ وہی خبریں ہیں. اصل میں یہ اسی کی اگلی چین ہے، اسی چین کی دوسری کڑی ہے. تمہیں اعتراض کیا ہے اس میں بھائی؟ سچ کو نہیں مان رہے؟ اچھا، انکم لذائق العذاب الالیم، اب ضرور چکھو گے دردناک عذاب کو. خوب چک چک کے دیکھو، لگ جائے گا، مزہ آئے گا تمہیں کہ کیسا تھا یہ ذائقہ. پتہ چل جائے تمہیں تو تمہارے لیے دنیا میں رہنا مشکل ہو جائے. وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور نہیں بدلہ دیا جائے گا تم کو مگر اسی کا جو تم عمل کرتے تھے، جو کرتے تھے پھر بھگتے. کتنا تو ٹوک انداز، تم اللہ کے نبی کو دیوانہ کو اور اللہ کو کچھ غصہ نہ آئے، تم اس کو شاعر کو اور اللہ کو غصہ نہ آئے، تم اس کو مجنو کہو، تم اس کو فنیٹک کہو، تم اس کو ایکسٹریمسٹ کہو، تم اس کو ٹیررسٹ کہو، اللہ کو غصہ نہ آئے. جو کل الزامات نبی کو لگتے تھے نا، آج وہی نبی کے پیروکاروں کو لگتے ہیں. جو ڈائلوٹیڈ کا جوس بنا کے بلینڈڈ ملک شیک جیسا دین پیش کریں، اس کو تو اچھالتے ہیں، اس کو تو ہتھیلی میں رکھتے ہیں. میں نے ایک ایسا لیکچر دیکھا ہے ویڈیو پہ کہ جس میں جو سپیکر تھے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے لوگ نان مسلمز تھے اور بہت خوش تھے، اور وہ سپیکرز کہہ رہے تھے کہ گے ہونا جو ہے انسان کی فطرت میں، اور میڈیا کوریج دے رہے ہیں اور اخباروں میں اور نیوز رپورٹر لے رہے ہیں. ہماری اس کلاسوں کی ریکارڈنگ کیوں نہیں کو پیش کرتے؟ مسجدوں کے ممبروں سے جو باتیں اٹھتی اس کو کیوں نہیں تو پیش کرتے؟ یہ آواز کیوں دبائی جاتی ہے کبھی آپ نے سوچا؟ کیونکہ وہ تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو ان کے ارادوں کو کریں. آپ کو پتا ہے کہ دو سال تقریباً ہو گئے ہیں ایک ایسا فتنہ اٹھا تھا نیو یارک میں کہ ایک عورت نے جا کے جماعت کرائی تھی. کہتی تھی عورت جماعت بھی کرا سکتی ہے اور مردوں کو بھی کرا سکتی ہے. کسی مسجد نے جب جگہ نہ دی تو ایک چرچ نے کھول دیا اور بسم اللہ پڑھو ہم دیتے ہیں، اور تصویریں اس کی میڈیا میں چھپی ہوئی تو وہ بغیر دوپٹے کے پینٹ شرٹ پہنی، ٹائٹ ڈریس ہے اس کا، اور غالباً اس کے ساتھ کچھ دو چار اور عورتیں بھی ہیں، اور پیچھے تقریباً تین چار صفحے تھیں. میں نے اس وقت جب تصویر دیکھی تو میں نے کہا کہ 100 لوگ تو ہوں گے اس کے پیچھے کھڑے، یہ 100 ہی بالکل بن گئے. کسی کو عقل نہ آئی، کسی کو سمجھ نہ آئی. 1400 سال سے جو باتیں وہ فتنے کھلنے لگے اور اللہ کو غصہ نہ آئے. تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ جاؤ آج چکھو عذاب علیم کو، کیسے کیسے فتنے. اللہ کے نبی نے کہا جی کا وہ اپنے فتنے دیکھے گا. ایک وقت ایسا آئے گا قیامت کے قریب کہ انسان کہے گا کاش میں زمین کی چھاتی کی بجائے زمین کے پیٹ میں ہوتا. لوگ قبرستانوں سے گزریں گے تو ان کو دیکھ کے کہیں گے ہائے بھائی تم کتنے اچھے ہو کہ تم زمین کے پیٹ میں ہو اور ہم زمین کے اوپر فتنوں کی زد میں. کون بچے گا ان سارے فتنوں سے؟ الا عباد اللہ المخلصین، البتہ اللہ کے مخلص بندے اس حساب سے محفوظ رہیں گے. اس لفظ پہ رک کے سوچئے ذرا، مخلص کون ہوتا؟ دو لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مخلص اور ایک ہے مخلص. دونوں کا روٹ وہی ہے، خام سواد، خلوص کا لفظ بولتے ہیں. ہمارے ہاں عموماً لفظ مخلص بہت سمجھا جاتا ہے، لیکن آج اس آیت پہ رک کے ایک بہت ہی خوبصورت نقطہ سمجھ لیجئے گا کہ مخلص بندہ بھی شیطان سے نہیں بچتا جب تک وہ مخلص نہ ہو جائے. مخلص ہونا پہلا درجہ ہوتا ہے. آپ کے اندر اخلاص ہے, آپ بڑی محبت سے قرآن سیکھ رہے ہیں, آپ گھروں سے آ رہے ہیں, بچوں کو چھوڑ کے آ رہے ہیں, آپ اپنے وقت کو لگا رہے ہیں, پیسے کو لگا رہے ہیں, جان مال لگا رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, آپ مخلص ہیں. لیکن آپ ابھی بھی شیطان کے ترنی والے بن سکتے ہیں. شیطان مایوس جس سے نہ عبادک منہم المخلصین. سورت اللہ رب کو یاد کر لے. اسے یہ نہیں کہتا کہ اللہ تیرے مخلص بندوں پہ میرا زور نہیں ہوگا. مخلصین کو تو وہ اتنا پٹاتا ہے, اتنا پٹاتا ہے کہ ان کو خود نہیں عقل آتی, ہوش نہیں آتی. وہ کہتے ہیں لو ہمیں کیا ہوگا, تو اتنے سیریس ہیں ہم, تو اتنے سنجید ہیں ہم, تو اس کے اندر اتنے سیریس. مخلص پہ تو وہ کرے گا, وہ تو وہ خزانہ ہے جس کے اوپر اس نے ہاتھ لینا ہے, جس پہ اس نے ہاتھ صاف کرنا ہے, وہی دل دان اس کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے. جہاں ایمان ہوتا ہے وہیں بس بسے آتے ہیں. لیکن شیطان کے پھندوں سے بچنے کے لیے مخلص سے مخلص ہونا پڑتا ہے. اب یہاں کیا ہے لفظ, 40 آیت کو دیکھیں. ان عباد اللہ المخلصین, اے اللہ تیرے خالص چنے ہوئے بندے. مخلص ہوتے تو وہ خود مخلص تھے, اور یہاں بن گئے مخلص مفعل کا وزن, جن کو اللہ نے محفوظ کر دیا, جنہوں نے اپنے اخلاص کی قیمت کئی بار چکائی, جنہوں نے کتنی بار یہ ڈیسائیڈ کر لیا اور بتا دیا کہ اللہ ہم پہ شیطان کا قابو نہیں چلے, کتنے ٹریپ چلے اور ان سے بچ کے آگے, کتنی فتنوں کی ہوائیں چلی وہ اس میں سے بچ گئے. یاد رکھیے جب بندہ حق کے راستے پہ چلتا ہے آندھیاں آتی ہیں, طوفان آتے ہیں. کیوں؟ کہ اللہ مخلص کو مخلص کرنا چاہتا ہے. ہر دن ہر آیت ہر صورت آپ کو مخلص سے مخلص کر رہی ہے. اور اگر آپ ابھی بھی شیطان کے ہاتھوں میں آتے ہیں نا, تو مان لیجئے کہ مخلص ہونے کے باوجود آپ مخلص نہ ہو سکے. تو کیا دعا کرنی ہے کہ اللہ مخلص کر دے, تو چن لے, میرے میں نہیں طاقت, اللہ سوری میں نہیں کر سکتی. اللہ ملجا ولا منجا الا الیک, اللہ طاقت ہی نہیں, بچ نہیں سکتی, میں نہیں چھپ سکتی اس شیطان سے. میرا نفس, میرے معاشرے, میرے حالات, میرے ارد کے لوگ, ادھر کے ادھر کے, اللہ تعالیٰ یہ مخلص نہیں بننے دے رہے مجھے, میں کیا کروں, میں کس جگہ مر جاؤں, میں کہاں سر ڈالوں, اللہ مجھے تو بچا لے. شیطان میرے پیچھے, معاشرہ میرے پیچھے, دنیا میرے پیچھے, فائدے میرے پیچھے, میرا نفع نقصان میرے پیچھے, اللہ مجھے خود نہیں سمجھ آتی کہ میرے لیے کیا اہم اور کیا غیر اہم ہے. آپ دیکھیے انسان ایسی ایسی سیڑھیوں سے گرتا ہے بعض دفعہ کہ جہاں سے منزل صرف دو چار قدم رہ چکی ہوتی ہے. وہ شیر بھی ہے نا کچھ, کہ بالکل منزل سامنے نظر آئی اور ہم لڑکے لوگ کناروں پہ کھڑے کھڑے ڈوب جاتے ہیں. شیطان کیوں موت کے وقت تک پیالہ لے کر آتا ہے کہ یہ پانی پی لو اور مجھے خدا کہہ لو, جاتے جاتے دنیا سے پکڑتا ہے. کیوں امام مالک کہہ رہے تھے ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں, کہا کیا ابھی نہیں, کہا شیطان آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ تم میرے شر سے بچ گئے, میں نہیں تجھے بہکا سکا. کہ ابھی نہیں, ابھی سانس میں سانس باقی ہے. کیوں حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ میرا ایک قدم جنت میں اور ایک باہر ہو, پھر بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں جب تک میرا دوسرا قدم جنت میں ہوں. اور یاد رکھیے شیطان جو زیادہ زور لگاتا ہے نا, ان لوگوں پہ لگاتے تھے جو مخلص ہوتے ہیں, جن کو یقین ہوتا ہے ہم تو ناگزیر ہیں, ہمارے بغیر کیا ہوگا بھائی, اب ہمارے بغیر تو کوئی کام چل ہی نہیں سکتا, ہمارے بغیر تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کسی کو کچھ دینا نہیں, اس لیے کہ نبی کی امتی ہیں. آج کے مسلمان کو جو غلط فہمی لگی ہے نا, تو یہی لگی ہوئی ہے کہ ہم مخلص ہیں جی, نبی کے پیروکار, ہم رب میں میلاد مناتے ہیں, ہم مسجدیں بناتے ہیں, ہم حج کرتے ہیں, ہم عمرہ کرتے ہیں, رمضان آتا ہے تو ہم جا کے کھانے کھلاتے ہیں, ہمیں کس نے روکنا ہے. کہا نہیں ابھی مخلص نہیں ہوئے. اوور کانفیڈنٹ کہہ لیں, جس بندے کو یہ کانفیڈینس آ جاتا ہے نا, یاد رکھے اس کے دن گنے جاتے ہیں. میں اپنے اوپر بات کر کے کہتی ہوں, اگر خدا نہ خواستہ اللہ کبھی ایسا نہ کرے, مجھے ایک لمحے کے لیے بھی یہ کیڑا میرے دماغ میں آ جائے نا کہ میرے بغیر آپ کا یہ ادارہ نہیں چل سکتا, وہ میری اس تعلیمی زندگی کا آخری دن ہوگا. اللہ یوں پٹک کے مجھے پھینکے گا اور مجھے نہیں پتا چلے گا میں کیوں پھینکی, میں خود ہی اس کو دھتکاروں گی, جاؤ پھر میں نہیں پڑھا رہی. لیکن وہ اللہ سبب بنائے گا. اللہ مکھی کی طرح جیسے دودھ میں مکھی پھینکتی ہے نا, ایسے ان لوگوں کو نکال کے پھینک دیتا ہے جو مخلص نہیں ہوتے. اللہ اکبر، اللہ مخلص بنا دے. تڑپ کے دعا کریں اس موقع پہ کہ اللہ میں کانپ رہی ہوں، میرا دل دھک دھک کر رہا ہے، میں تو سوچ رہی تھی میں محفوظ ہو گئی، میں تو محفوظ نہیں ہوئی. آپ دیکھیے کہ بجلی کے تار ہے نا کہیں پڑے ہوئے، کوئی دور پڑا ہوا ہے اسے، اس کو تو کوئی خطرہ ہی نہیں. خطرہ کس کو ہے جو بالکل اس کناروں پہ آ چکے ہیں؟ اس کو ڈر ہے کہ وہ کہیں اگلے قدم پہ نہ آ جائے. جو شیطان کے پھندے میں آئے ہوئے نا وہ دور ہے، وہ سمجھے کہ بالکل اپنی من موجیوں میں، اذانیں ہوئی تو ہوئی، ہو کے روزے آئے تو آئے، دین دنیا، وہ کہتے ہیں ہم اپنی مستیوں میں کھو رہے ہیں. زیادہ فتنہ کا شکار بنتے ہیں جو مسلمان کہتے ہیں خود کو، جو نبی کی امتی ہیں. دل کو ہلانے والی باتیں، پر اللہ تعالیٰ مجھے دل کھول دے. اگلی آیتوں میں مخلصین کے کچھ حالات ہیں، چند آیتوں کی تلاوت سنیں تاکہ تھوڑا سا ہمارے دل میں جو درد ہے اس کو ہم پا سکیں، سنبھال سکیں. آیت نمبر 19 سے سنتے ہیں تلاوت. آپ اس کو اب آنکھیں بند کر کے یا کھول کے جیسے بھی امیجن کریں کہ جو آیتوں میں چل رہا ہے، اب چلو اٹھو، یہ ایک کھڑکی ہے، اب اٹھو چلو، یہ قیامت کا دن ہے، لے چلو ان لوگوں کو جدھر جس کو جھٹلا رہے تھے، اب جہنم کا راستہ دکھاؤ، کھڑے رہو، اب ان سے سوال پوچھنا ہے، کیا بات ہے مدد نہیں کر رہے، پوچھ نہیں رہے، تم تو بڑی باتیں کرتے تھے. پھر وہاں پیروں مریدوں کے جھگڑے بھی ہیں، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ان کا انجام دکھایا. تو آیت 40 تک تلاوت سنتے ہیں.
فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَاغِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُونٍ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُو الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ
أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈیئر سسٹرز، کیسی لگی ابھی تک کی تفسیر؟ ایک ایک سینٹینس میں بتائیں گے ابھی تک کیا سیکھا ہے. سورہ یاسین بھی ہم نے کی، اور ابھی ہم نے سورہ صافات، بہت خوبصورت سورت، بہت ہی پیاری. ایک ایک سینٹینس میں مجھے بتائیں تو انشاءاللہ آپ کو بریک کے بعد پھر انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے، اور اینڈ میں انشاءاللہ ٹائم ہوا تو گرامر بھی کریں گے. ٹھیک ہے، تو مجھے تھوڑا سا بس بتائیں کہ ابھی نہیں، میں زیادہ ریکیپ کرواؤں گی ڈیٹیل سے. کیا سیکھا ان شارٹ، ایک ایک سینٹینس میں مجھے بتائیں کیا سمجھ آئی ابھی تک، اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ کیا پیغام آپ کو ملا ابھی تک. جی سورہ صفات میں لکھے, سورہ یاسین میں لکھے, ہر طرف اللہ کا بلاوا ہے اور احکامات بتائے جا رہے ہیں. اور جی میں نے کسی سے سنا ہے کہ کوئی کتاب چھپی ہے, اس میں انہوں نے سورہ النشر ایڈ کی ہوئی ہے. استغفر اللہ, ایک ہو کر سب بندی ہو جائیں روٹین میں. جی انشاءاللہ سب بندی کی بہت زیادہ اہمیت, ہر کام کی ایک روٹین بنا لیں, روٹین میں دیکھیں کام کا انداز. کیونکہ باقی جو لوگ یورپ میں ہیں آگے پیچھے رہ رہے ہیں, وہاں سے آپ کو پتا ہمیشہ ایک روٹین میں کام ہوتا ہے, کیو میں کھڑے ہو کر آپ کام کرواتے ہیں. لیکن جیسے ہی ہم اپنے ملکوں میں جاتے ہیں تو اس کو اگنور کر رہے ہیں, بالکل نظر انداز کر لیں, کسی چیز کو فالو نہیں کرتے. قیامت کے اتنے بارے میں امتحان سے جس سے سب نے گزرنا ہے, بچ ہو ہی سکتا ہے جو مخلص ہوگا. ویری گڈ جی, اخلاص کے علاوہ. سورہ یاسین الہی ترجع الہی, سورہ یاسین الہی ترجعون, جی الہی ترجعون, بالکل اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ ساری چیزیں واقعی, ایک تو سب سے پہلے اللہم اخلصنا لوجھک, اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے لیے خالص کرنا ہے. جو احکامات مل رہے ہیں, جی میرے ذہن میں ایک اور بات آ رہی تھی, جو ابھی بھی ہمارے جو سسٹرز پیچھے ہیں وہ یہ, جیسے استاذہ نے کہا, جون سے بھی پارے سے جہاں سے بھی شروع کریں گے وہیں سے آپ کی کلاس سٹارٹ ہو جاتی ہے نا. اس میں یہ نہ دیکھیں کہ میں فرسٹ پارے سے کروں گی, جہاں سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ سکھانا چاہے وہاں پہ لیں. ابھی بھی جو لوگ پیچھے ہیں, چھوڑ گئے ہیں کسی وجہ سے, آگے پیچھے ہو گئے کچھ مشکلات کی وجہ سے, ان کو بولیں ابھی بھی دیر نہیں ہوئی, اس کلاس کو جوائن کریں, نئی کلاس کا ویٹ نہ کریں, جب وہ سٹارٹ ہوگی اس میں بھی آ جائیں. جی ہر مبین کے بعد النشرائی, جی مبین کا آپ کو پتا چلا کہ مبین کا کیسے پڑھا جاتا تھا, تو ایسی کوئی ہمیں حدیث سنت سے نہیں ملتا. تو اللہ پاک ہمیں ایسی حرفات سے محفوظ رکھے اور سچے دل سے ان احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ باقی ریکیپ ہم لوگ کریں گے, اس کے آپ کو دیں گے ابھی بریک, بریک کے بعد دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے, تو اس میں ریکیپ بھی ہوگا, گرامر بھی کریں گے. ٹھیک ہے, ابھی بریک کے انجوائے کریں, 10 منٹ کی بریک لے لیں. جزاکم اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا, الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا, ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا, الله تعالى رسول الله معلمنا, رسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائنا وأواخرنا, يدعو للعلم وللعمل, لا شيء سواه يؤلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائنا وأواخرنا, يدعو للعلم وللعمل, لا شيء سواه يؤلمنا. كتاب الله لا شيء سواه يؤلمنا, كتاب الله لا شيء سواه يؤلمنا. هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا,
نحن بمنهجه هيا يا رب هلم بنا
القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا رسول الله
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
آيات الله حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي حمدتني غمرتني بالبركات تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
إن القرآن أنا لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى درجاتي
إن القرآن لنور
يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي
إن القرآن أنيس
لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
معجزة خالدة ما أعظمها من كلماتي من الرحمن علينا كتاب من رحماتي
معجزة خالدة ما
أعظمها من كلماتي من الرحمن علينا بكتاب من رحمات
قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحلاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها
شهدا وحفاوة
وتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن
وصوة صدور تشتاق إلى القرآن وربك يشرحها يشرحها دفئاً وشفاءً فيحسون الأرض سماءً طبتم يا أهل القرآن يا أفلاكاً دارت ألقاً ضيئي شرفاً وأضيئي ضيئي بتراتي أفئدة الحفظة يا حلق الذكر الريان
أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك
يمنحها
يمنحها شهدا وحفاوة فتزيد ورودا وتلاوة وتراها عين الرحمن
زمر النور وما أجملهم بين ذهاب ومجيء كالنحل يلاقيك رحيقا ويعود سموا وبريقا إن لغايتهم تيجان شرف الطالب بالمطلوب كتاب الله يتوج أهلاه من علم فيه وتعلم من كرمه فهو مكرم وجزاء الحسنى إساء
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة الملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی سب بریک سے واپس آ گئے جی اللہ کے چنے ہوئے بندے ہم نے بھی اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے بننا ہے یہاں پہ لکھا ہے نا آیت نمبر 40 میں الا عباد اللہ المخلصین مگر سوائے اللہ کے بندے جو چنے ہوئے ہیں تو ہم نے مخلص بندوں میں سے ہونا اللہم اخلصنا لوجہی بہت زیادہ دعائیں کیا کریں تفسیر کے دوران بعد میں کیونکہ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں اور پتہ ہے اس وقت اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے تو بہت زیادہ اپنے لیے اپنے پیاروں کے لیے بچوں کے لیے بہت زیادہ جتنی دعائیں آپ کو آتی ہیں اپنے جو یاد آتی ہے جب بھی آتی ہے پاس لکھ لیا کریں یہ دعائیں آپ کی ضرور قبول ہوں گی اور اس پہ کبھی بھی آپ نے مایوس نہیں ہونا بس ہوتا ہے کہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بعد میں آپ کو یہ وقت بہت یہاں پہ کاش ہم دعائیں کر لیتے نا تو ان شاء اللہ اسٹارٹ کرتے ہیں آگے سے تفسیر اور تفسیر کے بعد ان شاء اللہ ہم ساتھ ہی ریکیپ کر کے تھوڑا سا ٹائم ہوگا تو ہم گرامر بھی کریں گے ٹھیک ہے گرامر کے لیے ریڈی رہیے گا جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
اولئک لہم رزق معلوم ایسے لوگوں کے لیے ایسا رزق ہوگا جو ان کو معلوم ہوگا فواکہ وہم مکرمون یعنی لذیذ میوے اور وہ وہاں معزز ہوں گے فی جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں على سرور متقابلین، ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے. ذرا تصور میں لائیے. یطاف علیہم بکأس من معین، ان کے لیے خالص شراب کے جام کا دور چلے گا. بیضاء لذۃ للشاربین، جو نہایت شفاف اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگا. لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، جس سے نہ ان کو درد سر ہوگا اور نہ وہ بدمست ہوں گے. وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی اور موٹی موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی. کأنہن بیض مکنون، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی. اللہ اکبر. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، یہ لوگ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے. قال قائل منهم انی کان لی قرین، ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا. کیا؟ یقول انک لمن المصدقین، جو مجھے کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں شامل ہو گئے ہو. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہمیں سزا و جزا بھگتنا پڑے گی. قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، پھر کہے گا کیا تم اس کا حال معلوم کرنا چاہتے ہو. فطلع فرآہ فی سواء الجحیم، پھر جب وہ جھانکے گا تو اسے جہنم کے عین درمیان دیکھے گا. اللہ اکبر. قالت اللہ ان قطع لتردین، وہ کہے گا اللہ کی قسم تم مجھے ہلاک کر کے ہی چھوڑتے. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر مجھ پر میرے اللہ کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی مجرموں کی طرح حاضر کیے ہوئے لوگوں میں شامل ہوتا. یہ جنت اور جہنم کے کچھ مناظر. اگر کچھ لفظوں کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ جنت کو پانے کا شوق بڑھتا جائے، کہ وہاں کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے تیار کیے. دیکھتے ہیں ذرا، اولئک لہم رزق معلوم سے 41 آیت سے، ان کے لیے رزق ہوگا جو ان کو معلوم ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ معلوم رزق کی بات کی گئی. سورت بکرا میں ہم پڑھ چکے، کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا، جب کبھی ان کو پھلوں میں سے رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہاذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہم کو اس سے پہلے بھی دیا گیا. اسی طرح کا انداز ادھر ہے کہ رزق معلوم کیسے تھا، ان کو قرآن اور سنت سے پہلے ہی پتا تھا کہ ہمیں یہ کچھ ملنے والا ہے. ملتے جلتے ہوں گے، مذہب بالکل فرق ہوگا، انہیں ہر وہ چیز مہیا کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے، اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ مکرمون، عزت کے ساتھ دیا جائے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا، اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا. اور اس طرح یہ کہ جو رزق ان کو دیا جائے گا اسے اس دنیا میں پوری طرح سمجھا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ ویسی چیزیں کسی نے دیکھی نہیں، سنی نہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی نفس نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے. اور پھر یہ کہ جنت کا رزق جو ہے نا، یہ لذت کے لیے ہوگا، بھوک کے لیے نہیں ہوگا. دنیا میں بھی آپ دیکھیں، جب آپ کو بھوک لگی ہوتی ہے نا تب پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں، اور صرف ٹیسٹ کے لیے کھاتے ہیں نا، سنیکس، ڈیزرٹس، تو وہ ایک الگ ہی چیز ہے. جنت کا جو رزق ہے نا وہ بھوک کے لیے نہیں، کیونکہ وہاں بھوک تو لگے گی نہیں، بلکہ وہ کس لیے ہوگا؟ ان کے پلیئر کے لیے. محنت مشقت کی وجہ سے بندے کی طاقت جاتی ہے، بھوک لگتی ہے، کھاتا ہے، وہاں کوئی ایسا کام نہیں ہوگا. اور یہ جلز میں فواقح، ایسے پھلوں کو کہتے ہیں جس سے لذت اور سرور حاصل ہو. اور اس کا اطلاق عموماً خشک پھلوں پر ہوتا ہے، فروٹس پر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل جنت کو جو رزق دیا جائے گا نا وہ غذا کے لیے نہیں بلکہ لذت کے حصول کے لیے ہوگا. رزق معلوم، کہیں رزق کریم، اللہ تعالیٰ نے کرامت والے رزق کی بات کی ہے. اگلی آیتوں میں پتہ چل رہا ہے کہ یہ رزق کریم کیا ہے. 42 سے 44 میں رزق کریم ہی کی اصل میں مزید ڈسکرپشن ہے کہ کیسا وہ رزق ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو کرامت کے ساتھ دے گا. فی جنات نعیم، نعمتوں والی جنت، علی سرور متقابلین، مسندوں پہ سرور سریر کی جمع. دلہن کا جو پلنگ ہوتا ہے نا جس کے چاروں طرف پردے لٹک رہے ہوتے ہیں اس کو سرور کہتے ہیں، سریرا. متقابل آمنے سامنے بیٹھیں گے، بہترین بیٹھنا آمنے سامنے بیٹھنا ہوتا ہے. محبت جس سے ہوتی ہے نا انسان اس کی آنکھوں کے سامنے رہتا ہے. دل میں بغض اور نفرت ہوگی نا تو وہ بندہ وہاں بیٹھ ہی نہیں سکتا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے والوں کے دل ایک دوسرے کے لیے کتنے کھلے ہوں گے. اور یاد رکھیے کہ یہ جا کے وہاں اچانک نہیں ہوگا، دنیا میں دل کو کھولنا پڑے گا. جو لوگ اپنی شخصیت کے بندھنوں میں بندھے ہوتے ہیں نا، کھٹے ہوئے پھچے ہوئے سینوں والے نیرو مائنڈیڈ لوگ، جنہوں نے انا کی دیواریں کھڑی کی ہوتی ہیں یا تعصب کی ڈوریوں اور رسیوں سے خود کو باندھا ہوتا ہے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے. وہاں جائیں گے کھلے دل والے، بڑی محبتوں سے وہاں دیکھیں گے ایک دوسرے کو، متقابل ہوں گے. مقابلے نہیں کریں گے بلکہ متقابل ہوں گے. یطاف علیہم بکأس من معین، ان کو خالص شراب کے جام پلائے جائیں گے. کاس کا لفظ صرف شراب سے بھرے ہوئے پیالے یا گلاس کے لیے آتا ہے، اردو میں اس کو جام یا ساغر کہتے ہیں. دودھ یا پانی کے بھرے ہوئے پیالے کو کاس نہیں کہتے. اسی طرح اگر پیالہ خالی ہو اور شیشے کا ہو تو اسے قدحن کہتے ہیں، چمڑے کا ہو تو اس کو البہ کہتے ہیں، عین لام باہ، اور مٹی کا ہو تو موقن کہتے ہیں. اور یہ جو نا مم معین، یہ جاری پانی کو کہتے ہیں، یعنی شراب، نتھری بھی، خوش ذائقہ، میٹھا، ٹھنڈا پانی. سورت ملک کی آخری آیتوں میں بھی آتا ہے نا، میں یاتی کم بھی مائن مائن، ٹھنڈے اور میٹھے پانی کو کہتے ہیں. لیکن جب معین کے ساتھ کاس کا لفظ آئے تو پھر مراد ہے یہی صفات رکھنے والی شراب، کیونکہ یہ پیالہ استعمال اس کے لیے ہوتا ہے، یعنی جاری ہوگا، جتنا مرضی پی لیں لیکن نقصان نہیں ہوگا. شراب پیئیں گے لیکن وہ کیسی ہوگی؟ بیداء لذت للشاربین، سفید ہوگی، چمکتی ہوئی، پیور، پینے والوں کو لذت دے گی. دنیا کی شراب میں کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں دنیا کی جو شراب ہوتی ہے وہ پھلوں کو گلا سڑا کر اس میں خمیر ڈالا جاتا ہے، نقص ہوتے ہیں نا، پینے سے کڑوی محسوس ہوتی ہے، پھر پینے کے بعد سر کو نشہ چڑھ جاتا ہے، سر چکراتا ہے، اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان بہکی بہکی باتیں کرتا ہے. زیادہ نشہ چڑھ جائے تو مزید غلط کام کرنے لگتا ہے، اور شراب پی کے غلط باتیں کرنا ایسے لگتا ہے کہ جیسے لازم اور ملزوم ہے. ہاں کچھ پینے سے فقتی طور پہ سرور حاصل ہوتا ہے، لیکن جنت میں جو لوگ جائیں گے ان کو کچھ سے نقصان نہیں ہوگا، تمام نقص پاک. لا فیہا غول، اس میں کوئی غول نہیں ہوگا. غول کہتے ہیں کسی کو غیر محسوس طریقے سے گھیرنا. اب دیکھیں کتنا زبردست لفظ استعمال ہوا ہے یہاں کہ شراب پینے سے دنیا میں لوگ ٹریپ ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر سے گھیر گھار کے پکڑے جاتے ہیں. جنت کی شراب میں ایسا نہیں ہوگا، نہ بدمستی ہوگی، نہ قے آئے گی، نہ سر درد ہوگا. کچھ بھی ان کو وہاں نقصان نہیں ہوگا. اور وَإِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِينَ, اور ان کے پاس نیچی نگاہیں رکھنے والی اور موٹی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی. قصر سے, قصرہ کہتے ہیں کسی چیز کی لمبائی یا اس کی انتہا کو ناپ پہنچنا, مراد کم کرنا, چھوٹا کرنا, کوئی کام جتنا کرنا تھا اتنا نہ کرنا. اسی طرح جب سر و طرف آتا ہے نا تو مراد ہے جتنی دور نگاہ جا سکتی ہے اتنی دور تک نہ دیکھنا, مراد ہے اس سے نظر بھر کر نہ دیکھنا بلکہ صرف نیچے نظر رکھنا. اب یہاں سے جنتیوں کی گھریلو زندگی کا ذکر کیا جا رہا ہے, مراد ہے کہ وہ بیویاں ملیں گی جن کی نگاہیں شوہروں کے سوا کسی اور کو نہیں دیکھیں گی, نگاہیں جھکی ہوئی. قاصرہ جو ہوتا ہے نا یہ خود نگاہیں جھکنے والی اور جھکانے والی بھی ہیں کہ اپنے شوہروں کو اتنا مطمئن کر دیں گی کہ پھر وہ بھی دوسری طرف نہیں آنکھیں اٹھائیں گے. امام ابن جوزی ایک روایت میں کہتے ہیں کہ جنت کی عورتیں یعنی حوریں وہاں جنت میں جب جائیں گے لوگ تو پھر کہیں گی کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں بہترین مرد دیے, یعنی جو شوہر تو نے ہم کو دیے نا یہ بہترین ہے اور ہم اس پر تیرا شکر ادا کریں. اتنی سیٹسفائیڈ ہوں گی, خوبصورت اتنی ہوں گی کہ شوہر ان کی موجودگی میں کسی اور کو نہیں دیکھیں گے. یغدتن من ابصارہن, کیا یہ اچانک ہی ہو جائے گا؟ نہیں, دنیا میں اس کی کوشش کرنی پڑے گی. جو دنیا میں اپنی نگاہوں کو اپنے مردوں تک نہیں رکھ سکتی جما کے, وہ وہاں اچانک نہیں ہو جائیں گی. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتنی پیاری خوبیاں رکھی, اور این اینا سے ہے, آنکھ کو کہتے ہیں. اینا اس عورت کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں بڑی اور موٹی موٹی ہوں, اور اینا کی جمع این آتی ہے تو موٹی آنکھوں مطلب جو چہرے کو خوبصورت کر دیتی ہیں. مراد ہے کہ ان کی آنکھیں خوبصورت ہوں گی, موٹی ہوں گی, اور آنکھوں جو کوتا ہے عورت کے چہرے کے حسن پر. اور پھر ساتھ یہ کا انہن بید مکنون, جیسے وہ انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی چیزیں. بید, بید جو ہے نا یہ شتر مرغ کے انڈے کو کہتے ہیں, سفید ہوتا ہے بالکل چمکتا ہوا اور خوبصورت بھی ہوتا ہے, اور مکنون چھپا ہوا. شتر مرغ کی ایک خوبی ہے, اور وہ کیا کہ وہ اپنے انڈوں کی بڑی حفاظت کرتا ہے, کوئی اس کو گندگی اور مٹی نہیں لگنے دیتا, اپنے پروں کے نیچے چھپا لیتا ہے, ہوا گرد و غبار سے محفوظ ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ شتر مرغ کے انڈے بہت خوبصورت ہوتے ہیں, زردی مائل ہوتے ہیں, پورے سفید نہیں ہوتے بلکہ ہلکی سے زردی ہوتی ہے, اور ایسا رنگ حسن و جمال میں بڑا حسین سمجھا جاتا ہے. اور اتنے زیادہ یہ اپنے انڈوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ اس کے دفاع کے لیے جان تک دے دیتے ہیں. یہ ہوگی خوبصورتی عورتوں میں, با وفا قسم کی, غیروں سے محبتیں اور دوستیاں بڑھانے والیاں نہیں. وہ خوبی جنتی عورت میں ہوگی کہ اپنے شوہر کے لیے خاص ہوگی, خوبصورت ہوگی, چھپے ہوئے انڈے. ایک جگہ تکانہن الیاقوت والمرجان, سورۃ الرحمن میں, وہاں ان کے حسن کا تذکرہ ہے اور یہاں ان کی قیمت کا تذکرہ ہے, یاقوت اور مرجان کی طرح ہوں گی. ایک روایت میں آتا ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی تفسیر پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ ان کی نرمی اور نزاکت اس چھلی جیسی ہوگی جو انڈے کے چھلکے اور اس کے گودے کے درمیان ہوتی ہے. یہ ابن جریر کی روایت ہے. تو گویا کہ یہ اہل جنت کی تین خوبیاں ہیں, یا چھپی ہوئی نگاہیں جھکی ہوئی اور شوہروں کے لیے کیئرنگ. کیا خیال ہے, دنیا میں یہ تین چیزیں اگر آ جائیں تو دنیا میں ایک عورت اپنے مرد کے لیے خوشی کا سبب نہیں بن سکتی؟ کان بیدم مکنون, اور حسن جتنا چھپا رہتا ہے نا اتنا ہی خوبصورت لگتا ہے. جو سب کے لیے کھل گیا, جو شارع عام بن گئی, وہ روڈ صاف نہیں رہتی. جو روڈز بہت ریسٹرکٹڈ ہوتی ہیں, اس کے ارد گرد باڑیں لگی ہوتی ہیں, ہر ایک نہیں آ سکتا, وہی راستے صاف اور خوبصورت رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ خوبیاں پیدا کر دے کہ جس کی وجہ سے ہم بھی یہ نعمتیں پا سکیں. جنتیوں کے تذکرے کے بیچ میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا منظر رکھا کہ جس کو دیکھ کر یا جس پہ غور کر کے ہر انسان ہی اداسی محسوس کرتا ہے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ. یہ لوگ بھی ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے. ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا. يَقُولُ أَيْنَّ مِنَ الْمُصَدِّقِينَ, جو مجھے یہ کہا کرتا تھا کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں شامل ہو گئے. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ, بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا ہم بھگتنی پڑے گی. یہاں آپ دیکھیے کہ اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد یا ایون جہنم میں موجود لوگوں کو بھی ماضی کی باتیں یاد ہوں گی, اور وہ لوگ جن کے ساتھ انسان کے صبح و شام بسر ہوتے ہیں ان کا برا یا اچھا انجام بھی انسان کو دکھے گا. ایسے ہی دو دوست, دو ساتھی بھی ہو سکتے ہیں, دو ساتھ رہنے والے بھی ہو سکتے ہیں, دو کلیگ بھی ہو سکتے ہیں, کلاس فیلوز بھی ہو سکتے ہیں. ان میں سے ایک ایمان پہ تھا جو جنت میں جانے کے قابل ہوا, لیکن دوسرا وہ تھا جو دین کا مذاق اڑاتا, اسلام کا مذاق اڑاتا, مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پہ اس کا ایمان نہیں تھا. ایسے ہی وقت میں کہ جب جنتی آپس میں خوشگپیاں کر رہے ہوں گے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یتساءلون والی کیفیت, اس سے مراد سوال جواب ہوتا ہے, لیکن یہاں مراد ہے کہ خوشگپیاں کرنا. جیسے پچھلی زندگی باتیں لوگ جب بھی کبھی مل بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ دہرانے لگتے ہیں, وہی کیفیت ادھر لگتی ہے. ایک دوسرے سے پوچھیں گے, اچھا سناؤ کیا رہا, یاد ہے تمہیں وہ بات تھی, اس طرح کا کچھ ماحول نظر میں آتا ہے کہ ایک دوسرے سے باتیں کریں گے. اسی دو جنتیوں میں گفتگو ہو رہی ہے, جن میں سے ایک کہے گا. قالا کون ہے؟ جنت میں رہنے والا ایک شخص جو واقعات کو یاد کر رہا تھا. قائل منہم انی کان لی قرین, میرا ایک دوست تھا. قرین کون ہے؟ وہ شخص جو کہ دین کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور اچھا نہیں تھا, اسلام کو نہیں مانتا تھا. قرین ایسے ساتھی یا دوست کو کہتے ہیں جو اپنا ہم عمر ہو. اسی طرح بہادری اور قوت اور اسی طرح کے دوسرے اوصاف میں ہم سر ہو, لیکن عموماً اس کا استعمال برے ساتھیوں میں ہوتا ہے. قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ یہ استعمال ہوتا ہے لفظ, جس میں عموماً برے ہی معنوں میں ہوتا ہے. تو کہے گا کہ بے شک میرا ایک دوست تھا, ایک ساتھی تھا. یقولو, یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ ساتھی کہتا تھا, اور یہ جنت میں موجود شخص جو ہے اس کو یاد کر رہا ہے کہ میرا ایک ساتھی تھا جو یہ کہا کرتا تھا. یہاں دیکھیے کہ پھر یہی بات آ رہی کہ انی کان لی قرین, کوئی نفرت کا یا بغض کا انداز نہیں ہے, بلکہ اپنا دوست کہا جا رہا ہے, ساتھی کہا جا رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت میں جانے والوں کے دل کتنے ایک دوسرے کے لیے صاف ہوں گے, حتیٰ کہ وہ لوگ جو جہنم میں پہنچ بھی چکے ان کے بارے بھی انسان کوئی بہت بری رائے نہیں رکھے گا, یا کم از کم اس کے لیے انسان کے دل میں کوئی نفرت والی کیفیت نہیں ہوگی. اور وہ یہ کیا کہتا تھا؟ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ, کیا تم تصدیق کرنے والوں میں ہو گئے ہو؟ یہ جملہ جو تھا وہ مذاق کے طور پر کہتا تھا, استہزاء کے طور پر. مقصد اس کا کیا تھا؟ کہ اتنی ناممکن بات کو تم ممکن سمجھتے ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے, میں تو تمہاری اس بات کو مانتا ہی نہیں. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ, ہڈیاں بننے کی بات کیوں کی؟ تو اس بات میں اشارہ ہے اس بات کا کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کے جسم کے اوپر سے کھال, چربی, سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں, صرف وہاں ہڈیاں رہ جاتی ہیں. اِنَّا لَمَدِينُونَ, تو کیا ہمیں سزا جزا بھگتنی پڑے گی؟ یہ مدینون لفظ وہی ہے جو سورت کے لفظ مالک یوم الدین میں ہے. دانا یا دین و دین, دین, یہ سب ایک ہی روٹ ہے, یعنی جس میں بدلے کے دن کی بات ہے کہ جب مرنے کے بعد انسانوں کو ان کے اعمال کی جزا یا سزا دی جائے گی. مراد کیا ہے کہ کیا تمہاری مت ماری گئی ہے؟ تم ایسی باتوں کو بات کرتے ہو جو سمجھنے کے قابل ہی نہیں. قال هل انتم متلعون, پھر کہے گا کیا تم اس کا حال معلوم کرنا چاہتے ہو. یہ کون کہے گا, یہ کس کا جملہ ہے؟ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں اگر ہم دیکھیں تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ جب اہل جنت آپس میں محوے گفتگو ہوں گے اور ان میں ساتھی کی کہانی سنائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کیا تم اس کے حالات معلوم کرنا چاہتے ہو. اور اسی طرح یہ کلام جو ہے اپنی کہانی اپنی بات سنانے والے کا اپنا بھی ہو سکتا ہے. پھر اس صورت میں اگر ہم دیکھیں مراد کیا ہوگا, کیا ہو ذرا اس کا حال تو معلوم کریں. دونوں صورتوں میں بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جنت میں ایک ساتھی کے ذریعے سے دوسرے ساتھی کی بات جو ہے وہ دکھانے کے قابل کیا. کیسے ہوگا یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کو یہ یقین ہوگا یا ان کو یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ کچھ لوگ جہنم میں بھی جائیں گے. ایک چھوٹی سی بات اس میں آتی ہے کہ کیا اس وقت انسان کو افسوس نہیں ہوگا. ظاہری بات ہے کہ انسان کی دوستی ہو یا رشتہ داری ہو, انسان تو کسی دوسرے انسان تو کیا جانور کو بھی برے حال میں دیکھ کر بھی اس کے اوپر افسوس کر کے بغیر رہتا نہیں ہے. تو کیا اس کو اپنے دوست کو ایسی جگہوں میں دیکھنا کیا اس سے تکلیف نہیں ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آخرت جنت یا جہنم جو ہے وہ دنیا کے ان جذبات سے الگ کر دی جائے گی. مثلا اس سے اگر آپ اپوزٹ بات سوچیں کہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے اگر ان کے رشتے یا دوست اور ساتھی جنت میں چلے گئے تو کیا ان کو ان کی خوشی ہوگی؟ نہیں. آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جنت میں جانے والے کو اتنی خوشی ہوگی کہ اس کو اس کے بعد اب کسی چیز کا غم نہیں. کوئی آگ میں جائے کوئی جہنم میں جائے, جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں نا جائے پھر کوئی جہنم میں, مجھے کیا. اور اسی طرح جہنم میں جانے والے کا حال اتنا خراب ہو گیا کہ اب اس کو کوئی جنت جائے یا کہیں اور جائے اس کو اس کی پرواہ نہیں کیونکہ وہ تو جل رہا ہے. بالکل یہی منظر ادھر لگتا ہے کہ ایسا شخص جو ہے پھر جہنم میں چلا گیا اور دوسرا وہاں سے دیکھنے لگا. فتلا فرعہ فی سوائل جہیم, بس اس نے جھانکا. تلا کا معنی جھانکنا ہوتا ہے, اسی سے تلو کا لفظ ہے. تل ان بھی ہوتا ہے جو خوشے نکلتے ہیں شروع میں, جو چھوٹی سی بالکل ایک کچا سا پھل ہوتا ہے اس کی طرف یہ لفظ آتا ہے. کہا فرعہ فی سوائل جہیم, بس اس کو جہنم کے عین بیچ میں دیکھے گا. سوا کا لفظ درمیان والی اس کو کہتے ہیں, مساوی کا لفظ بھی اسی سے ہے. بالکل سینٹر میں ہوگا جہنم کے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی بھی جگہ جہاں آگ ہوگی سب سے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ گرم ہوتا ہے. توے پہ روٹی ڈالیں تو توے کے جو کنارے ہوتے ہیں نا وہ نسبتاً سینٹر والی جگہ کے ٹھنڈے ہوتے ہیں. اسی لیے کناروں سے روٹی ذرا سے پکتی ہے اور بعض دفعہ اس کو لوگ پھر گھما کے بیچ میں سے کرتے ہیں تاکہ وہاں آگ ہو. کسی طرح اشارہ ہے کہ بالکل جہنم کے بیچوں بیچ ہوگا. یا اسے اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ وہ چاروں طرف سے عذاب کے اندر گھیرا ہوا ہوگا. قالت اللہ ان قتلت اردین, اور کہے گا اللہ کی قسم تم مجھے ہرگز ہلاک کر کے ہی چھوڑتے. یہ کون کہے گا؟ اوپر سے جھانکنے والا کہے گا. اب یہ کس کو کہے گا؟ خطاب تو ایسے کہ جیسے اس شخص کو کہہ رہا ہے حالانکہ وہ شخص بہت دور ہے. اب اس کو کیا اس کی بات آواز آئے گی سنائی دی جائے گی؟ تو اس کے بارے میں یاد رکھیے کہ آخرت میں انسان کے سننے اور دیکھنے کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا. آج انسان کو جو سننے اور دیکھنے کی قوت دی گئی ہے وہ آخرت میں دی جانے والی نعمتوں کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہیں. ہم اس دنیا میں ہزاروں میل دور بیٹھے دو لوگوں کی باتیں سنتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں, مگر صرف ان لوگوں کی جو ٹیلی ویژن سینٹرز میں ہوتے ہیں کری ہوتی ہے. لیکن آخرت میں ہر شخص کو اللہ تعالیٰ اتنی صلاحیت دے دے گا کہ دوسرے سے گفتگو کر سکے, اس کو دیکھ سکے, چاہے ہزاروں لاکھوں میل کا فاصلہ ہو, بغیر کسی واسطے کے. دنیا میں ہم واسطے کے ذریعے کوئی مینز یوز کرتے ہیں, کہیں کیمرے, کہیں کچھ کہیں کچھ, لیکن وہاں اللہ تعالیٰ ایسے ہی یہ سب کچھ کر کے دکھا دے گا. اس وقت پھر اس شخص کی زبان پہ یہ بات آئے گی کہ ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین, اگر مجھ پر میرے اللہ کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی مجرموں کی طرح حاضر کیے ہوئے لوگوں میں سے ہو جاتا. یہ وہی اپنی کہانی سنانے والا شخص جب دوزخ میں دیکھے گا اس کا ساتھی وہاں بیچ میں پڑا ہوا ہے, پھر کہے گا کہ شکر ہے میں تیری باتوں میں نہیں آیا، ورنہ تو میں بھی ڈوب جاتا، تم تو ڈوبے ہو مجھے بھی لے ڈوبتے، میرا وہی اشر ہوتا جو آج تمہارا ہوا۔ پھر اس بچنے کو اپنا انعام نہیں کہہ رہا، اپنی خوبی نہیں رہا، بلکہ کہہ رہا یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ آپ جنتیوں کے بارے میں یہ چیز کثرت سے دیکھیں گے، جنت میں جانے کے بعد کہیں کو بڑائی کرتے دکھتے، ہر جگہ یہی آتا ہے الحمدللہ، کہیں سبحان اللہ۔ پہلا کلام ہی کیا تھا جو ہم نے پیچھے پڑھا کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں اس کی ہدایت دی۔ تو اس سے جنت میں جانے والوں کا مزاج بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دیکھو اللہ کی مہربانی ہے جو تیری بہکاوے میں نہیں آیا، اس عذاب سے بچ گیا، تو نے تو مجھے گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ایسے وقت میں پھر انسان اللہ ہی کا شکر ادا کر سکتا ہے کہ جس نے بچایا۔ جس طرح جنت میں جا کے انسان اس بات کا شکر ادا کر سکتا ہے، اسی طرح اگر دنیا میں بھی کوئی انسان برے ساتھیوں سے، برے لوگوں سے بچا ہوا ہے، تو اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم میں سے کسی کے پاس اس چیز کا اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنی کسی نعمت کو اپنی بات کہیں، اپنا احسان کہیں، یہ میری بات ہے، یہ میری وجہ سے ہوا، ہرگز نہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کی ذات ہے کہ جو ہمیں اچھے دوست دے دے، اچھے ساتھ دے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو انسان کے لیے دنیا میں بھی اچھے ساتھیوں کا انتخاب کر، آخرت میں بھی اس کو نیک لوگوں کا ساتھ دے۔ وَلَوْلَا نِعْمَتُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، آج میں بھی حاضر کر دیا گیا ہوتا، کہاں حاضر کیا گیا ہوتا، عذاب کے اندر، جہنم کے اندر، آگ کے سامنے حاضر کر دیا جاتا۔ اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ، پھر وہ خوشی سے اپنے دل میں کہے گا کہ اب تو ہمیں موت نہیں آئے گی۔ اس کو فوراً خیال آئے گا کہ اچھا میں جنت میں آ گیا ہوں، تو کیا یہ صحیح ہے کہ اب ہم مرنے والے نہیں، ہمیں اب کوئی موت نہیں آئے گی۔ جہنم والوں کا حال دیکھ کر اب اس جنتی کے دل میں رش کا جذبہ مزید بیدار ہو گیا، کہے گا ہمیں جو دنیا کی زندگی اور اس کی نعمتیں ملی تھیں وہ تو گئی، کیا یہ جنت کی نعمتیں ہم سے چھن جائیں گی؟ ہرگز نہیں، یہ تو ہمارے ساتھ رہیں گی، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، یہ کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کو استفہام تقریری کہتے ہیں، یعنی اب کی زندگی ہمیشہ کی ہے، اپنی بات کو مزید سٹرونگ کرنے کے لیے، اور جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جہنمی جہنم میں رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں جنت اور دوزخ کے بیچ میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اور کیا آج کے بعد کسی کو موت نہیں، الا موتتن الاولا، مگر وہ پہلی موت، کون سی جو دنیا میں آ چکی، نہیں، وما نحن بمعذبین، اور اب ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب اس دنیا میں اور کچھ بھی نہیں اس کے بعد۔ حاذ لہو الفوز العظیم، بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ اللہ کے احسان کے شکر کے طور پر وہ بندہ کہے گا اور اپنے آپ سے کہے گا، اور سنا اصل میں اپنے وہ دنیا دار ساتھی کو رہا تاکہ اس کی کوفت اور اس کی جلن میں اضافہ ہو، اس کو پتا چل جائے کہ اب مرنے کے بعد اب دوبارہ یہاں سے تم نہیں نکلو گے۔ یہ ہے کامیابی، کون سی؟ کہ جہنم سے بچ کر جنت کی نعمتوں کا مستحق قرار پائے انسان، اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی؟ سورۃ آل عمران میں بھی آتا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا بے شک وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ یہ ہے وہ کامیابی جس کے لیے لِمِثْلِهَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے، جس کو بھی عمل کرنا ہے وہ اس کے لیے کرے۔ یہی ہے وہ جنت، یہی ہے وہ چیز جس کو پانے کے لیے کوئی انسان کوشش کر سکتا ہے تو کر لے۔ آج دنیا میں موقع ہے، کل موقع نہیں رہے گا۔ آج کوئی کرے گا تو اس کی قدر دانی ہوگی، کل کوئی کچھ کرنا چاہے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اتنی نفع بخش تجارت، اتنی کامیابی، کیا یہ دنیا کے اس عارضی نفع اور نقصان کے مقابلے میں ایک بہت بڑی کامیابی نہیں کہ جہاں سب کچھ کر کے پا بھی لیا تو پھر آج کہاں ہے ہاتھ میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الاعمال بتائے، کچھ عمل ایسے تھے کہ جس کی بات یہاں کی جا سکتی ہے کہ اس کے لیے عمل کیا جائے، وہ کون سے تھے؟ دو روایات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر صحابہ نے پوچھا پھر کون سا عمل؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا اس کے بعد کون سا؟ فرمایا حج مبرور، نیکیوں سے بھرا ہوا حج۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الایمان میں۔ اسی طرح ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک روایت کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا اللہ تعالیٰ کو کون سا کام سب سے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا کام؟ فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ آپ نے یہ تین باتیں بیان کی، اگر میں اور پوچھتا تو آپ اور زیادہ بیان فرماتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے دلوں میں کتنی حرص تھی اس بات کی کہ نبی سے پوچھیں کہ کون سے عمل اچھے ہیں۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، ایسی کامیابیوں کے لیے عمل کرنے والے کو عمل کرنے چاہیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو چیک کریں، کیا ہم اتنی پیاری جنت کو پانے کے لیے خاطر خواہ عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہماری نیکیاں اس قابل ہیں کہ پیاری جنت ہمیں مل جائے؟ ٹھیک ہے جنت عملوں کا بدلہ تو ہوگا، لیکن کوششیں اس قابل ہیں؟ آج یہ دنیا عمل کی جگہ ہے، جتنا عمل کرنا کر لیں۔ جو وقت گزر جائے خیر کا گزر جائے، جو گھڑی گزر جائے خیر کی گزر جائے، اس لیے کہ اس کے بعد پھر موقع نہیں رہے گا، یہ لاسٹ چانس ہے، بالکل آخری مومنٹ ہے۔ کبھی آپ ایئرپورٹس پہ جائیں نا تو وہاں انہوں نے سائن لگائے ہوتے ہیں لاسٹ منٹ فلائٹ۔ ایک موقع ایسا آیا کہ ہم لوگ کسی جگہ تھے تو اترے، کافی لمبا سٹے تھا، ایسے وقت میں اور کوئی کام تو ہوتا نہیں کہ چلو بیٹھے بیٹھے جہاز میں تھک گئے تو تھوڑا واک کر لو۔ ایئرپورٹ کے اندر ہی واک کرتے ہوئے ایک کاؤنٹر پہ نظر پڑی تو وہ اس پہ بڑے بڑے سائنز لکھے ہوئے تھے اور اس میں بڑا سا لکھا ہوا کہ لاسٹ منٹ فلائٹس۔ نام سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ جو بالکل آخری منٹ میں لوگ آئے، تو میں اس کو دیکھ کر بھی سوچ میں پڑ گئی کہ دیکھیے دنیا کی فلائٹ کے لیے آخری منٹ تک کے لیے کوشش کرنے والے کتنے ہیں، اور لوگ ہمیشہ چانس لیتے ہیں ایسی جگہوں پہ جا کے، کیونکہ ایسی بھی ہوتی ہیں اور کوئی لائبلٹی بھی نہیں ہوتی، مل گئی تو مل گئی، نہیں ملی تو واپس آ جائیں گے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جنت میں جانے کا کوئی لاسٹ منٹ کا چانس بھی بندہ مس نہ کرے، کوئی نیکی کرتے ہوئے ضرور پیچھے کبھی نہ ہوا کرے، سوچا کرے شاید یہی وہ نیکی ہے جو مجھے جنت میں لے جائے، شاید یہی وہ اس درجے کی نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے میرا پلڑا جو تھا وہ نیکیوں کی طرف جھک نہیں رہا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی نیکی کو چھوٹا نہ جانو، چاہے اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھنا۔ پھر آگے بات بڑھتی ہے جہنم کی طرف۔ اَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ، بتاؤ ایسی مہمانی اچھی ہے یا تھور کے درخت کی؟ پیچھے جنت کی نعمتوں کے تذکرے کے بعد اب ایک دوسرا رکھایا جا رہا ہے، اور یہی قرآن پاک کا حسن ہے کہ ایک جگہ بندے کو رکھ کے نہیں چھوڑ دیا بلکہ دوسری طرف لے گیا۔ بتاؤ ذرا ذالکا کیا؟ یہ ذالکا سے مراد جنت کی مہمانی ہے، ایسی مہمانی جس سے اللہ تعالی جنتیوں کو نوازیں گے۔ لذیذ خوراک، صاف اور پاکیزہ مشروب، خوبصورت عورتیں، اور اصل میں یہاں مکہ والوں سے پوچھا جا رہا ہے بتاؤ اہل جنت کی ایسی مہمانی بہتر ہے یا پھر دکھ کی جن کا ذکر آگے آنے والا ہے۔ شجرت الزقوم، زقوم کا درخت۔ زقوم کا لفظ جو ہے یہ تزقم سے مشتق ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں بدبودار اور کریہ چیز کا نکلنا۔ اس درخت کا پھل بھی کھانا اہل جہنم کے لیے سخت ناگوار ہوگا، کیونکہ سخت بدبودار اور کڑوا ہوگا، کری ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دنیا کے درختوں میں سے ہے اور عربوں میں متعارف تھا، اور یہ ایک ایسا درخت ہے جو تہامہ میں پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ دنیا کا درخت نہیں ہے، اہل دنیا کے لیے غیر معروف ہے، لیکن دیکھا جائے تو جو تھور اور سینٹ کے درخت کی بات ہوتی ہے یہ وہی درخت ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ تمہیں یہ چاہیے، ایک طرف لذیذ پھل ہے اور دوسرے تھور کا درخت جس کے پتے چوڑے، کانٹوں والے، بدبودار، سفید قسم کا مادہ یا دودھ کی طرح نکلتا ہے. آج بھی اگر دنیا میں ایسا کوئی درخت ہو اس کے پتوں میں سے جو دودھ نکلتا ہے اگر انسان کے جسم پر لگ جائے تو سوجن ہو جاتی ہے. اللہ نہ کرے کسی کو ایسی چیز چکھنے کو بھی ملے، لیکن وہاں لوگوں کا حال کیا ہوگا. فرمائے نجعلنا فتنة للظالمین، جسے ہم نے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دی ہے. کیا آزمائش ہے؟ کہ کھاؤ، بھوک لگے گی اب کھانا پڑے گا. جب کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے تو جو ملے گا پھر اسی کو پکڑنا پڑے گا، خود نہیں کھائیں گے تو زبردستی کھلا دیا جائے گا. انہا شجرۃ تخرج من اصل الجحیم، وہ ایک ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے، اوپر سے نہیں تہ سے. سی ہے اس کی کیفیت، طلعہا کانہ رؤوس الشیاطین، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. یہاں اس درخت کی ڈسکرپشن کی گئی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو کافروں نے خوب مذاق اڑایا، دیکھو آگ میں درخت کیسے پیدا ہو سکتا ہے، باقی کیسے رہے گا، اس کو آگ نہیں لگ جائے گی، جل نہیں جائے گا. اصل میں ایسے اعتراضات انسان کی کم عقلی کی بنا پر ہوتے ہیں. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی مختلف صورتیں سمجھ میں آتی ہیں. مثلا دیکھیے کہ جس فصل کے اوپر سے پانی گزر جائے، چاہے وہ پانی سیلاب کا ہو یا زیادہ بارش کا ہو، وہ فصل برباد ہو جاتی ہے. بہت درختوں کا بھی یہی حال ہے. اس کے باوجود کچھ ایسے درخت ہیں جو سمندروں کی تہ میں اگتے ہیں. کبھی آپ سی ورلڈ میں جا کے دیکھیں تو جتنی خوبصورت مچھلیاں دکھتی ہیں اتنے ہی خوبصورت وہاں اندر پودے بھی لگے ہوئے، انبیلیویبل قسم کے خوبصورت، جیل کی طرح کے، کہیں پنک کلر کے، کہیں گرین کلر کے، اسپنج لگتا ہے لیکن اصل میں وہ پودے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمندروں میں ڈال سکتا ہے نا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ ایسے درخت بھی ہیں جو باہر ہوں تو پھلتے پھولتے ہیں، پانی میں جا کے کھلنے لگتے ہیں، یہ اس کی مرضی ہے. کچھ پانی میں جاتے ہیں جیسے مرجان ہے. یہاں تو آگ کے اندر تھور کا درخت ہے نا. بعض دیکھیے کہ آگ میں جاندر بھی پیدا ہوتے ہیں، جیسے آگ کا کیڑا جو آگ میں ہی زندہ رہ سکتا ہے. تو اس طرح اللہ کی شان ہے، وہ جو چاہے جیسی چیزوں کو کر دے، کوئی اس کی باتوں کا، اس کی چیزوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور یہ جو بات کی نا کہ اس کا سر شیطانوں جیسا ہے، تو بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں اس کی کوئی منظر کشی کروانا چاہتے ہیں. اس سے یہ نہیں پتہ چلتا، اس سے یہ نہیں ہے کہ واقعی وہ شیطان ہے یہ کیا. اب دیکھیے وہ اتنی کری چیز ہے کہ اس کے لیے کوئی مثال دنیا میں دینی تھی نا. اور عربی میں شیطان ہر بدروح کو کہتے ہیں جو سرکشی اور نافرمانی کی بنا پر حق سے دور ہو چکا ہو. اور جنوں میں بھی جو بہت خبیث اور بد کردار قسم کے، موزی قسم کے جن ہوتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے. پھر اس لفظ کا اطلاق ہر اس چیز پر ہونے لگا، چاہے وہ انسان ہو، جن ہو، جانور ہو. اسی طرح سانپ کو بھی اس کی تکلیف کی وجہ سے شیطان کہتے ہیں. ایک روایت میں آتا ہے صحیح مسلم کی ہے کہ جب تم گھر میں کوئی سانپ دیکھو تو اسے مارنے سے پہلے یہ کہہ دو کہ اگر وہ کوئی جن یا شیطان ہے تو چلا جائے، اگر پھر بھی جائے تو اسے مار ڈالو. تو یہاں مراد ہے شیطان کے سر سے جیسے سانپوں کے سر، ناگ پھن پھیلائے ہوتے ہیں نا. یعنی اس پودے کے شگوفے ایسے ہوں گے کہ جیسے سانپ نے پھن پھیلایا ہوا ہے، اور یہ ان کی بدسورتی کی بنا پر ہے. ہم اپنی زبان میں اندیکھی چیزوں سے تشبیہ دیتے ہیں نا. مثلا وہ عورت جو خوبصورت ہے ہم کہتے ہیں ہائے وہ پری ہے، اور جو بدسورت ہے اس کو چڑیل کہا دے دیا جاتا ہے کبھی کبھی. یہ کیا ہے؟ ہم نے نہیں دیکھی لیکن تصور میں آ جاتی ہیں وہ چیزیں جو انسان سوچتے ہیں. کہا یہ شیطانوں کے سروں کی طرح، اور جہنم کی تہ سے اس کی جڑیں پھوٹتی ہیں، اس سے بھی اشارہ اس کی گرمی اور اس کی حدت کی طرف ہے. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اہل دوزخ اسی کو کھائیں گے اور اس سے اپنے پیٹ بھریں گے. کراہت کے ساتھ کھانا ہی پڑے گا، اور جب کھائیں گے تو پیٹ بوجھل ہونے لگیں گے. پیٹ بوجھل ہوں گے تو پانی مانگیں گے. ثم ان لهم علیها شوبا من حمیم, پھر اس پر انہیں پینے کو پیپ کھولتا ہوا ملے گا. اللہ اکبر, کھولتا ہوا پیپ, خوراک تھی نا تو مشروب کے زخموں کا دھون, پیپ اور لہو سب کچھ ملا ہوا ہے اور اس میں گرم کھولتا ہوا پانی شامل کر لیا تھا. ذرا سوچئے, انسان تو انسان, جانور کے لیے بھی انسان ایسی چیز کا تصور نہیں کر سکتا. آپ پڑھ چکے پیچھے سورہ محمد آیت 15 میں کہ جب یہ ان کے پیٹ میں جائے گا تو ان کی انتڑیاں کٹ جائیں گی. ثم ان مرجعہم الى الجحیم, پھر انہیں دوزخ کی طرف لوٹانا ہوگا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ دوزخی جب بھوک سے بیتاب ہو جائیں گے نا تو انہیں جہنم کے اس علاقے کی طرف لایا جائے گا جہاں بہت سے تھور کے درخت اگے ہوں گے, اور بھوک کے مارے اسے کھانے کی کوشش کریں گے, وہ حلق میں پھنس جائے گا. پھر پانی کی طلب ہوگی تو پیپ ملا کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا, پھر بھوک کا علاج کیا جائے گا, اور پھر اس کے بعد ان کو ان کے اصل ٹھکانوں پہ لے جایا جائے گا. کتنی تکلیف دہ بیماری, کتنی بھی اس سے بڑا بھی کوئی عذاب ہوگا جو انسان کو ملے گا. آخر ان کا قصور کیا تھا؟ ان سزاؤں کو سن کے لگتا ہے کہ ان کا قصور کوئی بہت بڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آؤ تمہیں ان کا قصور بتاؤں. انہم الفو آباءہم الضالین, انہوں نے اپنے آبا اجداد کو گمراہ پایا. اس پہ ان کو سزا ملی نہیں, بلکہ فہم علی آثارہم یہرعون, یہ تو انہی کے نقشے قدم پر دوڑنے لگے, بھاگنے لگے, استعمال نہیں کی. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ, حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ جو ان سے پہلے گزرے وہ گمراہ ہو چکے تھے. حالانکہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ, بلا شبہ ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے کہ اچانک نہیں پکڑا, بتانے والے آئے. کیا یہ آیت ہائی لائٹ کر کے اس کو یاد نہیں کیا جا سکتا؟ ہمارے ارد گرد کیسے ہی لوگ ہمیں دیکھتے ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پہ ابا اجداد کی بات کرتے ہیں. ہاں جی, ہم تو وہی کریں گے, ہمیں کیا, وہ جو کرتے تھے کیا وہ غلط تھے؟ آپ صرف ان آیتوں کو جمع کر کے اگر ترجمہ ہی سنا دینا کہ دیکھیں آبا پرستی کا جرم ہے. کوئی یہاں ان کے سود کھانے کی بات نہیں, کوئی شراب پینے کی بات نہیں, کوئی نماز نہ پڑھنے کی بات نہیں, صرف ایک جرم بتایا گیا کہ انہم الفو آباہم الضالین فہم علی آثارہم یہرعون. بس آنکھیں بند کر کے جانوروں کی طرح چلتے تھے. اب دیکھیے کہ عقل بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی, سوچنے کی زحمت نہ کی. جو باپ دادا کرتے تھے ٹھیک ہے یا غلط, وہ رسم ٹھیک ہے یا نہیں, وہ رواج ٹھیک ہے کہ نہیں, وہ طور طریقہ ٹھیک ہے کہ نہیں, چلتے گئے دوڑتے گئے. ان کو نہیں پتا کس کنویں میں گریں گے, کس کھائی میں گریں گے. اگر کس نے ڈرانے کی کوشش کی تو اس کو وہابی کہہ کے ٹال دیا, اس کو صحابی کہہ کے ٹال دیا, اس کو کاہن اور مجنو کہہ کے ٹال دیا. اللہ کے نبی ساتھ بھی یہی ہوا اور آج بھی یہی ہوا. اصل میں کفار مکہ کو بھی ڈرایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اس نبی کی مخالفت نہیں ہے, لیکن یاد رکھنا کہ پھر ایسے لوگوں کا حال کیا ہوا تھا. فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین, پھر دیکھ لو جن کو ڈرایا گیا تھا ان کا انجام کیا ہوا. ہاں مگر اللہ عباد اللہ المخلصین, ان میں سے صرف اللہ کے مخلص بندے ہی محفوظ رہے, جن کے تذکرے اگلی آیتوں میں آئیں گے. کہ ڈرایا تھا, سب کے پاس نبی آتے ہیں, وہ سب کو بتاتے ہیں, لیکن لوگ نہیں مانتے. حق کی بات کو نہ قبول کرنے کی سزا ہے. آپ کہیں گے یہ کوئی اتنی بڑی بات ہے؟ جی یہ اتنی ہی بڑی بات ہے. کسی انسان کے سامنے حق آئے اور انسان اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے, کسی انسان کے جنت یا جہنم میں جانے کا انحصار اسی بات پر ہے کہ جب اس کے سامنے حق آیا تو اس نے حق کے ساتھ کیا معاملہ کیا. یقین کریں یہ آیتیں سمجھ آتی ہیں, دل ہل کے رہ جاتا ہے. بعض دفعہ ہمارے سامنے اس طریقے سے حق آتا ہے لیکن ہم اس کو ذات کا برادری کا نام کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں, کبھی اپنے مسلک کا نام کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں, کبھی اپنی جماعت کا نام کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں, کبھی اپنے دینی ادارے کا نام لا کے چھوڑ دیتے ہیں. اللہ کی نگاہ جو ہے نا وہ حق پہ ہے, سچ آیا تھا تو تم نے مانا تھا کہ نہیں؟ مت یہ بتاؤ کہ تمہاری جماعت کا کہہ رہا تھا یا دوسرے کی جماعت کا کہہ رہا تھا، تمہارے مسلک کا کہہ رہا تھا یا دوسرے کا۔ تم یہ بتا دو کہ جب تمہارے پاس دلیل آئی، جب حق آ گیا، تو تم نے اس کو کتنا مانا؟ جو لوگ نہیں مانیں گے پھر ان کا یہی حال ہوگا، کیونکہ دنیا میں ساری جنگ ہی حق اور باطل کی ہے، اور جو حق کو جھٹلا دیں پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالی ایسی ہی سزائیں دیتے ہیں۔ یہاں مخلصین کا لفظ ہے، وہ لوگ جو عذاب سے بچے، اور منظرین جو ہے تباہ ہونے والی قومیں، ڈرانے والے۔ اب اگلی آیتوں میں اب دیکھیں گے کہ مخلصین اور منظرین دونوں کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حق کو سمجھنے والی آنکھیں دے دے، حق کا انکار کرنے کی وجہ اس کو ماننے والے بن جائیں۔ تلاوت سنیں گے۔
أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمٍ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ
وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخِرِينَ اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھو ہم کیا خوب دعا قبول کرنے والے ہیں، اور انہیں اور ان کے گھر والوں کو شدید بے چینی سے نجات دی، اور صرف انہی کی اولاد کو باقی رکھا، اور بعد میں آنے والی نسلوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا۔ ساری دنیا میں نوح پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، بلا شبہ وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ پھر ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے الا عباد اللہ المخلصین، مخلص بندوں کی بات کی۔ اب یہاں سے مخلصین اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوسرے لوگ جنہوں نے اخلاص کا دامن چھوڑ دیا، ان کی بات ہوگی۔ مخلص بندوں میں اللہ کے چنے ہوئے نبی تھے، جن کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ہدایت کا پیغام دے کر بھیجا، اور جن کی زندگی کا مشن ہی یہی تھا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے جوڑا جائے۔ ایسے لوگوں میں سب سے پہلے نام حضرت نوح علیہ السلام کا آتا ہے۔ 950 سال تک اپنی قوم کے ساتھ سر کھپاتے رہے، ان کو دلائل سے سمجھایا، ان کو ہر ممکن طریقے سے بتانے کی کوشش کی، رات کو، دن کو، مختلف طریقے سے، کبھی اکیلے میں، کبھی دوسروں کے بیچ میں، کیونکہ ہر انسان مختلف سوچ کا حامل ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ بات اکیلے میں سمجھتے ہیں، کچھ دوسروں کے ساتھ سمجھتے ہیں، کچھ کو ڈائریکٹ بات سمجھ آتی ہے، کچھ کو انڈائریکٹ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن وہ قومیں جن کا مقدر ہی تباہی ہو جاتا ہے، پھر ان کو کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی۔ یہی کیفیت کچھ قوم نوح کی تھی۔ پوری قوم میں سے صرف 70 سے 80 لوگ جو تھے وہ باقی رہ گئے۔ ایسے وقت میں پھر وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحًا، ہم کو نوح نے، کیا پکارا؟ سورۃ قمر کی آیت 10 میں آتا ہے، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، یا اللہ میں مغلوب ہوں، میری مدد فرما. اور یہ پکار کوئی پہلے دن کی نہیں تھی، ساری حجتیں تمام ہونے کے بعد، ساری کوششیں کرنے کے بعد، جب کوئی قوم نہ مانے تو اس کے بعد پھر اللہ کا حکم ہی یہی ہوتا ہے نبیوں کو کہ پھر ایسی قوم کے لیے بد دعا کر دی جائے. سورت نوح کی آخری آیتوں میں بھی آتا ہے کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب زمین پر کافروں کا کوئی ایک گھر نہ رکھنا، کیونکہ اگر یہ رہیں گے بھی تو کافر ہی تو جنم دیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کی یہ بد دعا کوئی بدلے یا انتقام کے طور پر نہیں ہوتی، بلکہ آنے والی نسلوں کو ان برے لوگوں کے فتنے اور ان کے شر سے بچانے کے لیے ہوتی ہے. کیونکہ جب پوری قوم کا مزاج بدل جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر وہ چیز اگلی نسلوں میں بھی منتقل ہونے لگتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم بہت اچھے سے قبول ہونے والے. اللہ تعالیٰ کا نام ہے المجیب، اسی سے المجیبون ہے، یعنی ہم دعا کو قبول بھی کرتے ہیں اور دعا کا جواب بھی دیتے ہیں. جس کے دل سے تڑپ کے بات نکلے گی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول ضرور کرے گا. اور خاص طور پہ جب وہ بندہ اللہ کے راستے کا ستایا ہو، پھر اس کی دعا تو اللہ تعالیٰ باقی لوگوں سے جلدی سن لیتا ہے. اسی لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی قبولیت کا تذکرہ فرمایا. زندگی میں کبھی بھی کسی کے ساتھ برا معاملہ کرتے وقت اگر انسان اس بات کو سوچ لے کہ اگر میں نے کسی کو تنگ کیا اور میں نے ناحق اس کے اوپر زیادتی کر دی اور اس نے میرے خلاف بات کر دی، تو اللہ تعالیٰ اس کو فوراً سن لے گا. روایت میں آتا ہے کہ مظلوم کی آہ سیدھی آسمانوں پہ پہنچتی ہے، اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوتے. اور جب خاص طور پہ یہ مظلومیت اللہ کے راستے کی ہو، جس میں کوئی ذاتی نفع نقصان کوئی بات نہ ہو، ایسے وقت میں پھر اللہ تعالیٰ سچی زبان جو نوح کی تھی، نہ صرف یہ کہ ان کو نجات دی، بلکہ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے اس کو بھی نجات دی اور ساتھ ہی ساتھ ان کے گھر والوں کو بھی. کس چیز سے؟ من الکرب العظیم، بہت بڑے کرب سے. یہ کرب کیا تھا؟ ڈوبنے کا ڈر، موت. آپ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ان کو بچایا، وہ بھی آج کے دور میں بھی ایک میریکل لگتا ہے. کہاں اس دور میں جب ٹوٹی پوٹی کشتیاں تھیں. پہلے تو اہلہ سے مراد صرف گھر والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی بیوی اور ان کا ایک بچہ نہیں بچایا گیا تھا. یہاں اہلہ سے مراد ان کے اوپر ایمان لانے والے لوگ ہیں. کچھ لوگ تھے، سارے تو ایمان نہیں لائے، بعض کہتے ہیں 80 تھے، بعض کہتے ہیں 70 تھے. تو کرب عظیم سے مراد وہ بڑا عذاب ہے جس میں یہ قوم ڈالی گئی. کیونکہ آپ دیکھیے کہ کسی کا ٹوٹی پھوٹی کشتی میں سوار ہو جانا، یہ کیا ہے؟ اللہ کے بھروسے بن بیٹھتا ہے نا. لیکن ایسی کشتی جب موجوں کے اندر ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جاتی ہوگی، تو اس وقت کیا کیفیت ہوگی؟ اور شاید آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں کہ 6 مہینے تک یہ لوگ کشتی میں رہے تھے. 10 محرم کو یہ کشتی کنارے پہ لگی تھی، اور اس وقت کے اندر یہ پوری دنیا کے اندر پانی تھا. جن لوگوں نے بحری سفر کیا ہوگا وہ جانتے ہیں کہ جب کشتی ہلتی ہے تو اس وقت انسان کے دل کو کیا لگتا ہے کہ شاید اب میرا آخری وقت آ گیا. اور ایسے وقت میں جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچا دیے گئے، تو یقیناً یہ بہت بڑی نعمت تھی. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ادھر فرما دیا کہ ہم نے ان کو بچا لیا. من الکرب العظیم، اسی طرح الکرب العظیم سے مراد وہ شرک کی کیفیت بھی ہو سکتی ہے جس میں ان کو اپنی قوم کی وجہ سے مبتلا ہونا پڑتا. بعض دفعہ ایک انسان خود برا کام نہیں کرتا، لیکن جب برے لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے تو اس کے لیے وہاں رہنا کوئی خوشی کا سبب نہیں ہوتا. کسی کو بھی جو دین کی طرف شعور کے ساتھ آئے، لیکن باقی گھر والے یا خاندان والے بھی دین کی طرف نہ ہوں، یہ بات سمجھنی ان کے لیے آسان ہو سکتی ہے. انسان ایک عجیب قسم کی تکلیف اور دکھ محسوس کرتا ہے کہ کیسے، کس ماحول میں میں آ گیا، اور میں ان کے ساتھ کیسے اپنی بات کو رکھوں، اور کس طرح سے یہ کام ہو. لہٰذا ایسے وقت میں ایک انسان جب اللہ کے بھروسے پہ رہتا ہے، تو تھوڑی دیر کی بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ باقیوں کے دلوں میں بھی ہدایت ڈال دیتا ہے. اسی طرح فرمائے وجعلنا ذریته هم الباقین، اور ہم نے کر دیا اس کی اولاد کو باقی رہنے والوں میں. باقین جو ہے یہ باقین کی جمع ہے، با الف اور قاف کے نیچے دو زیر، باقین باق جیسے ہوتا نا، یعنی باقی رہنے والوں میں ان کو کر دیا. کن کو؟ ان کی اولاد کو. اولاد میں کون کون تھے؟ حضرت علیہ السلام کے تین بیٹے تھے جو ساتھ آئے، حام ہا سے، پھر سام سین سے، اور یافث یا الفا سا. انہی سے پھر نسل انسانی چلی، اس لیے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کہ آدم کے بعد اب یہ دوسرے تھے جن کی وجہ سے اگلی نسل چلی، وہ ابو البشر ہیں تو یہ آدم ثانی ہے. سام کی نسل سے عرب اور فارس اور روم اور یہود و نصارہ کے قبیلے نکلے. اسی طرح حام کی نسل سے سوڈان، یعنی مشرق سے مغرب تک، جس میں ہمارا سندھ، ہند اور کچھ اسی طرح کے دوسرے علاقے آتے ہیں جس میں خبشہ، قبط، بربر وغیرہ. اور یافس کی جو نسل تھی اس سے قالبہ، ترک، خزر اور یاجوج وغیرہ آتے ہیں. یہ فتح القدیر عربی کی کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے. یعنی انہی تین سے رکھا، چوتھا جو بیٹا جو تھا وہ ڈوب گیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کے نام زندہ رہتے ہیں. زندگی میں لوگوں نے ان کی نہیں مانی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا نام عزت کے ساتھ رہتی دنیا تک اپنی اس کتاب میں باقی رکھ دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کا ذکر خیر باقیوں میں رکھ دیا، بعد میں آنے والوں کے لیے رکھ دیا. رہتی دنیا کے لیے جتنی قومیں ہوں گی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ اپنا نسب ملاتی ہیں، اس پہ فخر کرتی ہیں. اسی طرح لوگ ان کو اپنا مذہبی قائد بھی تسلیم کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایران کے جو مجوسی اور سابی ہیں وہ بھی ان کو اپنا نبی مانتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تھوڑے دن کی بات ہوتی ہے اگر انسان دین کے نام پہ ستایا بھی جائے، لیکن اس کے دنیا سے جانے کے بعد لوگ اس کی تعریف ضرور کرتے ہیں. ایک مومن تعریف کا حریص نہیں ہوتا، نہ وہ نام کے لیے کام کرتا ہے، لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ جو سچے دل سے اس کے نام پہ کام کرے گا اللہ تعالیٰ خود بخود اس کی تعریف کروا دے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بعض دفعہ ہم کوئی کام کرتے ہیں اور ہماری نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں، تو کیا پھر یہ ہمارا اجر ضائع ہو جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں. تل کا بشر العاجلہ، یہ تو جلد ملنے والی خوشخبری ہے. تو دنیا میں کسی کی تعریف ہونا آسمانوں پہ اس کے اچھا ہونے کی بھی علامت ہے. وہ ایک روایت ہم نے سن رکھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ جبرائیل کے سامنے کرتے ہیں، پھر آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں، حتیٰ کہ پھر زمین میں بھی اس کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، اس کے لیے محبت بانٹ دی جاتی ہے. تو بالکل اسی طرح جو بندہ برا کام کرتا ہے تو دنیا میں اس کی بھی برائی بھی آنے لگتی ہے. ہمارے ہاں اس کو کہتے ہیں آواز خلق نکار خدا. فرمایا سلام علی نوح فی العالمین، ساری دنیا میں نوح پر سلام ہو. انا کذلک نجزی المحسنین، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح کے بدلے دیتے ہیں. محسن کی بات ہے. اپنی زندگی میں حضرت نوح علیہ السلام کوئی کامیاب انسان نہیں دکھتے. جدھر جاؤ باتیں سننی لیں، لوگ منہ پہ چادریں ڈال لیں، کانوں میں روئی ڈالنے لگے، یہ کوئی عزت کی بات تھوڑی لگتی ہے. لیکن وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں ستائے جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز سے بالکل بے نیاز کر دیتا ہے کہ لوگ اس کو کیا کہتے ہیں. اور بعد میں اب دیکھیے کہ کتنا اچھا انجام ہوا. ایک وہ زندگی ہے کہ ہم چند لوگوں کے سامنے خوب تعریف کیے جائیں، واہ واہ ماشاءاللہ، تو کوئی کیا کہے گا، ہاؤ واہ کہیں گے ہمیں دیکھ کے، کیا اچھا. لیکن جو ہی انسان اپنے کیریئر سے ذرا ڈاؤن ہوتا ہے پھر پلٹنے لگتا ہے. دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ جس کے نتیجے میں آخرت خراب ہو جاتی ہے نا. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ دنیا والوں کو ہم کتنا بھی خوش کر لیں، اگر اللہ کی نگاہوں میں ہمارا کوئی مقام نہیں تو کیا ہمیں وہ چیز فائدہ دے سکتی ہے؟ قطن فائدہ نہیں دے سکتی. اس لیے ہمیشہ اس چیز کی حرص رکھنی چاہیے کہ اللہ ہماری زندگی میں تو جو ہو وہاں بھی اللہ تعالیٰ تو ذکر خیر ہی دے، لیکن ہم جہاں سے ہو کے جائیں، جہاں سے ہم گزریں، جہاں سے ہم بیٹھ کے اٹھیں، وہاں تو ہمارا ذکر خیر رکھنا. اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کی اللہ تعالیٰ نے اور ان کی ذریت کو بچایا، پچھلوں میں ان کا نام رکھا، عزت اور تکریم بخشی. یہ صرف حضرت نوح کے لیے نہیں تھا بلکہ انا کذالک نجزی المحسنین، ہر محسن کو، ہر بندہ جو اپنے قول اور اپنے فعل میں محسن ہوگا، اور وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں جم جائے گا، استقامت رہے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے عزت دیں گے. اور محسن کون ہوتا ہے؟ جو شخص خلوص کے ساتھ عبادت اور اطاعت پر جم جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محسن کی تعریف کی وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہ کر سکو تو یہ سوچ لو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے. فَإِنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَمْ تَكُن، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو تو پھر یہ سوچ لو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، بے شک وہ تم کو دیکھتا ہے. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، یہ ہمارے ایمان والے بندوں میں سے تھا. آپ دیکھیے کبھی یہ ذکر آئے کون ڈوبا، کہاں مرے، کہاں کھپے، ختم. جو گیا وہ گیا، نہ ان کی یہاں رہی، نہ ان کی اچھی باتیں، نہ بری، کچھ نہیں رہی. ہاں لوگوں نے بری مثالیں قائم کر لی ان کے سامنے، ان کو دیکھ کر. ثم اغرقنا الاخرین، پھر ہم نے باقی ساروں کو ڈبو دیا. یہ آخر کون تھے؟ یہ اپنے وقت کے بڑے تھے، سردار تھے، تنقید کرنے والے تھے، آپ کو فنیٹک کہنے والے تھے، لیکن سب ختم ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں حق کو سمجھنے والی آنکھیں دے دے، حق کا انکار کرنے کی وجہ اس کو ماننے والے بن جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسی لگی سورہ صافات؟ کیا فیلنگ ہے سورہ کے ساتھ؟ بہت پیاری سورت ہے الحمدللہ. اور جیسے اس میں کیا کیا سیکھا ہے تھوڑا سا بتائیں گے آپ؟ جی والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذکرا ان الیکم لواحد، اس میں شامل آتے ہیں. کیونکہ مسلمان ہونے کے صف بندی ہمارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ پھر تلاوت کرنا، قرآن کا ذکر کرنا، یہاں پہ تو فرشتوں کی بات ہو رہی ہے. تین دفعہ قسم کھائی گئی ہے. جی بالکل، تین دفعہ قسم کھائی گئی ہے. تین دفعہ قسم کھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس سے کیا ہمیں مطلب کیا شعور دلایا جا رہا ہے؟ کیا سمجھ آئی اسے کہ بار بار جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس کی اہمیت کو واضح. جی امپورٹینس، بار کی امپورٹینس کو، بالکل صحیح بات ہے. پھر دیکھیے رب السماوات والارض، جو ہے. پھر دیکھیے دنیا آسمان کو بنایا، سارا کچھ مطلب ایک ڈیٹیل میں ہم نے پڑھا سارے میں. پھر شرک کا پڑا، پھر ان لوگوں کے دیکھیں جنت کا ذکر پڑا، جہنم کا پڑا، ساری ان آیات اتنی ڈیٹیل سے مطلب آیات کے اندر سارا کچھ موجود ہے. آ کے دیکھیں آرا ذکر حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ سٹارٹ ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام کے قصے اس کا آنے کا یہاں پہ کیا مقصد ہے؟ کیا سمجھ آئیے اسے؟ جی ایک منٹ ابھی لے کے میں شاید تھوڑا سا گرامر ابھی میرا دل ہے، میں آپ کو جلد جلدی کراؤں کیونکہ زیادہ میں اس میں کوئی بات نہیں کروں گی. ہر چیز کو اپنے ہاتھ سے بنایا. جی بالکل، واقعی صحیح بات ہے. الحمدللہ اللہ پاک نے ہر چیز کو اپنے ہاتھ سے بنایا. پھر دیکھیے جنت کا اتنا خوبصورت ذکر ہے، یہ ابھی آگے بھی آتا جائے گا. جتنا زیادہ خوبصورت جنت ہے اتنی ہی بھیانک جو ہے جہنم ہے. تو اللہ پاک سے دعا کرنی ہے اللہم لا تجعلنا منہم، ہمیں جنت میں جانے والا اس کے دعا کیا کریں. اللہم انی اسالوک من اللہم انی اسالوک جنت الفردوس. جنت الفردوس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جب بھی سوال کریں جنت الفردوس کا کریں. 950 سال کی تبلیغ کے باوجود لوگ اپنے تکبر کی وجہ سے نہیں مانے، اس کے اپوزٹ ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو پھر دیکھیں ابھی پھر دوبارہ انبیاء کا ذکر آ رہا ہے نا، انبیاء کے ذکر کا مقصد کیا؟ بار بار اتنا ہمیں مخلص بندوں کا بتایا گیا کہ مخلص بندوں کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کا کیا انجام ہوا ہے. تو ہم نے دعا کرنی ہے کہ ہم مخلص بندوں میں سے ہو جائیں، اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کے لیے خالص کر لے. جس طرح اتنی کل بھی انشاءاللہ تعالی سٹارٹ ہو رہا ہے، اگلے بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، ایک اور گروہوں کا بھی ذکر ہے. تو انشاءاللہ باقی کل بات اس پہ کل ہم کل کریں گے. ابھی تھوڑی سی ہم ایسے ہیں کہ گرامر کر لیتے ہیں، تھوڑا سا ہے کیونکہ تھوڑی سا ٹائم بھی تھوڑا ہے، تو گرامر کے ویسے بھی تھوڑی سی ہی کریں گے. پیج نمبر 55 پلیز آپ جو ہے کھول لیں، اس میں جلدی جلدی یہاں پہ ون ٹائپ کریں، ہم وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، قرآن پہ جو تفسیر پہ ڈیٹیل سے اس لیے بات نہیں کیونکہ استاذہ جی نے ماشاءاللہ بہت زیادہ ڈیٹیل سے بات کی، تو اس پہ اتنا میں ضرورت نہیں سمجھی کہ میں اب یا زیادہ بات کریں. اس کے بعد آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جو کچھ سیکھا ہے اپنے عمل میں لے کے آنا ہے، اور سب سے زیادہ اپنے آپ کو خالص کرنا ہے. جی سٹارٹ کرتے ہیں گرامر، پیج نمبر 55. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیج نمبر 55، سبق نمبر 15، لیسن نمبر 15. ٹھیک ہے، یہاں پہ آ رہا ہے الذی، الذین، اللاتی، اللاتی، اللائی. ٹھیک ہے، فائیو انہوں نے لیٹر یہاں پہ لکھے ہیں. یہ سب الفاظ دو جملوں کے درمیان رابطہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ان کا ترجمہ جو، جس، جن کو، جنہیں، جنہوں نے وغیرہ سے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، الذی، الذین، اللاتی، 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 دو جملوں کے درمیان رابطہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کی ٹرانسلیشن، جو، جس، جن کو، جنہیں، جنہوں نے کیا جاتا ہے. سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں، آسان ہے بہت، اتنا مشکل نہیں ہے، صرف آپ کو اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھانے کے لیے اتنا میں آرام سے کریں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ جائے. اللہ جی کیا ہے؟ یہ لفظ واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ترجمہ جو یا جس نے کیا جاتا ہے. مثلا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتُ. اور اللہ وہ ہے جو بارش اتارتا ہے ان کے نا امید ہونے کے بعد، اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي، اور وہ اللہ، ٹھیک ہے، اللہ ترجمہ ہو رہا ہے، واحد کے لیے ہے. پھر دیکھیں الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا، اس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا. یہ تھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 22. پھر اگلی ہے البقرہ کی آیت نمبر 29، والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب. جی پھر آ رہا ہے الذین، ٹھیک ہے، الذی واحد مذکر کے لیے. اب الذین کو دیکھیں، یہ لفظ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ترجمہ عموماً وہ لوگ، جو، ان لوگوں کو، جو یا جنہوں نے کیا جاتا ہے. اس کی تین ٹرانسلیشنوں نے بتائے ہیں، الذین، وہ لوگ، جو، ان لوگوں کو، جو یا جنہوں نے کیا جاتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، غیب پر. انجینا الذین ینہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بعیس، الاعراف آیت نمبر 165. ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو منع کرتے تھے برائی سے، اور ہم نے پکڑ لیا ان کو جنہوں نے ظلم کیا برے عذاب کے ساتھ. ٹھیک ہے، پھر آگے اولئک الذین صدقوا، البقرہ آیت نمبر 77، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا. ٹھیک ہے، سمجھ آئے، یہ آسان ہے. الذی، الذین، پہلے واحد مذکر، اب واحد جمع، اب دیکھیں واحد مونس کے لیے کیا ہے، اللاتی. یہ لفظ واحد مونس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ترجمہ عموماً جو یا جس کیا جاتا ہے. مثلاً وَاتَّقُوا النَّارُ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، آنے کی آیت نمبر 131. کیونکہ النار میں جیسے کہتا ہے کہ کچھ چیزوں کے نام بھی وہ اس میں آتے ہیں، مونس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ اللہ تی آئی ہے. جیسے میں نے آپ کو سمائی قیاسی مونس تھا نا، تا بولتا جس کے آگے آ جائے گی کوبرا، پھر تھا الف مدہ آ جائے گا، کچھ ایسی چیزیں آئیں گی ان کو سمائی مونس قیاسی مونس، یہ انشاءاللہ آپ کو ان فیوچر جو کرواؤں گی تو انشاءاللہ اس پہ آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا. فی الحال آپ اتنے دیکھیں کہ آگ جو ہے یہ مونس میں آتا ہے، اس لیے یہاں پہ اللہ تی آ رہا ہے. جیسے آگے بھی دیکھیں، وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور مت قتل کرو اس جان کو جو اللہ نے حرام کر دی مگر حق کے ساتھ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، یہ النحل کی آیت نمبر 92 ہے، اور مت بنو اس عورت کی طرح جس نے توڑ ڈالا اس کا اپنا کاتا ہوا، ٹھیک ہے، کَالَّتِي، ٹھیک ہے، کیونکہ عورت کا ذکر آ رہا ہے، پھر النفس جو ہے وہ بھی اس میں آ جائے گا مائنس مونس کا، اوپر آ کا ذکر تھا. اب دیکھتے ہیں دونوں کے اکٹھا، اللہ تی اور اللہ ای کھڑی زبر کے ساتھ، یہ دونوں الفاظ جمع مونس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ترجمہ وہ سب مونس جو یا جنہوں نے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے لیکن بہت کم آئے گا، اتنا زیادہ اس میں قرآن میں اس کا اتنا زیادہ استعمال نہیں ہے. جہاں پہ عورتوں کا جمع کا ذکر ہے تو وہاں پہ آئے گا، جیسے النساء کی آیت نمبر 15 ہے، واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیہن اربعۃ منکم، اور وہ عورتیں جو بدکاری کریں، ٹھیک ہے، اللہ واللاتی، اور وہ عورتیں جو بدکاری کریں اور تمہاری عورتوں میں سے، تو تم ان پر اپنے لوگوں میں سے چار گواہ بنا لو. اگلی جو ہے النور کی آیت نمبر 60 ہے، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه، اور وہ بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی تھی، اللاتی، ٹھیک ہے، بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، بس ان پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ اپنے کپڑے یعنی بڑی چادر برقع اتار کر رہے، اور اس حال میں کہ وہ زینت کا اظہار نہ کرنے والی ہوں. اب اگلی جو ہے المجادلہ کی آیت نمبر 2 ہے، ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، نہیں ہے ان کی مائیں مگر وہی جنہوں نے ان کو جنا ہے، ٹھیک ہے، اللاتی واللائی کھڑی زبر کے ساتھ، کیونکہ پیچھے صرف اللاتی آئے گا تو وہ واحد مونس کے لیے، ٹھیک ہے، یہ دونوں کا جمع کے لیے. اب نوٹ میں دیکھ لیتے ہیں، وہ دو مذکر جو کے مفہوم کے لیے اللذانی اللذینی، کیونکہ پیچھے جائیے گا جو میں نے آپ کو کروایا تھا نا، ابھی الف کے کس کے ساتھ الف نون آئے گا تو اس میں دو کے لیے ذکر، یہاں پہ بس میں بتا رہی ہے اللذانی اللذینی، ٹھیک ہے، الف نون وہ بھی آ رہا ہے، دیکھیں اللذینی پیچھے ہم نے پڑھا تھا، یہ نون کے نیچے زیر آئے گی، طریقے سے آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے، اور دو مونس جو کے لیے مفہوم اللہ تانی اللہ تینی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، واحد کے لیے اللذی، جمع کے لیے اللذین مذکر کے لیے، اب دو کے لیے اللذانی اور اللہ زینی، اسی طرح مونس کے لیے اللاتی، واحد مونس کے لیے، اور جمع کے لیے آ جائے گا اللاتی اللائی، اور کے لیے مونس کے لیے اللہ تانی اللہ تینی، ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں کہ مشہور پر آپ اس میں کنفیوژن نہیں ہوگی، بہت کم یہ استعمال ہوتے ہیں. جیسے ابھی سب سے پہلے آ رہا ہے النساء کی آیت نمبر جو ہے 16 ہے، واللذانی یأتی یا نہا روحما، اور وہ دو مرد جو اس بے حیائی یعنی لواطت کا ارتکاب کرے تو ان دونوں کو ایزا دو. پھر جو ہے نا، من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا، اے ہمارے رب ہمیں دکھا جن دو نے ہمیں گمراہ کیا، جن اور انسانوں میں سے ہم ان کو رون ڈالے اپنے پاؤں تلے، ٹھیک ہے جی. یہ لاسٹ والا دیکھ لیتے ہیں جی، اتنا ہی تھا. اچھا مجھے یہ بتائیں، اتنی سمجھ آئے گی آپ کو؟ آسان ہے بہت زیادہ، یہاں پہ مجھے بتائیں سب کو سمجھ آ گئی ہے، کیونکہ بہت آسان ہے. تھوڑا سا اس کو غور سے دیکھیں، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ واحد کے لیے واحد کے لیے مطلب واپس 55 میں ایک منٹ اور لے لے کے پھر انشاءاللہ ہم دعا کر لیتے. لیکن اللہ زی جو ہے یہ واحد کے لیے, اللہ زانے اللہ زینی دو کے لیے, ٹھیک ہے, مذکر کے لیے, واحد مذکر کے لیے اور دو مذکر کے لیے آ جائے گا, اللہ زانی اللہ زینی, اور اللہ زینا یہ جمع مذکر کے لیے, ٹھیک ہے, ان کو ایک سائڈ پہ دیکھ لیں. پھر اللہ تی واحد مونس کے لیے, اللہ تی اور اللہ ای یہ جمع مونس کے لیے, اور اللہ تانی اللہ تینی, ٹھیک ہے, یہ دو مونس کے لیے آ جائے گا. اگر آپ ان کو بس ذہن میں رکھیں گے تو یہ آسان ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ایکسرسائز بھی آسان ہے, اس کو کریں گے تو آپ کو اور زیادہ آسان ہو جائے گی. ایک دفعہ لازمہ ریوائز کیجئے گا, ایک دو دفعہ تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. نیکسٹ ٹیوزڈے تک, تھرسڈے تک لازم کوشش کریں کہ یہ ویکینڈ پہ جو ہے اس کو کر لیجئے گا, ایکسرسائز کو فائدہ ہو جائے گا. کریں گے تو اپنا ہی فائدہ ہے, کیونکہ انشاءاللہ کلاس میں اس کو دوبارہ سے ہم کریں گے. لیکن آپ لوگ لازمن ایکسرسائز, جی ریویژن مسٹ ہے, ریویژن کریں گے اور بہت ہی آسان ہے, کیونکہ یہ ابھی جو آپ ٹرانسلیشن کرتے ہیں نا اس میں آپ کو جو کنفیوژن ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی. تو یہ دیکھیں آپ نے اگر ایک یا دو دفعہ غور سے پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا فائدہ ہو جائے گا. تو سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ لازمن پلیز آپ جو ہے اس کو ریوائز کیجیے گا, بہت آسان ہے. تھوڑی سی دلچسپی لیں گے تو آپ اس میں کوئی مشکل نہیں, صرف اس کو پڑھنا ہے آپ نے اور اس کو اپلائی کرنا ہے. یہ فل ان دی بلینکس جتنی بھی ہیں ساری لیسن کے اندر سے ہیں, کوئی پیچھے سے انہوں نے باہر سے کوئی مطلب ایکسٹرا چیز نہیں انہوں نے دی نا کہ کہاں سے آپ نے لینی. اگر آپ کو صحیح طریقے سے آتا ہو تو آرام سے آپ کر لیں گے, ٹھیک ہے. جی لنک آپ یہ لیں, لنک لے لیں. نمبر دو, آپ مفتاح القرآن کو اپنے جو ہے موبائل پہ بھی ایپ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ٹیبلٹ میں ڈاؤن لوڈ کر لیں اس کو, پھر آپ آرام سے اپنی کاپی میں کر کے جس طرح بھی ہے, یا اس کی پرنٹ آؤٹ کر کے, بک ہے نہیں ہے تو پرنٹ آؤٹ کر کے لکھ لیں, یا ویسے اپنے ہینڈ رائٹنگ سے لکھ لیں, کوئی بات نہیں, اس میں آپ کو اجر ہی ملے گا, آپ کو ایک اور اچھے طریقے سے یاد ہو جائے گی, ٹھیک ہے. جی اور کسی کو کوئی اس میں کچھ پوچھنا ہو تو نہیں تو ہم کلاس دعا کر لیتے ہیں, ابھی اینڈ کر لیتے ہیں. جی کسی کو کوئی اور ڈاؤٹ ہے اس کے بارے میں؟ جی سب کے لیے کلیئر ہے, آسان ہے, کوشش کیجیے گا. جی الحمد للہ, نو ہیو گاٹ پرنٹ آؤٹ آلریڈی. جی الحمد للہ, ٹھیک ہے. اگر نہیں بھی ہو نا تو آپ خود اپنی ہینڈ رائٹنگ سے لکھ کے مجھے بھیجے, مجھے سمجھ آ جائے گی سب, کیونکہ ماشاء اللہ ہمیں ہماری ہیں کچھ سسٹرز, انہوں نے ایسے کیا تھا. اگر آپ کے پاس بک نہیں بھی ہے اپنی ہینڈ رائٹنگ سے لکھیں, ایک بلیک اور بلو لے لیں, پین ریڈ لے لیں, جو بھی ہے جس سے مرضی آپ لکھ کے فل ان بلیس میں رکھیں, اس کو مینشن کریں گے تو ہو جائے گا, نو پرابلم, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ذرا کوشش کیجئے گا, لازمن کیجئے گا. ہم کیونکہ قرآن سیکھ رہے ہیں, قرآن کو سمجھ رہے ہیں, جس استاذہ کی بات ہوتا ہے گرامر کی ٹرمینالوجی استعمال کرتی ہیں وہ اسی صورت میں آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ اس کے تھوڑے سے غور و فکر کریں گے. تو میں اس لیے بہت سلو سلو آپ کو کروا رہی ہوں, بہت سلو سلو آپ کو کروا رہی ہوں. ریٹرن مجھے چاہیے, ریکارڈنگ میں نہیں چاہیے, آڈیو میں نہ سینڈ کیجئے گا پلیز, مجھے ریٹرن میٹیریل میں چاہیے گا, تو زیادہ بیسٹ ہے آپ اس میں بھیجیے گا, ٹھیک ہے. جی دعا کر لیتے ہیں. ابھی پھر بھی آپ میں سے کسی کو نہ سمجھ آئے تو پلیز مجھے میسج کر لیجیے گا, تو ان شاء اللہ آپ کو بھی بتا دیا جائے گا, باقی کلاس ہم ان شاء اللہ ڈسکس کریں گے, ٹھیک ہے. جزاکم اللہ ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, ربنا تقبل منا انت السمیع العلیم, وتب علینا انت التواب الرحیم. الہی آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.